اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب ونسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ذا الجلال والإكرام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف ہیں آپ سب آپ سب الحمد للہ کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے ایمان کے ساتھ تقوی کے لیول پر الحمد للہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے ایمان کے ساتھ آمین جی جی الحمد للہ اللہ کے حال میں بھی خیر سے ہوں یہ بتائیے کیسے دن گزر رہے ہیں آپ سب کے الحمد للہ ایسا لگ رہا ہے نا کہ وقت بھاگ رہے ہیں نا یعنی اب وقت آگے آگے بھاگ رہے ہیں ہم پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا ہم میں سے کوئی چاہنے کے باوجود بھی وقت کو نہیں روک سکتا نا جی الحمد للہ تو کیا کرنا چاہیے پھر کریں کیا پھر عقل مند کون ہوگا کہ جو وقت سے فائدہ اٹھا لے گا نا آپ یہ دیکھیے کہ دو طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے نا یا تو ہم وقت کو ضائع کرنے والے بن جائیں یا پھر ہم وقت کو صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں نا اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت کا صحیح فائدہ اٹھائیں تو پھر اس وقت کو صحیح کاموں میں لگا دیں, ہے نا, ورنہ تو پھر کیا ہے کہ وقت کو ضائع کرنے کے برابر, ہے نا. الحمدللہ. آپ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ جی مصروف ہیں اپنی عبادات میں, دورہ قرآن میں, قرآن کی تلاوت میں, اللہ کے ذکر میں, روزہ میں, تراویح میں. سبحان اللہ نا, کتنی ٹائپ ہے عبادت کی نا, ایسا لگتا ہے کہ بس ایک سیل ہے اور ہر طرف سے نیکیاں ہی نیکیاں نا. ایک طرح سے دل بھی بہت دل چاہتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ دوسروں کو جب دیکھو تو اور بھی موٹیویشن ہو جاتی ہے نا. الحمدللہ. جی مجھے وہ حسن بصری کا قول یاد آ رہا تھا, میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے سن لے تو ایام ہے, یعنی میں اور آپ کیا ہیں؟ ایام ہیں. ایام کیا ہوتی ہے؟ یوم کی جمع ایام. جب تیرا ایک دن گزر جائے گا تو تیرا بعض حصہ گزر جائے گا. سبحان اللہ. یعنی میں اور آپ اگر ایام ہیں تو ہمارا اگر ایک دن گزر گیا تو ہمارا بعض حصہ گزر گیا. سوچیے کہ آج کا دن کل کے برابر ہے یا نہیں. اگر دیکھیں کہ آج کل کی نسبت نیکی زیادہ ہوئی تو اس توفیق اور بھلائی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے نا کہ اگر ہم سب ایک ٹائم کی طرح, اور اگر ہمارا ایک دن گزرتا ہے تو ہماری زندگی کا بعض حصہ گزر گیا. بات یہ کہ جب حصہ گزر گیا تو ہم سوچیں کہ ہم نے اس لمحے میں, اس ٹائم میں کیا کیا, ہے نا. اگر ہمیں نیکی کی توفیق ہوئی یعنی کل سے زیادہ اچھائی کی تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور اس کی بالکل جیسے کہا جائے برعکس ہوا کہ ہمارا کل جو ہے وہ آج سے اچھا نہیں ہوا تو اس پر میں اور آپ کیا کریں؟ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں, ہے نا, اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا قرآن کی آیات کا مفہوم کیا آتا ہے کہ انسان کی جو نیکیاں ہیں اس کی برائیوں کو لے جاتی ہیں, نا پڑھا ہے نا آپ نے. الحمدللہ. تو اپنے دن کا روزانہ جائزہ لیجئے کہ میرا تو ہر دن جسے کاجا گزرتا ہے تو میری زندگی کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے. دیکھیے کہ کل آپ کا آج سے بہتر ہے کہ نہیں, یعنی جو کل آئے گا وہ آج جو آپ دن گزار رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ نہیں. اگر بہتر ہے تو الحمدللہ, اگر بہتر نہیں ہے تو کثرت سے توبہ اور نیکیاں کرتے جائیں. میں نے مجھے اسلاف کا طریقہ یاد آ رہا تھا کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے جب وہ رات میں اپنا ناصب محاسبہ کرتے تھے اس انداز سے کرتے تھے کہ وہ ناصب یہ تھے جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادات ہوتی تھی وہ تو کرتے ہی کرتے تھے, لیکن ایک اچھی سی بات وہ یہ بھی کرتے تھے کہ رات میں سونے سے پہلے وہ یہ سوچتے تھے کہ جو بھی ایک اللہ تعالیٰ کا تو دراصل ہم میں سے کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا, تو رات میں سونے سے پہلے وہ ضرور کچھ نہ کچھ اپنے مال سے صدقہ کیا کرتے تھے. کتنی پیاری بات ہے نا, اللہ یہ کہ ہم میں سے کسی کو توفیق ہو کہ ہم رات میں سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرے نا. آپ کو پتا ہے نا صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے, بہت ساری بلاؤں سے بھی محفوظ رکھتا ہے, اور بہت کچھ اس کی برکات ہے نا. تو میں بھی, مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے ہم یہ ایسے کام کریں نا کہ آپ کو پتا ہے دن رات میں کتنی کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں نا, اور بعض اوقات نوافل بھی پڑھ لو تو بھی سکون نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر کوشش کیجیے کہ رات میں سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ ضرور کیجیے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے نا, تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس پہ. شابش. آپ بتائیے آپ لوگ کوشش کریں گے اس پہ کہ ہم کوشش کریں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں, تاکہ انشاءاللہ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں. اب مجھے بتائیے کیسا چل رہا ہے آپ کا دورہ قرآن؟ کل آپ نے کون کون سی صورتوں کو دیکھا تھا؟ کچھ یاد ہے آپ کو کون کون سی صورتیں آپ نے دیکھی؟ کتنی امپورٹنٹ صورت ہیں نا, میں دیکھوں آپ میں سے کس کس کو یاد ہے اور کون کتنا ویل پریپیئرڈ ہے آج کے لیسن کے لیے. شاباش. کون کون سی صورتیں تھیں جو آپ نے دیکھی؟ کون سا جو اس کا سورہ سجدہ؟ شاباش. ٹھیک ہے, سورہ سجدہ, روم, سورہ جی الحمدللہ, لقمان, بارک اللہ, ایک اور عنکبوت, الحمدللہ, سورہ العنکبوت, سورہ الحمدللہ الروم, پھر آپ نے سورہ لقمان, اور پھر آپ نے سورہ السجدہ دیکھا. مجھے بتائیے سورہ العنکبوت, یہ بتائیے کہ اس کا جو ایک تھیم تھا وہ کیا تھا؟ بہت پیاری استاد کی جو سیکنڈ آیت ہے وہی اس کا تھیم ہے. کسی کو یاد رہا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کسی کو یاد ہے کتنی پیاری سی آیت ہے نا, وہ کتنا پیارا سا مفہوم ہے. جی نہیں یاد ہے, آپ میں سے یہ بتائیے ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے پاس آزمائش نہیں آتی؟ آتی ہے الحمد جی, مکری تو ہے جی. یہ بتائیے کہ آزمائش آتی ہے ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ جس کے پاس آزمائش نہیں ہوتی؟ الحمدللہ. تو ہم جب دین کے راستے میں چلیں گے, اس پر عمل کریں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا, ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شاباش, بتائیے ہوگا نا. تو یہی ہے کہ جب اہل ایمان الحمدللہ اپنے دین پر آئیں گے, شعور کے ساتھ اس پر عمل کریں گے, تو ان کا ٹیسٹ تو ہوگا. تو پھر کیا کرنا, اللہ تعالیٰ کیوں ٹیسٹ لینا چاہ رہے ہیں؟ میں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ چکے ہیں, اپنے جانتے کوشش کر رہے ہیں, لیکن ٹیسٹ کیوں ہوگا پھر؟ پھر ہمیں اتنا ٹیسٹ دینے کی کیا ضرورت ہے نا؟ ٹھیک ہے, بتائیے, آپ بتائیے, شابش. کیوں ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں, جبکہ میں اور آپ تو لبیک کہہ چکے ہیں, سمینا واپانا کہہ رہے ہیں, لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا دیکھنا ہے؟ جی ایمان پختہ ہو. جی الحمدللہ. جی ٹھیک ہے جی, ایمان بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, اور بتائیے, اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے نا, کون جو ہے سچا ہے اپنے دعوے میں نا, اور کون جھوٹا ہے نا. یعنی اگر میں اور آپ صرف کہہ دیں کہ ہاں میں ایمان لائی اور ایمان کے برعکس میرا رد عمل ہے یا میرے عمل ہے, تو یہ کیا ایمان لانا ہوگا؟ سچ بتائیے, نہیں ہوگا نا, نہیں ہوگا نا. تو اصل بات کیا, اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے کہ ہمیں سے کون اپنے دعوے میں سچا ہے. ایمان کی بات تو آزمائش شرط ہے نا, اللہ تعالیٰ کھڑے کھوتے کو الگ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم میں سے کوئی ایسی سسٹرز نہیں ہے جو یہ نہ کہے کہ میری زندگی میں کوئی ٹیسٹ نہیں آیا. تو جب ٹیسٹ آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جب ٹیسٹ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑی خیر کے لیے چننے والا ہے نا. اصل بات یہ کہ اس آزمائش اور ٹیسٹ کے موقع پر میں اور آپ یہ بات اپنے ذہن میں فکس کر لیں کہ اس میں بھی خیر ہے. ٹھیک ہے نا, ہے کہ نہیں؟ بتائیے, جب بھی ٹیسٹ آئے تو اس وقت آپ نے یہ پازیٹو جملہ اپنے منہ سے کہہ دیا کہ اس میں خیر ہے, تو آپ کے لیے وہ بالکل مشکل مشکل نہیں رہے گی. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے رب نے اس وقت بھی آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا نا. الحمدللہ الحمدللہ. یہ بتائیے کہ مجاہدہ کیا ہوتا ہے؟ مجاہدہ کیا ہوتا ہے؟ شاباش, کسی کو یاد ہوا واٹ از دا ڈون وانٹ ٹو ڈو؟ جی الحمدللہ. جی الحمدللہ, بتائیے. اسٹرگل. جی الحمدللہ. اسٹرگل کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ آپ یہ دیکھیے کہ اب کیا کرنا ہے. اسٹرگل تو ایک پرٹیکولر آپ نے اسپیسیفک بتا دیا. چلیے, ہمارے ساتھ استاذہ جی ریڈی ہیں. انشاءاللہ آج انشاءاللہ ہم سورت احزاب کریں گے, یہاں سے کنٹینیو کریں گے. واقعی دوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ. دیکھیے قرآن چیز ہی ایسی ہے, میں اگر کوئی میری مجھے کوئی نچوڑے تو اس میں سے قرآن اور قرآن کی پڑھنا پڑھانا ہر چیز, یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نا وہ ہمیں قرآن کی محبت سے دکھتی ہے. جزاک اللہ خیر, اب آپ لوگوں کا ٹائم پورا ہو گیا, اب مجھے ٹائم دیجئے. تو بات یہی ہے الحمدللہ, میں آن لائن ساتھیوں کو بھی ساتھ لے لوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس کو ان کو دے دیجیے. جی امید ہے کہ آپ کے لیے آواز بہتر ہے, ٹھیک ہے, کوئی ہیڈ فون تو نہیں لگے ہوئے, بتا دیجئے. الحمدللہ. چلیے جی, تو شیئرنگز کر رہے تھے ہم لوگ کہ کس طرح سے قرآن دلوں کو بدلتا ہے, روح کو بدلتا ہے, سوچ کو بدلتا ہے, کس طرح ایک انسان کی زندگی میں چینجز آتی ہیں. تو واقعی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی بہترین کمائی جو اس کو دنیا میں ملتی ہے وہ اس قرآن کے تھرو ملتی ہے, اور اسی سے عبادات کا سرچشمہ ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ عبادات کا سرچشمہ تو ہے, حب الہی کا سرچشمہ ہے. قرآن پڑھتے ہیں عبادت میں دل لگتا ہے, قرآن کرتے ہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے, قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے بندوں سے پیار ہوتا ہے. کیا آپ کو اپنے گھر والے پیارے نہیں لگنے لگ گئے ان 20-22 پاروں میں؟ سچی بات ہے, اتنی دفعہ تذکرہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے حقوق کو ساتھ لے کر جانے والا بنائے. بہت ہی خوبصورت سورت شروع کرنے والے, میں اتنی ایکسائٹیڈ تھی کہ میں نے انتظار بھی نہیں کیا کہ ایک منٹ بھی ضائع ہو. تو شروع کریں گے ہم سورۃ الاحزاب کا تھوڑا سا مین پوائنٹ دیکھ کر، تو پھر انشاءاللہ بات شروع کرتے ہیں. کھول دیجئے، میں خود پڑھ لوں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورۃ احزاب شروع کریں گے. بہت ہی خوبصورت سورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والی ایک جنگ کے نام پر ہے، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. یہ وہ وقت تھا جب سب کافروں نے ایکا کر لیا، یعنی ان سب نے آپس میں اتفاق کر لیا، سمر بائت کر لیا، کیا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی دشمنیوں سے تو یہ باز نہیں آ رہے، تو چلے ہم ان کو ختم کریں. لیکن یاد رکھیے وہی بات جو پیچھے بھی سورت توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اسلام کے نور کو تو کوئی اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا ہی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور ایمان والوں کی اتنی مدد کی کہ دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی، اور بلکہ آئندہ کے لیے پھر روب اتنا پڑ گیا کہ اس کے بعد پھر دشمنوں کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی. غزوہ خندق مسلمانوں کی زندگی میں خد فاصل ہے. اس سے پہلے کی جنگیں جو تھی اس کے اندر نان مسلمز پہل کر رہتے تھے، تو پھر مسلمان ڈیفنسو وار کرتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر آفینسو یعنی اقدامی جنگیں بھی ہوئیں. اصل میں آپ کہہ لیجئے کہ کفر کا زور ٹوٹتا ہے غزوہ خندق کے تام پہ. اس صورت کو پڑھتے ہوئے واقعی پھر اپنے اندر ایک دوبارہ ایمان اور جوش محسوس کریں گے. جیسے سورت توبہ دسویں پارے کے قریب تھی نا، تو بیسویں پارے کے بعد یہ سورت الحزاب ہے جو ایک بار پھر ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ایسے خوبصورت احکامات دیے جس کا معاشرتی زندگی سے بہت تعلق ہے. اس سورت کو پڑھتے وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ دین اور دنیا ساتھ لے کر چلنے کا کتنا خوبصورت ایجنڈا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دے دیا. ایک طرف شادیاں ہیں اور ایک طرف گھر ٹوٹ رہے ہیں اور ایک طرف جنگیں چل رہی ہیں. کسی بھی سوسائٹی میں یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہی رہے گا. تو اللہ کا دین ساتھ ساتھ چلتا جائے تو زندگی کے معاملات میں بھی بیسٹ گائیڈ لائن ہوتی ہے. سورت مدنی ہے، اس کا تھوڑا سا ہم آیات کے ناطے سے اگر خلاصہ دیکھ لیں تو پھر مزید بات سمجھ آئے گی، اور آپ ایکسائٹیڈ بھی ضرور ہوں گے کہ آج ہم اتنا کچھ پڑھنے والے ہیں. اور اس کو پڑھتے وقت واقعی ابھی سے دعا کر لیجئے، میں بھی اور آپ بھی، کہ اللہ آج اس پوری صورت میں جو حکم جو بات میں سنوں میں اس پہ عمل کر لوں. اب میرے اندر کوئی ہیل و حجت نہ رہے، میں اپنے آپ کو تیری نظروں سے دیکھوں، جو تجھے پسند ہے میں وہی کروں گی. اور سورت احزاب جو ہے یہ مکی صورت، سوری مدنی صورت ہے، 73 یعنی 73 آیات ہیں. اس کے اندر آپ دیکھیے تو 12 مختلف موضوع ہیں. اسی سے دیکھ لیجئے یہ کتنی کمپریہنسو صورت ہے اور ہم سے کتنے وقت کا تقاضا کرتی ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی وقت میں برکت دے دے. پہلا آیت نمبر 1-3 تک کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنے کا حکم ہے. بڑی یونیک سورہ ہے، بالکل ایگزیکٹلی شروع ہوتی ہے حکم سے. بہت کم صورتیں اس طرح کے اسٹرانگ اسٹارٹ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں. پھر آیت نمبر 4-6 میں سماجی عدل کے لیے زہار اور منہ بولے بیٹے کے احکامات ہیں، یعنی معاشرے کے اندر ایک بیوی کو ماں کہہ دینا یا کسی اور کے بیٹے کو، یعنی آپ کہہ لیجئے اڈاپشن کے احکامات اس صورت میں آپ کو ملیں گے. آیت نمبر 7-8 میں میثاق کا مقصد جزا اور سزا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو پابندیاں لگائی ہیں اسی کی بنیاد پہ کل جزا ملے گی یا سزا ملے گی. پھر آیت نمبر 9-21 میں غزوہ خندق اور منافقین کا کردار، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین رول ماڈل کی صورت میں. آیت 22-25 میں جنگ احزاب بھی ہے اور مخلص صحابہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص بنا دے. پھر آیت نمبر 26-27 میں غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے جس میں عہد شکنی کی سزا ان کو ملی تھی. پھر آیت نمبر 28-40 تک گھریلو اور معاشرتی احکامات ہیں. آئلی کیا ہوتا ہے؟ خاندانی، یعنی جس میں معاشرہ اہل و عیال، اس کے احکامات ہیں، گھریلو صورت کہہ لیجئے، گھریلو آیات ہیں. پھر آیت نمبر 41-48 میں مخلص صحابہ کو نصیحتیں ہیں، اور آیت نمبر 49-59 میں معاشرتی اور خاندانی احکامات ہیں. دوبارہ آیت 60-68 میں منافقین کو تنبیہ بھی ہے اور قیامت کا خوف دلایا گیا، اور آیت نمبر 69-71 میں سیدھی بات کرنا اور مشروط پیشکش، یعنی اللہ نے ہمیں ایک آفر دی ہے جو کہ کنڈیشنل ہے. اور آخری آیتیں پھر 72 اور 73 امانت کا مقصد. یہاں ہم دیکھیں گے کہ ساری مخلوقات نے جس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا, انسان نے اس کو اٹھایا لیکن پھر اس کو پورے طور پہ نبھا نہیں پاتا. مرکزی مضمون امانت کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے, کفر اور منافقت کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اسلام کے دیے ہوئے گھریلو, معاشرتی, سماجی, عسکری, سیاسی اور دیگر اجتماعی احکامات پر عمل کرنے کی دعوت ہے. اور یہ صورت آج کے دور کے کچھ پروپیگنڈوں کا بھی علاج ہے, اس لیے جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اہم ہے یہ صورت. ان میں سے تو کسی کو ایک لفظ بھی صورت کا مس نہیں کرنا چاہیے. مجھے میرا ایمان ہے کہ اگر آپ اس کو پورے فوکسڈ ہو کے سنیں گے تو آج ویسٹ میں جتنے الزامات اسلام پہ اور اسلام کی تعلیمات پہ, ان میں سے بہت سو کا جواب آپ دینے کے قابل ہوں گے. تھوڑا سا اس کا خلاصہ کر دیتی ہوں. آج دو چیزوں پہ بہت حملے ہیں. کل تو لوگ مسلمانوں کی گردنوں کو ذبح کرتے تھے نا, آج لوگ اس کو بند کر کے لائٹس کھول لیجئے. آج کے دور کے دو بہت بڑے پروپیگنڈے ہیں. آج کے دور میں دو چیزوں کا بہت پروپیگنڈا ہے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں, آپ کی بیویاں آپ نے اتنی کیوں کی اور ایک سے زیادہ شادیاں اور 11 کی اور 9 کی اور یہ وہ, اور دوسرا آپ کی جنگیں, یعنی وارز اینڈ وائفز آف دی پروفیٹس. یہ آج کے ویسٹ کا ایک معروف ٹاپک ہے. اس صورت میں ان دونوں کا تذکرہ ہے. اور میں اور آپ جب اس سوسائٹی ہم لوگ جب ویسٹ کی نظر سے اسلام کو اور قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہم بھی سوتیلی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیے ماں باپ کیسے بھی ہوں, اگر دشمنوں کی نگاہ سے ان کو دیکھنے لگے تو اپنے ماں باپ بھی دشمن لگتے ہیں. اسی طرح اگر آج میں نے آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو غیروں کی نظر سے دیکھا تو ہم اسلام سے متنفر ہو جائیں گے. اور اگر ہم ان کو سگے ماں باپ والی نظر سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا جو کیا وہ ٹھیک ہی ہوگا تو ان شاء اللہ تعالی فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس صورت میں کتنے خوبصورت طریقے سے عورتوں کو احکامات دے دیے گئے کہ جس میں ان کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پریشیس بنایا ہے. جو عورت خود کو جتنا قیمتی سمجھے گی وہ اپنے آپ کو اتنا ہی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلانے شروع کر دے گی, اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پہ چلائے گی. آئیے صورتوں آیتوں کو پڑھتے ہیں. چونکہ ٹاپکس بہت سارے ہیں تو طوالت کا اندیشہ ہے, اس لیے جہاں تک ایک ٹاپک پورا ہوگا تو پھر دوبارہ پیچھے کی آیتوں کو لے کر عمل کی باتیں بتا دوں گی, لیکن کوشش کروں گی کہ ترجمے میں سیکوینس رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو. نوٹ کیجئے گا ذرا, اللہ اپنے نبی کو اس طرح پکار رہے ہیں. اشارہ تو ہماری ہی طرف ہے لیکن اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس صورت میں بہت ساری باتیں آنے والی ہیں. اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو, سب کو بیچ میں سے نکال دیں. اللہ اور اس کے رسول اور جبرائیل اور جس جس طریقے سے یہ قرآن پائل اپ ہوا, آپ اس آیت کو اپنے اوپر لیں, میں اپنے اوپر لیتی ہوں, اور 3 سیکنڈ تک غور کرتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو کہتا ہے اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو. تو دل سے سارے خوف نکال دیجئے, ساری اطاعت کے پھندے اتار کر صرف ایک اطاعت کا پھندہ گلے میں ڈال لیجئے, وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. حید کہنے میں دو لیکن اصل میں وہ ایک ہی ہے. حقیقت میں علیم و حکیم تو اللہ ہی ہے. پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تم کو کیا جا رہا ہے. اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اللہ پر توکل کرو, اللہ ہی کے وکیل ہونے کو کافی سمجھو. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے. کیا مطلب؟ ایک جسم میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی, کہ کفر بھی ہو اور نفاق بھی ہو اور اسلام بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا. ایک وقت میں انسان یا تو اللہ سے پیار کرے گا یا اللہ سے نہیں کرے گا, یا تو اللہ کا مطیع فرما بردار ہوگا یا نہیں ہوگا. آج بہت سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, جی دین بھی رکھو دنیا بھی رکھو, میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں اور میں کفر سے بھی کرتا ہوں, مجھے شیطان بھی کوئی زیادہ برا نہیں لگتا اور مجھے اللہ بھی اچھا لگتا ہے اور مجھے قرآن کی نصیحت بھی اچھی لگتی ہے لیکن معاشرہ بھی اچھا لگتا ہے. تو نوٹ کر لیجئے کہ ایک انسان ایک وقت میں دو متضاد باتیں, دو کانٹراڈکٹری چیزیں نہیں سوچ سکتا, کیونکہ اس سے معاشرے میں نظام بگڑتا ہے اور یہ ممکن بھی نہیں. آپ کے اس گلاس میں آدھا گلاس گرم پانی کا اور نیچے آدھا ٹھنڈا ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ دونوں کو ملا دیں گے تو وہ لیوک وارم ہو جائے گا, وہ ہاٹ نہیں رہے گا, وہ کولڈ نہیں رہے گا. آج بھی اگر میرے آپ کے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے اور شیطان کی بھی, ہم اللہ کی بات بھی مانتے ہیں اور شیطان کی, تو ایمان پھر گرم نہیں ہے. وہ گرم جوشی والا ایمان نہیں ہے جو پگھلا دے. وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایمان جو دلوں میں حرکت پیدا کر دے. پھر ہمارا ایسا لیوک سوام ایمان ہے جو دل کرتا کر لیتے ہیں, جس وقت دل چاہتا ہے بہت کر لیتے ہیں, جب نہیں دل چاہتا نہیں کرتے. فرمائے وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم, نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے, اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا. یہ جو زہار کی بات ہے نا, یہ سورت مجادلہ میں ڈیٹیل سے آئے گی, وہاں بات کریں گے. بس یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ عربوں میں طلاق دینے کا یہ ایک طریقہ تھا کہ بیوی کو ماں کی طرح کہہ دیتے تھے, یعنی بیوی کو ماں کہہ دیتے تھے اور اس کے بعد پھر اس سے تعلق نہیں رکھتے تھے. اس کو چھوڑ دیجئے, لیکن جو اس صورت کا ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ منہ سے نکال لیتے ہو, مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے, اور وہی صحیح بات ہے اور وہی سیدھا راستہ. کرو کیا منہ بولے بیٹوں کو, ادو ہم لیا بھائی اقسط عند اللہ, منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو, یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. نادانستہ یعنی انجانے میں جو بات تم کہو گے اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے, لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو گے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. تمام آیات جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید کے ناطے سے نازل ہوئی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح, یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی, تو انہوں نے خوشی میں محبت میں جیسے گفٹ ہوتا ہے تو اپنے غلام زید کو اللہ کے نبی کو ہبہ کر دیا. یہ اس طور کا رواج تھا. آج آپ کسی کو گرائنڈنگ مشین دے دیتے ہیں, جوسر بلینڈر دیتے ہیں کہ اس سے کام لے لیجیے. اسی طرح پہلے دور میں غلام ہوتے تھے تو لوگ تحفوں میں بھی غلام دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور اپنا منہ بولا بیٹا کہہ دیا. اس وقت تک کبھی کوئی اڈاپشن کے احکامات نہیں آئے تھے. اب کیا ہوا کہ جب آپ نے ان کو اپنا بیٹا کہا تو لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے. اللہ کے نبی بھی ان کو بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے پہلے تو اللہ کے نبی کو ایک جذباتی جھٹکا دیا. آپ دیکھیے کہ یہاں سے اڈاپشن کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے. اسلام میں اڈاپشن عام حالات میں زیادہ پسندیدہ نہیں ہے, خاص طور پہ جب اس میں باپ کا نام چھپا لیا جائے اور بالکل چپ پیچھے کر دیا جائے. ہاں کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں, مثلا جنگوں میں بچے آ گئے, یا جیسے کوئی مہاجرین کے بچے آتے ہیں, یا جیسے آپ دیکھتے ہیں ریفیوجیز آ جاتے ہیں جہاں واقعی ضرورت ہوتی ہے, یا پھر واقعی ایک ایسا کپل ہے کہ جن کو بچے کی اشد ضرورت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک بچہ نہ ملا ہماری زندگی میں خوشیاں نہیں آئیں گی, تو اڈاپشن کر سکتے ہیں, کوئی بری بات نہیں. بلکہ یتیموں کی کفالت تو بہت بڑا اجر بھی ہے. لیکن پھر اس میں جو کڑی شرائط ہیں وہ وہی ہیں جو کہ اللہ کے قانون کی ہے. نمبر ایک یہ کہ آپ بچوں کا نام نہیں بدل سکتے. جن کا نام نہیں پتا فاخوانکم فی الدین, ان کا نام اپنے نام کے ساتھ اگر لگائے بھی, لیکن بچوں کو ضرور بتا دینا چاہیے کہ یہ آپ کا باپ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اسلام میں جو مقاصد شریعہ ہے نا, اس میں ایک مقصد ہم نے پیچھے پڑھا شروع میں بہت پہلے, کہ وہ نسب کی حفاظت ہے. اب ایک بچہ جب کسی اور کو اپنا باپ سمجھتا ہے, بعد میں وہ اس کا ہے نہیں, بعد میں حلال حرام کے مسئلے پڑ جاتے ہیں, آگے جا کے نکاح شادی کے مسئلے پڑ جاتے ہیں, وراثت کے مسئلے پڑتے ہیں, تو اسٹریٹ فارورڈ رہو, بچے کو بچپن سے بتا دو کہ کون تمہارا باپ ہے کون نہیں. بعض دفعہ ماؤں کے پاس ایک بچہ ہوتا ہے پھر ان کی دوبارہ شادی ہو جاتی ہے تو وہ اس نئے باپ کو ہی بچہ باپ سمجھنے لگتا ہے. بہت بچپن میں ایک دو سال کی عمر میں اگر ایسا ہو جائے تو ممکن ہے کہ اس کو اپنا باپ سمجھے. لیکن پھر ہوتا کیا کہ بڑے ہو کر جب اصل کھلتا ہے نا کوئی تو بتا دے گا, خاندان کا ہی کیوں نہ بتا دے, کوئی باہر بتا, تو بچے ٹوٹ جاتے ہیں اور دھوکے کا احساس ہوتا ہے, اور پھر ان کی طبیعت کے اندر بھی ایسی ہی چیزیں آتی ہیں. تو لہٰذا یہاں یہ احکامات دے کر بتا دیا کہ آپ لڑکا تو اڈاپٹ کر سکتے ہیں لیکن بیٹا نہیں اڈاپٹ ہو سکتا. جو آپ کی نسب کا بچہ ہوتا ہے وہ آپ کا ہی ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری بات کر کے بتا دیا کہ دیکھو تم ان چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو تیار رکھو, اور اس میں کوئی بری بات نہیں. یہاں اشارتاً ایک بات کہوں گی جو کہ قرآن کی سائز سے تو نہیں مل رہی لیکن ہمارے مسلم معاشرے میں بہت عام ہے. ایک تو لوگ بیٹا بنا لیتے ہیں, چلے ایک تو اڈاپشن ہے نا جو ایک واقعی کسی کا بچہ لے لینا, لیکن دوسری طرف یہ جو خود منہ بولے بھائی بنا لینا, یہ میرا بھائی ہے بھائی جان مجھے سستا دے دیں, وہ دکاندار میرا بھائی بنا ہوا ہے, وہ کپڑے والا میرا بھائی بنا ہے, وہ کبھی بھی نہ بنائے. نو نیور ڈو دس, یہ کبھی نہیں کوئی ہوتے. پھر اسی طرح بیٹا بنا لینا, یہ میرے بیٹے کا دوست ہے تو اس کو میں نے بیٹا بنا لیا. اب بیٹا کہہ سکتے ہیں پیار سے, بیٹی کہہ سکتے ہیں کسی کی بچی کو, لیکن جو جس کا ہے اس پہ رہنے دیجیے. اسلام رشتوں کے معاملے میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حکمتوں کو سمجھنے والا بنا دے. آگے آیت 6, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے اپنی ذات پر بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے. نوٹ کیجئے, اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو ایک موقع پہ پوچھا، عمر تمہیں مجھ سے کتنا پیار ہے؟ کہا اللہ کے نبی سب چیزوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، پر مجھے اپنی جان بڑی پیاری ہے. یعنی مت سچ بولتے تھے نا، ہم تو کوئی نعت پڑھتے یا شعر پڑھتے تو پتا نہیں اس میں جا کے کتنی دفعہ آپ پہ قربان ہو چکے ہوتے، اور چاہے ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو قربان کرنے والے بن جائیں. عاشق رسول کہنے والے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کی ایک سنت کو نہ مانے، فرائض کو ماننا تو دور کی بات، تو جھوٹ نہیں بولتے تھے. سچ بول کے کہا اللہ کے نبی میری جان سے زیادہ آپ مجھے نہیں پیارے. تو آپ نے عمر کے دل پہ ہاتھ رکھا، پھر آپ نے کہا عمر تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں تجھے تیری جان سے پیارا نہ ہو جاؤں. عمر کہتے ہیں اس جملے نے میرا دل کھول دیا، میں نے واقعی محسوس کیا کہ اب تو میں اللہ کے نبی پہ اپنی جان بھی دے سکتا ہوں. تو آپ نے کہا اللہ کے نبی اب تو مجھے میری جان سے بھی آپ پیارے. تو آپ نے فرمایا کہ اب تیرا ایمان پورا ہوا. سورہ توبہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، نو رشتے، نو چیزیں، چیزیں اور رشتے گنا کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول اور اس کے راستے کے جہاد سے اگر تمہیں یہ چیزیں زیادہ پیاری ہیں تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، انتظار کرو پھر اللہ تم پر اپنے عذاب کا فیصلہ لے کر آئے. تو ہمیشہ سچے بنیے، اور اللہ کے نبی کی جان کو تکلیف ہو اور آپ آرام سے بیٹھیں یہ کبھی ہو نہیں سکتا. اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یہ ہے وہ آیت کا ٹکڑا جو نبی کی بیویوں کو مہات المومنین کا ٹائٹل دلواتا ہے. میں اور آپ کسی کو نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، یہ جو رضی اللہ عنہ میں اس کی بھی دلیل ہے، تو مہات المومنین کی یہ دلیل ہے. مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے. شرط کیا ہے؟ البتہ ان تفلوا الی اولیائکم معروفا، الا یہ کہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کو بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. یہ کہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. دیکھیں نبی کی بیویاں ماں کیوں تھیں؟ پہلی بات دیکھیں کہ باپ اور بیٹے کا آپس میں پردہ ہوتا ہے. جیسے سگی ماں سے نکاح حرام ہے نا، کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے باپ اور بیٹے کی جھجک رہتی ہے. پیچھے سورۃ النساء میں ہم کلیئرلی پڑھ چکے ہیں ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے باپوں کے نکاح ہو چکے. تو نبی کی بیویاں کیوں؟ کیونکہ نبی کا ایک مقام ہے، اور شوہر بیوی کا رشتہ بڑی قربت کا رشتہ ہوتا ہے جس میں لوگ واقعی اپنے آپ کو دوسرے کے قریب سے قریب محسوس کرتے ہیں. تو ایسے وقت میں اگر دونوں، ایک ہی عورت دو مردوں پہ کھل جاتی ہے تو اس سے پھر رشتوں کا وہ تقدس ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی وفات کے موقع پر حضرت عائشہ کی عمر مبارک 18 سال کے قریب تھی، اور 52-57 کے اراؤنڈ ان کی ڈیتھ ہوئی. تقریباً نصف صدی اس عورت نے بیوگی میں گزاری، لیکن کسی کو ضرورت نہ ہو سکی کہ ان کے طرف نکاح کا پیغام ڈالے. ہمارے اسلاف اتنے زیادہ اللہ کے قرآن کو مانتے تھے. آج کا دور ہوتا تو جو عائشہ پہ سکینڈل چھڑاتے ہیں اور جو عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمتیں لگاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ ان کو نکاح کے پیغام دیتے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے نبی چلے گئے اور کیا کیا ورغلایا. تو یہاں اس انداز سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کتنا اللہ کی بات کو مانتے تھے. ارے نبی یاد کرو، ارے نبی یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح سے اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے. یہ پانچ جو ہیں اولو العزم پیغمبر ہیں، یہ ایک یونیک بات ہے شاید کی اس لیے بول رہی ہوں. یہ پانچوں جن کے نام ہیں ان کا عام نبیوں سے اونچا مقام ہے. اولو العزم یعنی جن کے حوصلے بڑے بلند تھے اور جن کو بہت زیادہ آزمایا گیا. سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے عذاب علیمہ دردناک عذاب تیار کر ہی رکھا ہے. یہاں سے آگے اب آیت نمبر 9 کی آیات جو آگے چل رہی ہیں تو تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے لشکر چڑھ دوڑے، کیا مشکل حالات تھے وہ مسلمانوں کے لیے. اسلام کی کہنا چاہیے کہ اسلام کا نام تک مٹانا چاہتے تھے، کیونکہ اس سے پچھلی جنگوں میں ان کو منہ کی کھانی پڑی. تو انہوں یہود نے سوچا کہ ہم اکیلے اللہ کے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی طرح مشرکین مکہ کا بھی یہی خیال تھا، سب مل گئے. آج کے دور میں آپ کہہ لیجئے پوری دنیا نے، پورے ویسٹ نے اور پورے نان مسلموں نے ایکا کیا کہ آؤ ذرا مسلمانوں کو ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ نے کیسے دفاع کیا؟ انسان تھوڑے ہوتے ہیں، اللہ ہواؤں کو بھیج دیتا ہے، آندھیوں کو بھیجتا ہے جس سے ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں. اور اسی طرح سے اس جنگ میں نفاق جو تھا لوگوں کا کھل کر سامنے آیا. اور اتنی سخت یہ کولڈ وار تھی، اس میں کوئی تیر تلوار نہیں چلے، نہ اس میں کوئی جنگ تلواریں ٹوٹی، کیونکہ خندق ہو دی گئی. اللہ کے نبی کو جب یہ خبر ملی کہ سب طرف سے لوگ مدینہ میں آ رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا معاملہ تھا. مٹھی بھر مسلمان ہیں، وہ کیسے سب کا مقابلہ کریں؟ جیسے آج اگر ایک مسلم ملک بہت بھی طاقتور ہو، لیکن آج کی ساری ویسٹرن پاورز کو سوچیے تو وہ مل کے آئیں گی تو فزیکلی یہ پاسبل نہیں ہے. تو ایک صحابی تھے سلمان فارسی، جو حالانکہ عرب بھی نہیں تھے، اللہ کے نبی نے ان کے مشورے پہ پھر مدینہ شہر کے باہر خندق کھدوائی تھی. خود خود کھو دی، صحابہ نے کھو دی، کتنے کتنے ہاتھ لمبی خندق، ایک ایک صحابی کے ہاتھ میں شدید سردی تھی، اور آپ کو سردی میں تو ہاتھ ہی نہیں کھلتے، اتنی سردی میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے کیچڑ پاؤں کو لگا ہوا ہے، منہ میں بھوک ہے، یعنی دو دو پتھر باندھے صحابہ نے اور اللہ کے نبی نے، پھر وہ خندق کھو دی گئی، خندق سمجھتے ڈچ، جس کو پھلانگنا مشکل ہو، کہا گیا کہ ہم دشمن کو مدینہ میں آنے ہی نہیں دیتے اور یہاں بیٹھ کے تیر اندازوں کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، معاملہ خفیہ رکھا گیا تھا، دشمن اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں تھے. دیکھیے یہ وار ٹیکٹس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بھی ایکسیلنٹ تھے کہ آپ نے وقت کے حالات کے مطابق تھوڑے کو بھی زیادہ کروایا، اور الحمدللہ اللہ نے اس کارگری کو اتنا اچھا ثابت کیا کہ جب دشمن آئے تو انایکسپیکٹڈ تھا، اب وہ مدینہ میں آ نہیں سکتے، باہر دشمن ہے، مسلمان ایک قسم کے اپنے ہی شہر میں سرنڈر ہو گئے، مسلمانوں کے پاس تو گھر تھے، سکون تھا، جو بھی تھا، صرف ان کو دیکھنا یہ تھا کہ دشمن اندر نہ آئے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت دشمنوں کے لیے کتنا مشکل تھا، ایک مہینہ تک وہ باہر بیٹھے رہے، ظاہر ہے سردی بہت تھی، گرمی بہت تھی، جو سردی بہت تھی، اور یعنی ان کے پاس جو رسد تھا ختم ہو گیا، کوششیں کی انہوں نے خندق کو پار کرنے کی، جدھر سے کوشش کرتے الرٹ صحابہ تھے وہ فوراً اس کو ختم کر دیتے. اس طرح سے آپ دیکھیے آج کے دور میں کام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی جو اشارے سمجھیں وہ سمجھیں. کل فزیکل ڈچ بنائی گئی تھی، فزیکل ایک بیریئر بنایا گیا تھا دشمنوں کو مسلمانوں پہ آنے کا، آج مسلمانوں کو اپنے بچوں اور مسلمان یوتھ کی سوچ کو اس طرح سے ایک خندق کے ذریعے سے نان مسلم کلچر سے دور کرنا پڑے گا، اور یہ ڈچ قرآن ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، اس کے احکامات ہیں. آج اگر آپ کے میرے ارد گرد قرآن و سنت کی یہ خندق خودی ہوگی، انشاءاللہ دشمن ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ آج کے حملے انٹلیکٹ پہ، آج کے حملے دماغوں پہ، تو اس طریقے سے جب ایک ہفتہ مہینہ وار رہے تو ان کی اللہ نے پھر آندھیاں بھی بھیجی، طوفان آئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، اخیر وہی ہوا جو ہوتا ہے، بے جوڑ جو گھٹ ہوتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں گھٹ جوڑ. یاد رکھیے جس اتحاد کی بنیاد اللہ نہیں ہے نا، وہ کبھی نہیں رہے گا، چاہے وہ دو مسجدیں ملیں گی، چاہے دو آرگنائزیشن مل جائیں گی، اور چاہے چار دشمن مل جائیں، وہ ٹوٹتے ہی ٹوٹتے ہیں. جیسے سیاسی اتحاد ہوتے ہیں نا ہمارے ملکوں میں، آپ سنتے ہیں آپ فلان نون لیگ نے فلان سے اتحاد کر لیا، پیپلز پارٹی نے فلان سے کرا، پھر تھوڑے عرصے بعد پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، پھر گھومتے ہیں جدھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یا جدھر پلڑا بھاری دیکھا ادھر دیکھا. تو ایک ہی چیز کا اتحاد صرف لوگوں کو جوڑتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کا نام ہے. آج مسلمان بھی جب اس نام پہ جڑیں گے، سب فرقے ختم، اور ساری چھوٹی چھوٹی کوششیں ایک بڑے برتن میں ڈلتی جائیں گی، پھر دیکھیں کتنی بڑی خندق ہوتی ہے. تو بہرحال ذرا سنیے گا اس کا واقعہ، اس میں پھر ایک آگے جا کے حالات آئیں گے، اس کو الگ سے ذکر کر دوں گی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے ابھی ابھی تم پر کیا ہے. جب لشکر تم پر چڑھائے تھے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی. دشمنوں کے سامنے فوجیں، کون سی فوجیں تھی؟ آندھی کی، طوفان کی، اور فرشتے بھی آئے ہوں گے، اللہ جس کو چاہے بلا لے. اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھائے، مراد کے مدینہ کے اوپر والے علاقوں سے بھی اور نیچے والوں سے بھی آگے. جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آگے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. یاد رکھیے جب جنگوں کی بات آتی ہے اس وقت لوگوں کا ایمان بھی کھلنے لگتا ہے. منافق کبھی بھی نہ نمایاں ہوتے اگر دین کے نام پر یہ تقاضے نہ آتے عملی طور پہ. کل جنگیں تھی، آج کچھ اور. کل کا جہاد تلوار سے تھا، آج جاہد بہیم جہادن کبیرہ، آج قرآن کے ساتھ جہاد ہے. تو جب بھی کوئی دین کے نام پہ مشکل آتی ہے اس وقت لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اعصابی جنگ تھی، آپ کہتے ہیں وار آف نروس تھی، 10,000 کا لشکر وہاں سے موجود ہے. تو بعض لوگ وہ جو تھے کہ جنہوں نے مخلص ہونے کے دعوے بھی کیے تھے، وہ یہ سٹریس برداشت نہ کر سکے تو ان کے منہ پہ غلط باتیں آنے لگ گئی. یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یہ پتہ نہیں اللہ نے ہمیں کیا ڈالا. آج بھی دیکھیے کچھ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی دے. ذرا سی مشکل آئے کہتا اچھا پوچھیں گے اللہ سے، کیوں کیا میرے ساتھ؟ کبھی نہ کریں. اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. دیکھیے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. لگ نہیں رہا ایک زلزلہ آیا ہوا ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے کبھی کبھی زلزلے بھی آتے ہیں. خاندان پورا ہل جائے گا، آپ کے شوہر پریشان ہو جائیں گے، آپ کے ماں باپ کہیں گے اب اس کی کسر رہ گئی تھی جو تم نے کرنا تھا، اب یہ بھی تم کرو گے دین کے نام پہ، وہ بھی کرو گے. تو ایسے وقتوں میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دلوا رہے ہیں کہ تم فکر نہ کرو. اسی وقت میں ایک دوسرا گروہ بھی سامنے آ گیا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے. نعوذ باللہ. آج بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں, کوئی نہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مان کر خوش رہ سکتا. جی کے تو دکھاؤ ذرا آج حلال کے ساتھ, آج ذرا کر کے تو دکھاؤ یہ کام. دیکھیے یہ نفاق ہے. نفاق کھلتا ہی کب ہے؟ جب معاشرے کے ساتھ خرابیاں ہوتی ہیں. اور منافقت سب سے زیادہ اس وقت آئے گی. نوٹ کر لیں یہ جنگ کے مناظر میں آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. چاروں طرف سے آگے تو یہود بھی آگے, نصارہ بھی آگے, مکہ والے آگے, بدوی بھی آگے, ساری نان مسلم فورسز جمع ہوئی تو اس وقت منافقوں کی زبانیں کھلیں. آج بھی آپ اپنے مسلمانوں میں گھرے رہیں, اپنے ملکوں کی دال روٹی کھائیں, نفاق کم ہوگا, اسلام کے خلاف کم زبانیں کھلیں گی. جو ہی ہم ایسے لوگوں کے بیچ میں آتے ہیں نا تو پھر ہم بولتے ہیں. آج آپ پڑھیں گے جب بہت سارے احکامات ہیں جن ایشوز پہ آج تک کبھی کوئی بولا ہی نہیں. آج بھی سعودی عرب کا وہ ایشو نہیں, آج بھی آپ اگر کویت میں جاتے ہیں وہ ایشو نہیں. وہ ایشو کہاں بنتے ہیں آ کر؟ جہاں نان مسلم لوگ رہتے ہیں. تو ایسے وقت میں وہی بات ہے کہ دوسرے کو ذرا سا اچھا دیکھ کر بعض دفعہ لوگ اپنے گھر والوں کے خلاف ہونے لگتے ہیں, کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے جھوٹے ہیں, کوئی مدد نہیں آنی ہماری. جب ان میں سے گروہ نے کہا یسرب کے لوگوں تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں, پلٹ چلو. ہمتیں توڑنے والے. احد میں کس نے توڑی؟ عبداللہ بن ابی نے. یہاں بھی اسی کا ٹولہ ہے. یاد رکھیے آپ نیکی کریں نہ کریں کبھی دوسرے کی ہمت نہ توڑیں. کوئی آپ سے کہتا میں یہ کام کر رہی ہوں کہ ضرور کرو, اللہ تمہیں برکت دے, میرے لیے بھی دعا کرو, اللہ مجھے بھی توفیق دے. کبھی نہ کسی سے کہیں سوچ لو, دیکھ لو, بڑی مشکل ہے, بڑا دور ہے, بڑی کمٹمنٹ ہے, بچوں کا کیا ہوگا, میاں کا کیا ہوگا, دوپہر کا کیا ہوگا, شام کا کیا ہوگا. تو اپنی زندگی کا اصول بنائے میں اور آپ اس آیت پہ عمل لکھیے. کبھی کسی کی نیکی دیکھ کر اس کو یہ نہیں کہنا کہ نہ کرو, یا اس کو یہ نہیں کہنا یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ لوگ اتنا اللہ اور اس کے رسول کی بات سے متاثر نہیں ہوتے جتنا کہ وہ لوگوں کی اور دوستوں کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں. ایک اور فریق کا حال سن لیجئے. وہ یستاذن فریق منہم, جبکہ ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا. ایک ایک لفظ پہ ذرا سی توجہ چاہیے ہم سب خواتین کو خاص طور پہ, کیونکہ وہ تو مرد ہیں ہم تو عورتیں ہیں. کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون اننا بیوتنا عورا, کیا کہتے تھے؟ ہمارے گھر خطرے میں ہیں. اللہ کے نبی گھر خالی کیسے چھوڑیں؟ حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے, کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ سیکورٹی کا, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے یہ گھر بھی پاؤں کی بیڑی بن جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرنے سے روک لیتا ہے. گھر کی صفائی کرنی ہے آج چھٹی کر لیتے ہیں, آج گھر میں کچھ کام کرنا ہے چھٹی کر لیتے ہیں. چھٹی 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 لمبی چھٹی ہو جاتی, پھر اللہ پکی چھٹی دے دیتا کہ جاؤ تم اسی کو صاف کرتے رہو. اور وہ کبھی صاف رہا؟ آج کریں گے کل گیا, آج پکائیں گے رات کو پھر خالی, آج کپڑے دھو لیں کل سمیٹ لیں, تیسرے دن سے پھر جمع ہونے شروع ہوتے ہیں. تو اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارا گھر کبھی ہمارے اور تیرے بیچ میں نہ آئے. کسی لیول پہ بھی آپ اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں, ان گھروں کو کبھی بھی فتنہ نہ بنائیں, کیونکہ اللہ ان کا محافظ ہے. دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. اصل یہ مسئلہ ہے. دیکھیں اب یہ جملہ میں نے تو نہیں بولا نا, اللہ کے قرآن نے کہا کہ اصل میں یہ گھر تو ایک بہانہ ہے, یہ جنگ نہیں کرنا چاہتے, یہ محنتی نہیں ہے, یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کا کوئی سٹیٹس بنے. اور یاد رکھیے جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے پلٹ جائے اس کو ایک شعر یاد رکھنا چاہیے. بڑا پیارا سا شعر ہے, مجھے آتا کوئی بھی نہیں ہے, کہ وہی کہتے ہیں کہ جسے جہاں ہو وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جہاں ہو پیاری, کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. ہے نا ایسا کوئی شعر؟ میں اکثر پہلا مصرع بعد میں بات کا پہلے پڑھتی ہوں, کیونکہ اصل میں پچھلے آخری والے مصرع میں مفہوم ہوتا ہے نا, تو وہ یاد رہتا ہے. لیکن یہ بات سچ ہے, اللہ کے راستوں سے جان بچانے والے میڈیوکرز بن جائیں گے, وہ ایوریج پہ رہیں گے, لیکن وہ اعلیٰ پہ کبھی نہیں جائیں گے. میرا آپ کا اپنا انتخاب ہے, چوائس کیجیے. اور آج تو سٹاف کو بھی ملنا ہے, اینڈ پہ ملے بغیر کوئی بھی مجھ سے نہیں جائے گا. ٹیوزڈے جن کو پتا ہے ان کو پتا چل گیا جو میں نے اشارہ کیا. آپ میں سے کوئی بھی نہیں جا سکتا کیونکہ آج آپ کے لیے ڈیڈ لائن ہے. لیکن اپنے لیے جو فیصلہ کرے نا بہت سوچ کے کریں. اس گھر میں نہ تو مجھے کسی نے ایک دن کے لیے جگہ دینی ہے مرنے کے بعد, اور ان گھروں نے ہمارے بچوں کو بچانا بھی نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں نا ہم گھر میں رہیں گے تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے, بچے تو باہر ہیں, آپ گھر میں کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ اور کئی ایسے ایشوز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل میں یہ جان بچانے والے لوگ ہیں. اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی تو یہ تو اس وقت جا پڑتے, اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے سے کوئی چیز روکتی. اب آپ میں اس کو اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ بازار جانے کا کوئی میسج آتا, جھٹ پٹ سے بستر سے نکلتے چل پڑتے, آ کے کر لوں گی کام نکل پڑتے, پارٹی کی میں انویٹیشن آتی چل پڑتے, سیل کا سائن ملتا, کچھ فون آتا, ایک اشارہ, ایک ٹیکسٹ آ جاتا, چل پڑو چل پڑتے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذرا سا کوئی فتنہ, کوئی دین کے لیے نکلنا جن کو مشکل لگ رہا ہے, ان کو اگر دنیا کے کسی کام کے لیے کہا جائے, ان کے تو چاروں چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں, آنکھیں بھی چمکنے لگتی ہیں, پھدک کے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں چلو چلتے ہیں, ذرا فریش بھی ہو جاؤں گی, بہت دن سے گھر سے نہیں نکلی. ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے. میں اور آپ بھی یاد کریں, کچھ کر کے تو نہیں بھولے ہوئے عہد. کئی دفعہ اللہ سے کہا تھا اللہ آپ چھٹی نہیں کریں گے, اللہ آپ دیر سے نہیں آئیں گے, اللہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو آسان درجے پہ نبھائیں گے, کیا پھر تو بار بار چوٹ نہیں کھاتے؟ اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی, ہو جاتی ہے. اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ بڑے سخت طریقے سے ہوتی ہے جس کو میں آپ سمجھ بھی نہیں پاتے. ایسی مشکل آ جاتی ہے زندگی میں کہ جس سے ایک انسان اپنی جان چھڑا ہی نہیں سکتا, سوچی بھی نہیں ہوتی. پھر ایسا کوئی کام پڑ جائے گا, آپ کہیں گے اللہ اکبر یہ کہاں سے آیا؟ اللہ کہتے ہیں جی یہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, آپ نے میری اس سے میرے راستے سے جان چھڑائی, میں نے آپ کے اوپر ایک اور نئی مشکل کھڑی کر دی. اچھا بعض لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, خوف زدہ, کیا کریں, بوجھل ہیں, کوئی زندگی کی لائن نہیں مل رہی, ڈائریکشن لیس ہیں, ہر چیز ایسے اسکیٹرڈ ہے, جب تک میرے حالات اسٹیبل نہیں ہوتے آئی کین ڈو اینی تھنگ. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حالات کب صحیح ہوں گے, جب آپ کچھ کر کے دکھائیں گے. تو یاد رکھیے گا ایک بات, جب کسی کو کوئی جاب مل جاتی ہے نا, پھر اس کو بار بار کوئی بادر نہیں کرتا, کیونکہ وہ پہلے سے جاب پہ. جو جاب لیس لوگ ہوتے ہیں ان کو ہو سکتا ہے کئی جگہ سے میسج آتے ہوں کہ اف یو آر لوکنگ فار ا جاب پلیز کم ہیئر. اسی طرح آپ دیکھیں جس لڑکی کا رشتہ ہو جاتا ہے اس کی طرف کبھی بار بار پتھر نہیں پڑتے کہ آپ ہمارے بیٹے سے کروا دیں, اس سے کرا دیں, بس وہ ہو گیا تو ہو گیا. وی نیڈ ٹو بی ڈیسائڈیڈ, وی نیڈ ٹو ڈیسائڈ کیا کہ ہمیں کس کھونٹے پہ لگنا ہے. اپنے آپ کو کسی جگہ باندھ کر اس کا سرا دے دیں اللہ کے ہاتھ میں کہ اللہ یہ آپ پکڑیں اور آپ جانے, میں آپ کی بندی ہوں, آپ جو میرے ساتھ فیصلہ کریں گے میں اس پہ راضی ہوں. یقین کریں جن چیزوں سے انسان بھاگتا ہے نا, وہ چیزیں اس کو اللہ کے رستوں سے ملنی ہیں, وہاں سے نہیں ملتی. لیکن اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلی آیتوں میں اب دوبارہ دھمکیاں ہیں. قل من ذا الذی یعصمک من اللہ, اچھا تم جان بچانے کے لیے اور وقت اور مال بچانے کے لیے گھر میں بیٹھے, تمہیں گھر ایک رکاوٹ لگے تو ذرا منافق کو سوچو. اے نبی ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا. اصل میں بزدل تھے, محنت کی عادت نہیں تھی منافقوں کو. ان کو پتہ لگتا تھا کہ بس میدان جنگ میں جانے کا مطلب ہے موت. یہ تو کبھی سوچتے بھی نہیں تھے کہ ہم پلٹ کے آئیں گے, اور یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو اصل میں موت سے ڈر لگتا ہے, ورنہ تو وہاں جا کے آؤٹ آف کیوریسٹی یہ بھی جا کے بیٹھ ہی جاتے کہ کیا ہو رہا ہے, ذرا دیکھتے ہیں. لوگ میچ بھی تو دیکھتے ہیں نا, یہ وہاں بیٹھ کے جنگ دیکھ لیتے, پر جان جانے کا خطرہ ان کو جانے نہیں دے رہا. اسی طرح آج بھی دیکھیے دین کے راستوں میں نکلنے میں کیا کباہت ہے, کیا نہیں ہوتا جو من کو چاہیے. فطرت کے اعتبار سے میں تو اپنے اوپر لوں گی, مجھے اکیلے گھر میں بیٹھنا بوجھل لگے گا, میں باہر آؤں گی, میں چار چھ اچھی دوستوں سے ملوں گی, میں آنے سے پہلے اپنے آپ کو فریش اپ کروں گی, مجھے اچھا لگے گا. آپ دیکھیں ہم کہیں بھی جاتے ہیں بیٹھتے ہیں, دل کی بات ہوتی ہے, اسمائل کرتے ہیں, ہیلو ہائے ہاؤ یو ڈوئنگ, ایک دم ہم ڈپریشن سے نکل آتے ہیں, اداسی ختم ہوتی ہے. طبیعتاً ہر انسان دوسروں سے ملنا چاہتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ انسان تھوڑی دیر بیٹھتا ہے, اچھی بات کرتا ہے, سنتا ہے, روح کو غذا ملتی ہے اچھی, پھر اس کے بعد بریک کا ٹائم ہوتا ہے, کینٹین ہے, مزے مزے کے گرم گرم کھانے مل رہے ہیں, بھوک لگی ہوتی ہے, گھر میں بیٹھے کہاں کو گرم سموسے چائے پیتا ہے جو آپ کو کہیں جا کے مل جاتا ہے. کیا نہیں ملتا دین کے نام پہ. یہ چیز ہے جو مشکل نکالتی ہے کہ وہ جان نکالنے والے احکامات سننے پڑتے ہیں, پھر بہت مشکل ہوگا. ورنہ واللہ ہی آج بھی جتنا انٹرٹیننگ اللہ کا دین ہے کوئی بھی نہ چھوڑے. آپ کوئی بھی دیکھے, لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں, میلاد کرتے ہیں, کیا رنگ رونق, کپڑے جوتے اور کھانے پینے, اور پھر وہ ختم ہو کے تین گھنٹے تک اس بیچاری سسٹر کو جانی نہیں اس کی ہم چھوڑتے کہ جب تک وہ اس کے میاں گھر نہ آ جائیں, وہ بھی آ کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے اور آپ دوستیں جا ہی نہیں رہی. سب کو اچھا لگتا ہے لیکن یہ کامات مشکل لگتے ہیں. دین کے نام پہ اسپیشلی سنجیدہ تعلیم جس میں محاسبہ ہو, جس میں اپنا اپنا دیکھنا پڑے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس وجہ سے. تو ان سے پوچھو کہ زندگی کے دن کتنے ہیں, کتنا مزہ تمہیں اور ملے گا. ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے, اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے. جواب دیں کوئی بھی نہیں. اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے. اور ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتی ہوں. آپ دیکھیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے کام کرنے ہیں, مجھے اپنے کام کرنے ہیں، اس لیے میں اللہ کے کام نہیں کر سکتی، اور اللہ کے کاموں میں میری پانچ وقت کی نماز بھی اور عبادت بھی اور اسی طرح دین کو سرو کرنا بھی ہے. خود اپنے کام کرنا زیادہ فائدہ مند ہے یا کوئی دوسرا آپ کے کام کرے؟ مثلا آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یہ کرو باقی کام میں لے لیتا ہوں تمہارے، کیا ہوگا؟ کس کے کام زیادہ اچھے ہوں گے؟ جس کے کام اللہ کرے گا. اللہ پہ ڈال کے تو دیکھیے، ڈال کے دیکھیں، ہم رسک نہیں لیتے، سچی جو بات ہے، ازما کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کیسے کرتا ہے. لیکن اس کے لیے جرات چاہیے ہوتی ہے. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ اگلی آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے، کچھ انسانوں کو بنا لیتا ہے ہمارے لیے مددگار. قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں. ذرا سوچئے، ہم اللہ کے راستوں میں، اللہ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، پیچھے ڈال دیتے ہیں، پوسٹ پون کر دیتے ہیں، ڈیلینگ ٹیکٹس ہے ہماری، یا واقعی ہم اس کام کو آگے بڑھا کر کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہمیشہ اپنے لیے بات کرے. وہ کہتا نا کہ انسان گڑ نہ دے گڑ سی بات تو کرے، سنا بھائی محاورہ؟ کام کرے نہ کرے اللہ کا، رکاوٹ نہ ڈالیں، نیگیٹو جملے نہ دیں، ایسی باتیں نہ مشہور کریں کہ جس کو سن کر دوسروں کے بھی حوصلے ٹوٹ جائیں. کیا تھے ان کے جملے؟ اب یہ دیکھیے میدان جنگ میں ایک طرف وہ لڑ رہے ہیں، وہ بےچارے محاذ پہ بیٹھے ہیں، ادھر ادھر بیٹھے ہیں کہ کوئی دشمن نہ آئے، اس کو ہم نے تیر سے اڑانا ہے، اور یہ بےچارے جو اندر گھر بیٹھے اپنی باتیں، محفل ہاؤز راؤ مل کے باتیں کرتے ہیں، ذرائع تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں. کیا خیال ہے یہ واپس آ جائیں گے؟ یہ بالکل، اب آپ جملے ان کے سنیں گے، یہ اپنے ڈرائنگ روموں میں اور اپنے فورمز میں بیٹھ کے ان لڑنے والے صحابہ پہ کمنٹس دیتے تھے. کیا کہتے تھے؟ آئیے ذرا سنتے ہیں. جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، چھوڑو یہ کام، آؤ بیٹھو باتیں کریں، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنوانے کو، یعنی کیا کرے، نہ گئے تو نام نہیں ہوگا تو پتا تو لگ جائے گا، اور تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے سکتے، خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں. دیدے کیا ہوتے ہیں؟ آنکھیں. خوف میں انسان کی جو آنکھوں کی پتلیاں نا یہ اوپر چڑھ جاتی ہیں، گھومتی آنکھیں، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو. مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں، پھولوں کا بکے لے کر کہ ہم تو آپ کا ویلکم کرنا تھا نا، اس لیے ہم نہیں ساتھ گئے، ہم نے کہا ذرا آپ کے آنے پہ آپ کو پھول پیش کریں گے، ہم آپ کو کھانے پیش کریں گے. اللہ کہتے نہیں، یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے لیے مشکل ہے، تو یاد رکھیے کہ جس وقت ایک انسان کو اللہ تعالی کے نام پر ازمائش آ جائے تو اس وقت جو وقت کا تقاضا ہے وہ کرنا پڑتا ہے. میری اپنی مرضی نہیں ہے کہ میں کچھ اور نیکی کر لوں. اگر مثال اس وقت میری یہاں ضرورت تھی تو مجھے یہاں آنا ہی نیکی ہے. میں کہوں میں ایک چاولوں کا پتیلا بنا کر آج 20 لوگوں کی افطاری کرا دوں، کیا یہ نیکی نہیں ہے؟ بہت بڑی نیکی ہے. آتے متام بھی چلے غریبوں کو کھلا دوں، پر اس وقت مجھے اس چاولوں کے پتیلے کا ثواب نہیں ہوگا، مجھے اس کا ثواب ہوگا جو میرے اوپر اللہ نے کام لگا دیا. تو یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سکھا رہے ہیں اس وقت ہم سب کو کہ مخلص ہونے کے دعوے دار کی زندگی میں کبھی بدر بھی آئے گی، کبھی احد بھی آئے گی، کبھی احزاب بھی آئے گی، لیکن اس کا بگڑے گا کچھ نہیں، بال کا بیکا نہیں ہوگا، اینڈ بڑا پیارا ہوگا. اور یہ جان بچانے والے جو ایسے موقعوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے یہ آگے آپ سنیں گے. دوبارہ جنگ کی جھلکیاں. وَيَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ بھی گئے ہی نہیں ہے، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدووں کے درمیان جا بیٹھے اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہے، یعنی نیوز بلٹن سنتے رہے کہ اب کیا ہو رہا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے. تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ پائیں گے. کیا پتا چلا؟ کچھ لوگوں کا ساتھ ہونا یا نہ ہونا ایک برابر. آپ نے دیکھے دو تین لوگ ہوتے ہیں نا کسی کام پہ تو بھاگ دوڑ کر کے تم یہ کر لو، میں وہ کر لوں، میں یہ کر لوں. مثلا آپ کبھی چاہتے ہیں اپنے گھر کی ڈیپ کلیننگ کریں، اب آپ بھی ہیں، آپ کی بچی بھی ہے گھر میں، آپ کے ساتھ کوئی اور ہیلپر بھی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ چلو ہم مل کے کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ پورے گھر کی صفائی چلے 4 گھنٹے میں کر لیں گے، ایکسیلنٹلی کر لیں گے. اور کبھی آپ کہتے ہیں اچھا وہ فلاں میری دوست، وہ کہتی ہے ذرا مجھے بلا لیا کرو، کوئی کام ہو میں اس کو نا آج بلا لوں. آپ فون کرتے ہیں کیا کر رہی ہو؟ فارغ ہو؟ آ جاؤ ذرا گھر صاف کرنا. اچھا آتی ہوں. وہ آئیں گی نا، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں 4 گھنٹے میں وہ کام نہیں ہوگا جو آپ 3 نے کیا. اب 4 ہو گئی ہیں لیکن آپ کو 8 گھنٹے لگیں گے کیا؟ بیچ میں باتیں، بیچ میں کھانے، بیچ میں پینے، پھر اور بعد میں کہ چلو باقی کل کریں گے، اب چلتے ہیں. تو یہ مطلب ہے ادھر. اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو ان کے نہ آنے کو آپ پریشان نہ ہو ان کے آنے سے، بلکہ دوسروں کا بھی وقت ضائع ہونا تھا اور انہوں نے فتنے بھی تو بڑے پھیلانے تھے، یہ ٹھیک نہیں کیا، یہ اچھا نہیں ہو رہا ادھر، یہ وہ نہیں ہو رہا. کچھ لوگ ہوتے ہی نیگیٹیوٹی والے، ان کا نصیب بھی گند اٹھانا ہوتا ہے، گندی چیزیں دیکھیں گے، خراب چیزیں. یہ اتنی لائٹیں جل رہی ہیں تو اتنی جل کیوں نہیں رہی، یہ اتنے پنکھے چل رہے ہیں تو یہ پنکھے کے پر پہ مٹی کیوں ہے، اور یہ پردہ ہے لیکن ٹیڑھا کیوں ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کیا ہو رہا ہے اور کن حالات میں ہو رہا ہے اور کس طرح اللہ کام لے رہا ہے. بس وہ یہ تنقید کرتا ہے، نہیں ان کو کام نہیں کرنا آتا یہ، پھر ہم تو ان کے ساتھ کام کریں گے جو بہت اچھا کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کی کسی جماعت کے ساتھ ہم مل کے کام کریں گے کہ جن کے کاموں میں کوئی لوپ ہول نہیں ہوگا، جس کے اندر کوئی بشری خطا نہیں ہوگی. تو یاد رکھیے یہ نفاق ہے. آپ اپنی زندگی کا ایک اصول بنائیں، میں نے بھی یہ بنایا ہوا ہے، اسی بیس پہ آپ کو کہہ رہی ہوں، جو نیکی کا موقع آپ کے سامنے آئے بسم اللہ اللہ اکبر لے لیجیے. میں ابھی پڑھ کے فارغ ہوں گی نا، تو مجھے ہو سکتا ہے امریکہ سے کال آ جائے، یا ہو سکتا ہے مجھے انڈیا سے آ جائے، مجھے اسپین سے آ جائے، کہ پہلے سے سیٹنگ ہوتی ہے، ایسے نہیں آتی کالز. لیکن میں آپ کو صرف ایک مثال دیتی ہوں، کل بالکل ایسا ہی ہوا، بالکل مدہوش، اتنی گہری نیند میں تھی کہ جیسے کوئی رات کو سوتا ہے، یہاں سے جانے کے بعد نماز وغیرہ کے بعد تھوڑی دیر میں آرام کرتی ہوں، تبھی تو انسان رات کو کرتا ہے. بالکل میں ڈیپ سلیپ میں تھی، جس کو آپ کہنا چاہیے کہ آنکھیں بھی نہ کھولے، آواز سے پتا چلتا ہے. اتنے میں فون کی بیل ہوئی، جب میں نے بیل دیکھی، جس سسٹر کا نام دیکھا تو ان کو دیکھ کر تو وہ جیسے میں ہل گئی، کیونکہ مجھے کچھ یاد آیا. فوراً میں نے دیکھا کہ ارے آج، پھر مجھے یاد ہے کہ آج منڈے ہے. انہوں نے دو دن پہلے میرے سے ٹائم لیا ہوا تھا کہ میں نے اپنے گھر میں فرینڈز کو بلا کر افطاری پہ رکھا، دارا کرن ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس پارے کو افطاری کے ساتھ جوڑ کے ساتھ اور گیسٹ کی بھی افطاری کی. تو خواہش ہوتی ہے لوگوں کی، محبت ہے جن کا سنتے ہیں ان سے بات ہو، تو نئے لوگ ہیں تو سازا کہ آپ تھوڑی دیر ان سے بات کریں گے. میں نے جب انہوں نے کہا تو آٹھ نو بجے کا ٹائم تھا، میں نے نو پرابلم، یہ تو ختم ہوگا، اب میں تو بھولی ہوئی تھی. انہوں نے شاید میسج کوئی کیا ہوگا پہلے، لوگ کرتے ہیں 15 منٹ پہلے. میں سو رہی تھی، میں نے نہیں دیکھا، بیل پہ میری آنکھ کھل گئی. جو ہی میں نے ان کی آواز سنی ہیلو، مجھے یاد ہے ہو آج منڈے اور ادھر تو یہ تیار ہوں گے. بعض سب کیا تھا، لوگ الرٹ کال دے کر 5 منٹ بعد دوبارہ کرتے ہیں، لیکن وہ سسٹر نے مجھے جو کال کی، اس وقت سارے ساتھ تھے، میں نے ان کی آواز سنی تو اچھا سازا یہ بتا. ہاں میں نے کہا ٹھیک ہے، اب مجھے اپنی آواز نہیں میری نکل رہی کبھی، آپ وہ لوگ بھی محسوس کر چکے ہوں گے، بالکل میری بھری ہوئی آواز. سازا آپ ٹھیک ہیں، آپ کی آواز کو کیا؟ میں کہا نہیں نو پرابلم، آپ لوگ پہلے خود شیئرنگ کریں تاکہ مجھے پتا چلے آپ نے کیا سنا، پھر میں بات کرتی ہوں. وہ وقت میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میں ایک دم فون بند کر کے آنکھیں بند کر لوں، میں 3 منٹ میں دوبارہ سو جاؤں گی، اتنی میں گہری تھی. پر میرے فرض نے مجھے اٹھا دیا. جتنی دیر میں وہ ساری اپنی شیئرنگز کر رہی تھی، میں تھوڑی نارمل ریلیکس ہو گئی. بعد میں نے جو 4 باتیں کرنی تھی ان سے کر دی. یہ جو 5-6 منٹ کی کال تھی نا، یہ میری اللہ کے لیے تھی. کیوں؟ کہ اللہ جی یہ وقت میرے لیے مشکل تھا، لیکن میں نے اس لیے کی کہ میرے راستے میں یہ نیکی ڈل گئی. کل قیامت کے دن یہ سسٹم مجھے پوچھے، ہم نے پوچھا تھا ان سے کہ آپ بات کر لیں، تو انہوں نے نہ کر دی. ہو سکتا ہے میرے فون پہ بات کرنے سے کسی کا دل جم جائے، تو میں اس نیکی کو چھوٹا کیوں سمجھوں؟ میں کو لو، میں اتنوں کو سنا رہی ہوں، میں آپ کو سناؤں، میں اتنے گھنٹے بول کے آئی ہوں، اب آپ مجھے تنگ کریں. کبھی یہ نہ کریں. جس بندے نے چھوٹی چھوٹی نیکی کو پکڑ لیا، اللہ اسے بڑی بھی لے گا. اور اسی کے اپوزٹ بھی ہے، جو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم لے لیتے ہیں نا، لے لو یہ بھی چھوٹا سا، یہ کوئی نہیں، تو پھر وہ بڑے گناہوں کو لے جاتے ہیں. تو یہ میرے آپ کے امتحان ہوتے ہیں، اور جو لوگ ان امتحانوں میں کامیاب ہو جائیں، بڑے کام کرتے بھی وہی ہیں. اللہ کسی کو دیتا ہے بڑا کام؟ آپ کسی کو پہلے دن 1000 کا نوٹ پکڑاتے ہیں؟ نہیں، پہلے 10 کا 20 کا 25 کا 100 کا دے کے ازما چکے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ آپ کو مجھے پہلے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے موقع دیتا ہے، آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ بڑی باتیں کراتا ہے. اب ذرا سنیے ان لوگوں کی باتیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو تمہارے حالات ہی پوچھتے رہیں گے، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو کم ہی لڑائی میں حصہ لیں گے، تو لہٰذا آپ ان کی فکر نہ کریں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ بنانے پہ بڑی پیاری بات، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، در حقیقت تمہارے لیے، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا. آپ پہلے 3 سیکنڈ تک اس آیت پہ غور کریں، پھر میں آگے پڑھوں گی. کیا میں اپنے آپ کو، یعنی کیا میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ایک رول ماڈل تھے؟ اس وجہ سے اس رول ماڈل، جو آپ نے کیا وہ میں نے کرنا ہے، جو آپ کی زندگی تھی وہ میری ہے، جو آپ نے اپنی بیویوں سے کہا وہ انہوں نے کیا، جو اپنی بیٹیوں کو حکم دیا وہ سب کچھ. کیا آپ لوگ اس پہ دل کھولا ہوا محسوس کرتے؟ کوئی ایسا ہے تو ہینڈ ریس کرے، بلکہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ میں اللہ کے نبی کو رول ماڈل نہیں سمجھتی، میرے اور ہی بڑے ہیں، میرے تو ہیروز ہی بڑے ہیں، میں تو ان کو دیکھ دیکھ کے چلتی ہوں. دل کھلتا ہے؟ پھر سنیے آگے انشاءاللہ. کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے. اب آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھے پیار کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کی بات کر رہے ہیں کہ واقعی اگر آپ نے اللہ کے نبی کو ایک رول ماڈل سمجھا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. تو دو چیزیں ہیں, اللہ اور یوم آخرت کی امید اور کثرت سے ذکر کرنے والا, یہی ہے شخص جو اللہ کے نبی کو رول ماڈل سمجھے گا, باقی تو اس پہ باتیں چھانٹیں گے. اور اس صورت میں آپ کو ذکر کی بہت بات ملے گی, اس لیے اللہ کا ذکر کرنا نہ چھوڑیں. جب ایک نیکی کر رہے ہیں اس وقت دوسری نیکی ذکر کی ہوتی ہے. آپ یہ جملہ لکھ لیں, ایک نیکی کے ساتھ جو اکثر دوسری نیکی ہم کر سکتے ہیں وہ اللہ کے ذکر کی ہے. ہاتھ خالی, ہاتھ کام کر رہے ہیں, زبان سے ذکر کیجئے. پاؤں سے چل کے کہیں جا رہے ہیں, زبان سے ذکر کیجئے. بیٹھ کے کچھ کام کر رہے ہیں, زبان سے ذکر کیجئے. اس کو نہ خالی چھوڑیے, کیونکہ قیامت کے حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کو کسی اور چیز پر حسرت نہیں ہوگی سوائے ان لمحوں کے جو اللہ کے ذکر یا اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. ترمذی کی روایت ہے 2027, حیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی دو شاخیں ہیں, جبکہ فحش گوئی اور لا حاصل بولنا, بیکار باتیں کرنا, بے مقصد باتیں کر دینا, یہ نفاق کی علامت ہے. لکھ کے دیکھیں اس بات کو. نفاق کی علامتیں, بولتے ہی رہنا, باتیں ہی کرتے جانا اور فحش باتیں کرنا, اور یہ چیزیں ذکر سے روک لیتی ہیں. ذکر تب کریں گے نا جب کچھ نہیں کر رہے ہوں گے, تو کم بولنا چاہیے. سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے 1013, آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوگا, باتیں بڑی کرتا ہے اور لوگ بعض جب اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے ہر اس شخص سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے, وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم کرنے والا ہوتا ہے. شعب الایمان 1777 نمبر روایت ہے. تو کم بولنا ذکر کو لے آتا ہے. اور آپ دیکھیں منافقوں کے قصے پڑھ رہے ہیں تو یہ باتیں سنتے وقت واقعی ہم سب کو بھی اپنی فکر لگ جانی چاہیے کہ کیا ہم سب بھی اپنا محاسبہ کرنے کو تیار ہیں. تو اللہ کا ذکر کریں جس طرح سے کر سکے, جس وقت دل کی جو کیفیت ہو نا وہی کرے. آگے منافقوں کے بعد مومنوں کا تذکرہ آیت 22, ولما رأى المؤمنون الأحزاب, اور سچے مومنوں کا حال یہ ہے کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. یہ کیا بات ہو گئی؟ منافق تو رو رہے ہیں, ہائے جنگ آ گئی, پھر مسلمانوں کو یہ کرنا پڑا وہ کرنا پڑا, اور مومنوں نے ابھی فتح نہیں دیکھی. نوٹ کریں, بعض لوگ ان آیتوں پہ غلطی کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں شاید ادھر بات ہو رہی ہے فتح کی, کہ اللہ نے مومنوں سے فتح اور جنگ فتح کا وعدہ کیا. نہیں, آزمائشوں کا, جنگوں کا, محنتوں کا جو وعدہ کیا وہ پورا ہو گیا. تو کہہ لیجئے کہ منافق بچا لینے کو نعمت سمجھتا ہے اور مومن لگا دینے کو, کھپا دینے کو نعمت سمجھتا ہے. اب یہ آپ اور میں خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جب کوئی نیا پروجیکٹ سامنے آ جائے, جب کوئی نیا نیکی کا موقع آ جائے تو اس وقت ہم خوش ہوتے ہیں یا کہتے ہیں لو جی ایک نئی چیز شروع ہو گئی. تو یہ سوچ ہر ایک کو اپنا اصل کھلوا سکتی ہے. یہ واقعہ کہ ان کے ایمان اور ان کی یہ واقعہ ہے سوری اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. نوٹ کیجئے یہ جملہ, مشکلات میں ایمان بڑھتا ہے. جیسے گرمیوں میں قد بڑھتا ہے نا, بال بڑھتے ہیں, انسان کی گروتھ ہوتی ہے, پودے پھلتے پھولتے ہیں. اسی طرح جب دین کے نام پہ مشکلات آتی ہیں نا تو ایمان بڑھتا ہے. مجھے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کی بات یاد آ گئی, جب یہ سکول یہ جس بلڈنگ میں اس وقت آج آپ بیٹھے ہیں الحمدللہ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ بلڈنگ لے کے دینے کا ارادہ کیا تو واقعی ساتھیوں میں جو جوش اور جذبہ تھا, پھر اللہ نے مدد کی. اللہ تو صرف ہماری نیت دیکھتا ہے, کام تو اللہ نہیں کرنا ہوتا, ہو گیا. تو اس کے بعد جو ساتھیوں میں ایمان اور سب مشن آیا تھا نا وہ آج تک قائم ہے. اور ایک ساتھی کی بات ہے کہ ہم نے یہ بلڈنگ نہیں خریدی, ہم نے ایمان خریدا. اگر یہ بلڈنگ نہ خریدنی ہوتی اور اس کے لیے محنتیں نہ کرنی پڑتی ہمیں تو ہم کب کے بکھر چکے ہوتے. اور اٹس ویری ٹرو, جو چیلنجز ہوتے ہیں نا یہ بندے کو کھڑا کر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں کر کے دکھانا ہے. تو یہ بات ایمان کی علامت ہے. تو اس پہ اپنے لیے ایک چھوٹا سا کرائیٹیرین رکھ لیجئے, کیا مشکلات میں میرا ایمان بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے. جب دین کا کوئی تقاضا سامنے آتا ہے تو میں خود سپردگی کر دیتی ہوں یا فرار جاتی ہوں. تو انشاءاللہ ہم اپنا ٹیسٹ خود ہی کر سکتے ہیں ہم کون ہیں. اور باقی رہ گئے مومن, تو فرمایا من المومنین, اور ایمان والوں میں سے کچھ مومن ایسے ہیں, وہ کیسے ہیں؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا. صرف کردار گفتار، صرف گفتار کے غازی نہیں تھے، کردار کے بھی غازی بنے، جنہوں نے واقعی جو کہا تھا کر دکھایا، مین آف دی ورڈز بنے. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے کہ موقع تو ملے پھر کریں گے، اللہ اس پہ نہیں کر سکے کریں گے. یعنی کچھ تو جانے لٹا چکے، یہ لٹانے کو تیار ہے، کچھ وقت دے چکے اب یہ وقت دینے کو تیار ہے، کچھ مال لگا چکے وہ مال لگانے کو تیار ہے. اللہ مجھے آپ کو ایسا ہی بنا دے. ایسے لوگ ہیں کہ جو ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے، انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. اس کو ہائی لائٹ کر لیں، وما بدلوا تبدیلا. قرآن سنتے وقت بہت ساری نیتیں آتی ہیں دل میں، رمضان میں بہت کچھ سوچتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں بہت سوچتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ بدلوا تبدیلا، بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں حالات صحیح نہیں رہے، اب مشکل ہے، نیت تو کی تھی ارادہ تو نہیں ہے. تو اپنے لیے میں بھی اور آپ بھی دعا کریں کہ ہم جتنی نیکیوں کی نیتیں کر رہے ہیں اس رمضان میں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہ بدلے. ماں بدلو، بس ماں لگا لیجئے بدلو کے ساتھ. جب کبھی اپنی کسی نیکی کی کمٹمنٹ یا ارادے پر قدم پھسلنے لگے کہ نہیں ابھی نہیں مشکل ہے، تو اس آیت کو یاد کر لیں، اس کو سلوگن بنا لیں کہ نہیں جو نیت کر لی اس کو چلانا ہے. ہوگا کیا؟ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، فرمایا یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی سزا دے، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے. بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. آپ دیکھیے جیسے بچے کو میڈل ملتا ہے نا تو ماں خوش ہوتی ہے، بچے کو پوزیشن ملتی ہے ماں خوش ہوتی ہے. ذرا سوچئے جس دن اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو اپنے پاس بلا کر بٹھائے گا، ان سے بات کرے گا، ان کو تحفے دے گا، اس وقت انسان کو کتنی خوشی ہوگی. آپ اور میں آج اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان باتوں کو ماننا کرنا آسان کر دے. اصل بات یہ کہ انسان جب اللہ کے لیے کچھ کرنے کی نیت کرے پھر ڈٹ جائے. ورد الذین کفروا، اب جنگ کا اینڈ کیا ہوا دیکھیے گا. صحابہ اتنی جوان مردی سے رہے، ڈٹے رہے کہ ورد اللہ الذین کفروا، اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا. آج بھی اللہ کفار کے منہ پھیر سکتا ہے، شرط یہ کہ یہ خندقیں کھود لیں، کلچر کو اسیمیلیٹ نہ ہونے دیں، صبغت اللہ کے اوپر صبغت المعاشرہ نہ ہونے دیں، صبغت الکفار نہ ہونے دیں، صبغت الخاندان نہ ہونے دیں. جس بندے نے اپنی آئیڈینٹیٹی رکھ لی نا، اللہ اس کی مدد کرے گا. دیکھیے آپ کپڑے دھوتے ہوں گے نا مشینوں میں، بعض دفعہ ایک کپڑا ہوتا ہے جو رنگ چھوڑ دیتا ہے، ساری مشین کی دھلائی خراب کر دیتا ہے. اور بعض دفعہ آپ سارے کلر کپڑے پورے یقین سے ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں ان کے رنگ بڑے پکے ہیں. کون سا کپڑا اچھا لگے گا آپ کو، رنگ چھوڑنے والا یا لینے والا؟ اور کچھ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ رنگ کو چھوڑ بھی دے وہ پھر بھی نہیں لیتے، ان کا اپنا ہی رنگ ہے. آپ کا میرا رنگ وہ رنگ جو کبھی کسی کو دیکھ کر نہ بدلے، ملک جگہ بدلے، ملک بدلے، ماحول بدلے، رمضان آئے رمضان جائے، وہ رمضان کی پارٹی ہے یا وہ عید کی پارٹی ہے یا وہ شادی ہے، ایک رنگ صبغت اللہ ہی ومن احسن. اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کے سامنے کافروں کو ہٹا دے. وہ کہتے ہیں نا کہ عجب چیز ہے لذت، وہ ایک پوری نظم علامہ اقبال کی، اس کا مصرع ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جن کو تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. یہ بڑا پرسرار انسان ہوتا ہے جس کو ہر وقت ہی ذوق خدائی لگا ہوا ہے، ہر بات میں اللہ، ہر بات میں مزہ آ رہا ہے، ہر بات میں اللہ بہت اچھا، اللہ کا رنگ، اللہ کی بات، اللہ کی مرضی. یہ پرسرار لوگ ہیں، یہ کوئی عام، یہ مسٹیریس لوگ ہوتے ہیں. آج سوسائٹی ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں یہ خود بھی نہیں کریں گے ہمیں بھی نہیں کرنے، یہ خود بھی نہیں خوش رہتے ہمیں بھی نہیں خوش رہنے دیتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی باتوں کی تم پرواہ نہ کرو، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے، اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی وہاں سے پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ آج ہمیں وہ ایمان دے کہ تو ہمیں کافی ہو جا. اللہ بڑی قوت والا ہے اور غالب بھی ہے. اچھا جی، اب یہاں یہ بات تو ختم ہو گئی، اب کیا ہوا تھوڑا سا سمجھ لیجئے. وہ تو چلے گئے، ذہن میں نقشہ تو بنا ہوا ہے نا آپ کے ہمارے کہ یہ مدینہ ہے، آپ سمجھے نا یہ اسٹیج اور یہ ارد گرد کی جگہ مدینہ ہے، اور اس میں سب صحابہ سب کچھ، اور حد بدنی کے بعد سارے دشمن بیٹھے ہوئے تھے. جب ایک مہینے کی ساری کوشش کے باوجود کچھ نہ بنا تو انہوں نے کہا چلے، اور سب سے بڑی بات کہ پھوٹ ہی پڑ گئی، لڑ پڑے، تم نے بلایا تو وہ کہا، تم نے کہا تو وہ کہتے، اور یاد رکھے جب وہ کشتیاں ڈوبتی ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. ہوا کیا کہ جو مدینہ شہر تھا نا، ادھر تو سب مخلصین تھے، مدینہ شہر کے اندر قلعے تھے، گڑیاں بولتے تھے اس دور میں، قبیلہ بنو قریظہ کے، یہود کا ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا، وہ مدینہ شہر میں تھے. جب مسلمانوں نے یہ ڈچ کھودنے کا سوچا تو صحابہ نے ایک کوشچن کیا تھا کہ اللہ کے نبی، خندق کھود کے ہم باہر والوں کو تو اندر آنے سے روک لیں گے، تو یہ اندر والوں نے اگر مسلمانوں پہ دھاوا بول دیا پھر کیا کریں گے؟ تو آپ نے جا کر ان کے سردار سے بیٹھ کے بات کی، اور ویسے ہی میثاق مدینہ میں آپ تو شروع سے یہ کر چکے تھے مدینہ والوں سے یہ وعدہ کہ کل جنگ کبھی ہوگی تو تم امن کا ساتھ دو گے. خیر ان کو اللہ کے نبی نے باندھا ہوا تھا کہ دیکھو اگر اس جنگ میں تم نے کچھ کیا تو ہم تم سے پوچھیں گے. انہوں نے کہا نہیں، فکر ہی نہیں کریں. اور وہی ہوا کہ جب مسلمان مرد سارے جا کے خندقوں پہ بیٹھے تھے، پیچھے بچے اور عورتیں تھے، ان لوگوں نے دشمنوں سے ساز باز کر کے اندر سے حملہ کرنے کی کوشش کی، وعدہ توڑ دیا. اتنی یعنی چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن کیا کرائے کچھ نہیں تھا، انہوں نے صرف وعدہ توڑا تھا. اور عین موقع پہ پکڑے گئے تو ان کو قابو کیا. اب دیکھیں ذرا ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. منزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب، فرمایا پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، یعنی خیانت کی مسلمانوں سے اور دشمنوں کا ساتھ دیا، اللہ ان کی گڑیوں یعنی ان کے قلعوں سے ان کو اتار لایا، اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روپ ڈال دیا، کیا جن میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو، اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھر اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جس سے کبھی تم نے پامال نہ کیا. خیبر کی طرف اشارہ ہے. اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. میری دعا ہے آپ سب کو کہ آپ کو سیرت کی جھلکیاں ایسے یاد ہوں سے اپنے خاندانی واقعات یاد ہیں. ایک لفظ قرآن کا پڑھے آپ کو پورا واقعہ یاد آ جائے. دعا کریں اپنے لیے. کتنوں کا دل کرتا ہے سیرت پڑھنے کو؟ سارے ہی ہیں. تو پھر اگلے پاروں کے جیسے سیرت کرا دوں؟ نہیں، انشاءاللہ قرآن کے بعد سیرت کریں گے. دعا کریں اللہ میں وقت دے، ہمت دے اور طاقت دے، توفیق بھی دے. اللہ تعالیٰ نے بعد میں جا کر ان سے معاملہ کیا. ایک مہینے کا محاصرہ ہے ابھی اور دشمن واپس گئے. آپ ذرا سوچیے کتنی کولڈ وار ہے نا. آپ تو یہاں سے کہیں پکنک کر کے آئے گئے، دو چار گھنٹے دور، تو گھر آ کے جسم ٹوٹ رہا ہوتا. ایک مہینے کا سٹریس تو تھا نا، اور اتنی سخت تکلیف تھی کہ زلزلہ شدیدہ پڑ چکے ہیں. گھر آئے اور اللہ کے نبی ہتھیار اتارنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. اللہ کے نبی آپ کیوں ہتھیار اتارنے لگے؟ ابھی فرشتوں نے تو نہیں اتارے. کیا مطلب؟ اللہ نے حکم دیا جائیں بنو قریظہ کے اوپر حملہ کریں، ان سے جا کے ان کو ان کی غداری کا مزہ چکھائیں. رائٹ اوے اسپونٹینیسلی انہی قدموں پہ اللہ کے نبی نے ایک اعلان کروا دیا مدینہ میں، لوگوں تم میں سے کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ وہ بنو قریظہ کے قلعوں تک نہ پہنچ جائے. واللہ واللہ نہ زمین نے نہ آسمان نے ایسے خوبصورت ساتھی دیکھے کہ تو چل پڑے. نو کوشچن ایٹ آل. کسی نے نہیں کہا ہو کیا گیا اللہ کے ہم پہ رحم کریں، ہم تو برباد ہو رہے ہیں، ہمارے تو یہ ہو گیا، ہم تو ابھی مر جائیں گے، ہمیں تو بلڈ پریشر ہوگا، ہم تو سٹریس میں، ہم ٹینشن میں. فوراً کے فوراً چل پڑے، اور چل پڑے، فوراً چل پڑے. یہ ایک بات نہیں، پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے حمر الاسد کے واقعے کو، احد کے بعد فوراً دیکھا گیا تھا، بدر کے بعد فوراً یہ واقعہ ہوا. صحابہ وہ تھے کہ واقعی دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، بڑے بڑے پہاڑ رائی کی بربریاں بری بری بن جاتے تھے. آدمی اتنا سا دین کا کام پہاڑ لگتا ہے. بلّہ ہی وقت پہ آنا ہمارے لیے ایک پہاڑ ہے، وقت کے اینڈ تک رکنا 15 منٹ لیٹ ہمارے لیے ایک پہاڑ ہے. ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے دین کا کام. میں کہتی ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا مصروف ہے اور ہم دورہ قرآن بیٹھ کے نہیں سن پا رہے، ہم آنا میں آنے جانے کی تو بات ہی نہیں کر رہی، کسی سے بھی نہیں سن رہے. میں یہ نہیں کہتی جو ہمارے پاس نہیں آ رہے کہیں نہیں جا رہے. جس کو ان لمبے دنوں میں رمضان میں روز ایک سپارہ قرآن کھول کر بیٹھ کے سننے کا موقع نہیں ملا، وہ یقیناً اللہ کی کسی پکڑ میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور مجھے بھی بچائے. واللہ ہی یہ پکڑ ہے. کیا مصروفیات ہے، کس ملک کا نظام سنبھالے ہوئے ہو، کس سپر پاور کو تم ریپرزینٹ کر رہے ہو، اور تم دن کے اینڈ پہ کیا خوبصورت تحفے بھیج رہے ہو اعمال کے. یہ یاد رکھیں شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے انسان پہ. یہ صحابہ کے درجے ہیں، اس لیے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ سب چل پڑے. اچھا جب چل پڑے نا، اب ظاہر ہے وہ 5-6 میل کا سفر تھا اور پیدل چلنا تھا، جب نکلے تو رستے میں عصر کا وقت ہو گیا. کچھ نے کہا نماز پڑھتے ہیں کیونکہ نماز اول وقت پہ پڑھنی ہے، کچھ نے کہا نو، نبی نے کہا تھا کہ نماز تم نے پڑھنی ہے جا کے بنو قریظہ کی گڑیوں میں، انہوں نے نہیں پڑھی، وہ چل پڑے، یہ پڑھتے رہ گئے، جو چل پڑے وہ جلدی پہنچ گئے، اور جو نہیں تھے انہوں نے پڑھی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا مطلب یہ تھا کہ فوراً نکل جاؤ، اچھا انہوں نے ادھر جا کے پڑھی ہوگی، انہوں نے ادھر پڑھی، یہ لیٹ پہنچے وہ جلدی پہنچ گئے، جنگ ختم ہوئی، بعد میں اللہ کے نبی کے سامنے یہ واقعہ رکھا گیا، آپ نے نہ ان کو برا کہا نہ ان کو برا کہا، کہا جس کو جو بات سمجھ آئی ٹھیک ہے، ہم ہوتے نا وہ بنو قریظہ پیچھے رہتا اور آپس میں دو گروہ بنتے، جی مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے، معاف کر دیجئے، اسی طرح گروہ کر رہے ہیں ہم، فرقوں میں بٹ کے، یا جماعتیں ٹوٹتی ہیں یا پھر ادارے ٹوٹتے ہیں یا مسجدیں ٹوٹتی ہیں، دعا کریں سیرت پڑھیں ہم، سنت سے جڑیں گے تب مزہ آئے گا، صحابہ سب ایک تھے کیونکہ ان کا اللہ اور اس کے رسول پر نگاہیں تھیں، اور بنو قریظہ والوں پہ اتنا روب تاری ہو گیا، اللہ یہ کیا، یہ پلٹ کے آگے، دیکھیے ٹوٹی ہوئی تلواروں والے نختے لوگ جاتے تھے دشمنوں کے پاس اور دشمن دلوں میں جا کے کنڈیاں لگا کے اندر چھپ گئے، وہ اپنے قلعے میں چھپ گئے، اب حالات بالکل حساب سے فرق ہو گئے، جو ادھر کافروں کی پوزیشن تھی وہ ادھر ان کی بن گئی اور ان کی ان کی ہوئی، ایک مہینہ تک اپنے گھروں میں، شاید یا کچھ مجھے دن یاد نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں بند رہے، بالآخر ایک دن آ کے کہا کہ اللہ کے نبی ہینڈز اپ، جو مرضی کرے ہمارے ستم تیار ہے، آج بھی وہی اسلام ہے، آج بھی وہی نبی کی امت ہے، روب کیوں نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ سبمیشن نہیں ہے، اس لیے اس وقت انسان کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں اور آپ آج کس اسلام کو پیش کر رہے ہیں، اور یہ جنگیں جتنی مرضی لمبی کرا لیں، یقین کریں آج جتنی جنگیں دنیا میں لگی ہیں نا، اس کی وجہ میں اور آپ مسلمان ہیں، ہم عمل ہی نہیں کر رہے اسلام پہ، دشمن غالب ہو رہا ہے، ہم اسلام کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں، کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کو ہم تیار نہیں ہیں، اللہ پھر مروا رہا ہے، اور مرو ابھی بڑے مریں گے ابھی، اور جب تک کھڑے لوگ سامنے نہیں آئیں گے سب کچرا کچرا بن کے مریں گے، اور جو جنگوں میں مارے جاتے ہیں کبھی آپ ان کے حال لیے تو دیکھا کریں، فرق نہیں محسوس ہوگا آپ کو مسلم ہے کہ نان مسلم، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ آج بھی ہمیں سمجھ دے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اس طریقے کی باتیں کریں، اب جنگ تو پوری ہوئی، مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے، اسی کے بعد غزوہ خیبر ہوئی تھی جس کا ادھر اشارہ ہے، جس میں مسلمانوں کو بے انتہا زمینیں ملی اور فرٹائل لینڈ، جس کے اوپر مال بھی اور غلہ بھی اور اناج بھی، گھر گھر چولہا جلنے لگا، یعنی مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد 5 سال مشکل گزرے، سن 5 کے بعد یہ حالات بدلنے شروع ہوئے، بالآخر خیبر ساتھ میں ہوئی، مسلمانوں کے گھر میں دولت آ گئی، وہ سب جو ہجرتیں کر کے آئے تھے سب چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے سب ان کو مل گیا، آج اسلام کے لیے اب کچھ چھوڑے اللہ چند سال میں سارا کیا اس سے زیادہ پلٹائے گا، آپ کو مال بھی دے گا، حلال طریقے سے دے گا، جائز طریقے سے دے گا، شرط یہ کہ آپ مال کے لیے نہ کام کریں، جائز طریقے سے کام کریں، اب جب ہر گھر میں چولہے جلے اور کھانے پینے صحابہ کی موج ہو گئی، تو اللہ کے نبی کا تو پھر وہی حال تھا، 7 گھرانے تھے آپ کے اس وقت، لیکن کسی ایک میں بھی چولہا نہیں جلتا، تو نبی کی بیویاں تو تھیں لیکن عورتیں تو تھیں، ایک دن بیٹھ کر سب نے آپس میں سیٹنگ کی کہ دیکھو اب تو چلو اللہ کے نبی کے پاس ہے نا، دیکھیں ایسے جیسے بیوی کو پتا ہونا کہ شوہر کے پاس کمائی ہے ہی نہیں ہے تو صبر کر لیتی ہے کہ جاب ہی نہیں ان کے پاس تو میں ان کو کیا تنگ کروں، بزنس ان کا نہیں چل رہا، لیکن میاں پتا چلے کہ میاں کما بہت رہا ہے پھر بھی گھر میں چولہا نہیں کھانا نہیں سبزی نہیں، تو کبھی تو وہ بول ہی اٹھے گی نا کہ میرے دن کب بدلیں گے، کچھ اس قسم کی بات ہے، یہ ذرا آیت کو سنیے، بہت ایموشنل آیتیں ہیں ہم سب کے لیے، اس میں واقعی اللہ کے نبی کی بیویاں ایک رول ماڈل ہیں، کیا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، مال چاہیے جتنا لینا لے لو لیکن پھر تم نبی کی بیوی نہیں رہ سکتی، اشارہ تھا طلاق دے دوں، کیونکہ نبی کی بیوی کو تو سوکھی روکھی رہنی ہی پڑے گی، اس کے لیے وہ عیش اور آرام نہیں ہے کہ جس کے اندر ایک انسان اپنے آپ کو لے کر آئے اور اس طرح کے حالات ہوں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی میرے پاس آئے تو ایک نرم گداس گدا دیکھا، بڑا سافٹ سا گدا تھا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے، کہا وہ فلاں انصاری عورت دے گئی ہیں، آپ نے یہ بستر دیکھا تو جا کر اس کو سمیٹ دیا، کہا اس کو واپس کر دو، عائشہ کہتی میں نے واپس نہیں کیا کیونکہ مجھے بہت پسند تھا، میں چاہتی تھی کہ یہ میرے گھر میں رہے، آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی کہ عائشہ اگر اللہ کی قسم اگر عائشہ میں چاہوں تو اللہ مجھے سونے چاندی کے پہاڑ دے دے، یعنی میں اللہ سے لے سکتا ہوں پر میں لینا نہیں چاہتا. یہ سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے 2484 نمبر کی. تو آپ نے جان بوجھ کے فقر اختیار کیا. مت سوچئے کہ اللہ کے نبی غریب تھے, وہ دولت مند تھے, آپ کے پاس کاروبار تھا, لیکن وہ چاہتے نہیں تھے, کیونکہ دنیا زیادہ آتی ہے تو انسان کو پھر عیش کی عادت پڑتی. جس دن پیٹ بھر کے کھانا کریں کھائیں گے زیادہ, تراوی مشکل ہوگی. لکھ کے دیکھ لیں, جس دن کسی جگہ دعوت میں جائیں گے اس دن رات کی تہجد چھٹے گی. آپ میں سب جانتے ہیں, رمضان ہو یا نہ ہو, جتنی سوشلائزنگ زیادہ اتنی عبادت کم. جس دن بازار کا پھیرا لگا کر آئیں گے اس دن آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے. سارا دن پھرتے رہیں گے لیکن تراوی نماز بیٹھ کے پڑھنی پڑے گی, کیونکہ آپ کو وہ چیز دوسری چیز سے روک دے گی. یہ فطرت ہے چیزوں کی. دنیا بری نہیں ہے, ملنا برا نہیں ہے, کھانا پینا برا نہیں, سب حلال ہے, لیکن اس کے بعد یہ جراثیم پیدا ہوتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو شروع میں ویلکم رمضان میں حدیث سنائی تھی, چار چیزیں رمضان میں اللہ کے نبی بالکل چھوڑ دیتے تھے. کثیر الاختلاط, گیدرنگ, ملنا جیسے پارٹیز, سوشلائزنگ چھوڑ دیتے تھے. کثیر النوم, سونا, زیادہ سوتے نہیں تھے. پھر زیادہ آپ کھاتے نہیں تھے, کیوں کہ نفس کو باندھ کے رکھے نا پھر عبادت ہوتی ہے. نفس تو بستر ہر ایک کا چاہتا ہے. کون سا نفس ہے جس کو کھانے کے بعد نیند نہ آتی ہو؟ کون ہے جو جاگنا چاہے؟ کون ہے کھڑا ہونا چاہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ سے وعدے کیے ہوئے جو ہوتے ہیں نا, ان کو نبھانے کے لیے انسان یہ کام کرتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, دنیا پیٹ پھیرنے والی ہے, مڑ کر جا رہی ہے, اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے. سوچیے ذرا, آخرت سے روز میں اور آپ قریب ہو رہے ہیں اور اس دنیا سے ہم روز دور ہو رہے ہیں. تو جس چیز کے آگے جانا ہے, جو آگے آنی ہے اس کو پکڑنا چاہیے, یا جو پیچھے ہے اس کو پکڑیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق دے. اللہ کے نبی کی بیویوں کو جب یہ آفر دی گئی کہ اگر تم نے یہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر وَإن كنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرة, اور اس کے برعکس اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو, تو یاد رکھو تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے, یعنی اللہ پھر ان کو دے گا. دنیا میں خشکی آئے گی, روکھی سوکھی تو آئے گی, لیکن بعد میں فائدہ ہوگا. یا نسان نبی میں یاتی من کن نبی فاخشت مبینہ, اے نبی کی بیویو, تم میں سے جو کوئی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی, اس کو فحش کہہ دیا کہ نبی سے تقاضے کرتی ہو دنیا کی چیزوں کے, تو اسے دوہرا حساب دیا جائے گا. اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. آپ ذرا دیکھیے, وہ کہتے ہیں نا کہ جن کے درجے ہیں سوا ان کی مشکلیں ہیں سوا. جب کسی کو اللہ درجہ زیادہ دیتا ہے نا, تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے. مقام تو بڑا اعلیٰ ہے نبی کی بیوی ہونا, اور انشاءاللہ جنتوں میں بھی اعلیٰ مقام ہوں گے, لیکن دنیا میں روکھی سوکھی تو چلنی پڑے گی. روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اصحاب صفہ کو غلام دیے, اپنی بیوی کو غلام نہیں دیے, اپنی بیٹی کو غلام نہیں دیے. آپ کی بیویوں نے کھانا مانگا تھا, کچھ اور نہیں مانگا, کو پلاؤ زرتا نہیں مانگا, کہ اللہ کے نبی بس اتنا تو ہو جائے کہ روٹی بنے اور روٹی پک جائے. اور سچ بتائیں, جب گھر میں کھانا پانی آتا ہے, ہر اچھی بیوی جانتی ہے سب سے زیادہ کس کے لیے اہتمام ہوتا ہے. بیوی روٹی کس کے لیے بناتی؟ خود اکیلے دل کرتا ہے بنانے کو؟ خود پکانے کو دل کرتا ہے؟ شوہر گھر میں, اگر اللہ کے نبی کے گھر میں کھانا پانی آتا, کون انجوائے کرتا؟ کون کہتا آج تو بیگم مزہ ہی بہت ہو گیا, آپ نے اتنا اچھا کھانا بنا دیا. لیکن اللہ کے نبی کو اپنے لیے پسند نہیں تھا, اور بعد میں اللہ نے کتنی خوشحالی دی آپ کو پتا؟ یہی بیویوں نے صبر کیا. جب آپ نے چوائس مانگی نا, آپ نے فیصلہ دے دیا, اور اسی طرح آپ نے ایلا کیا, آپ اپنے گھر کے اوپر چلے گئے, کہا ایک ماہ تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا. خبر پھیل گئی مکہ مدینہ میں کہ اللہ کے نبی نے بیویوں کو طلاق دے دی. ابو بکر اور عمر کو تو ہاتھ پاؤں پڑ گئی, کیونکہ دونوں کی بیٹیاں اللہ کے نبی کی زوجیت میں تھیں. بہرحال بڑا خوبصورت واقعہ, عمل بھی بہت سارے ہیں, لیکن آپ نے اپنی بیویوں کو چوائس دی. یہ آیت تحیر کہلاتی ہے, ٹو چوز, تخیر یخیر, اسے چوز کر لو, آپ میرے ساتھ رہیں یا نہیں. اور آپ نے اپنی بیویوں سے کہا کہ اپنے ماں باپ سے بھی مشورہ کر لو. تو حضرت عائشہ سب سے پہلے بولی, اللہ کے نبی مجھے آپ کے معاملے میں کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں, میں اللہ اور اس کے رسول کو چوز کرتی ہوں. اور یہی جملہ آپ کی ہر بیوی نے کہا. امیجن تو کیجئے کہ اتنے پیارے شوہر کو کوئی چھوڑ کے جائے گا؟ ایک روٹی نہ لائے گھر میں شوہر, ایک پیسہ آپ کی ہتھیلی پہ نہ رکھے, لیکن شریف ہے, نظریں جھکی ہوئی ہیں, پانچ وقت کا نمازی ہے, صائم النہار اور قائم الصیام رات ہے. آپ بتائیے کیا وہ بیوی چھوڑے گی اس کو؟ اور اتنا پیارا با اخلاق شوہر چھوڑنا, اس کے برعکس شوہر آپ کے ہاتھوں میں سونے چاندی ڈائمنڈ رکھے اور نظریں کہیں اور لگی ہوں, گندی نظریں گندی سوچ، کیا وہ بیوی کو اچھا لگتا ہے؟ تو سب بیویوں نے چوز کیا تھا اللہ کے نبی کو، اور آپ کو پتا کہ اس کے بعد پھر کیا تحفہ ملا تھا ان کو؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی اور شادی نہیں کی، ختم، دیٹس اٹ. یہ آگے آئے گیا ہے تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ بھی مل جائے گا کہ اب آپ یہ بیویوں کو اب طلاق نہیں دے سکتے، یہ اتنی اچھی عورتیں کہ انہوں نے آپ کو چوز کیا. اور بعد میں آپ کو پتا کیا ہوا، خلافت راشدہ جب صحابہ کا دور آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر اور عمر، 70,000 درہم ازواج مطہرات کے پاس آتے تھے، 70,000 آپ کہہ لیجئے، اور وہ کھجوروں کی طرح جھاڑ کے خالی صدقہ دے کے اٹھ جاتی تھی. ان کو اتنی پرواہ نہیں تھی، وہ تو صرف بیچاری روٹی جا رہی تھی کہ وقت پہ آئے کوئی، انہوں نے بہت لمبے چوڑے کھانے خرچے نہیں مانگے، کپڑوں کی لسٹیں نہیں تھی، ان کی جوتوں کی لسٹیں نہیں تھی. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اللہ نے ان کی یہ بات کر دی، اور وہ اپنے نبی کی بیویوں کے خوش تھی. آج کچھ لوگ ازواج پہ بڑا رحم کھاتے ہیں، حالانکہ وہ خوش تھی، ان کے ماں باپ خوش تھے. بعض لوگ آج گھل گھل کے مرتے ہیں کہ ہائے اللہ کے نبی نے چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کیوں کی، اتنی شادیاں کیوں، وہ کیوں کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس بات پہ خبر دیتے ہیں. یہاں سے 12-22 پارا ہے، ہم تھوڑی سی تلاوت سنیں گے ان آیات کی، بہت ہی خوبصورت آیات ہیں. وہ جو ہے نا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی، میں نے لکھا تھا اس کے ساتھ، آپ لوگ سنتے ہوئے کیا سوچ رہے ہیں؟ ایمان وہ کہتا خون گرم ہوتا، جوش آتا، محاسبہ ہوتا، نیند آ سکتی ہے ایسی آیتوں کو سنتے ہوئے؟ یقین کرے یہ آیتیں جو ہے نا انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں. جی دیر
وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان دے اور ہم ان آیتوں کو پڑھ کر واقعی اپنا محاسبہ کریں. آگے چلتے ہیں 22 پارہ آیت نمبر 31 سورۃ الاحزاب. امہات المومنین کا قصہ ہی کنٹینیو ہوتا ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کرو. کیا ہوگا اس کا نقصان؟ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, تاکہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں نہ پڑ جائے بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو. یہاں سے تھوڑی سی بات ہے ازواج مطہرات کے ناطے سے ہم سب خواتین کے لیے, اور وہ کیا ہے کہ جب مردوں سے بات کرنے کا موقع پڑے تو کیا کرو. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عورتوں کو بھی پیدا کیا اور مردوں کو بھی, اور دونوں کی ڈفرینٹ ذمہ داریاں رکھ دیں, حدود مقرر کر دیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج کو لوگوں سے انٹریکشن ہوتا تھا, علم کا ایک بڑا سورس بھی تھی. اللہ کے نبی کے بہت قریب رہنے کی وجہ سے بہت سارے معاملات آپ کو زیادہ اچھی طرح پتا تھے. تو ان آیات میں بنیادی طور پہ ان کو کہہ کر ہم سب عورتوں کو پیسج دے دیا کہ عورت مرد سے بات کر سکتی ہے, جب ضرورت پڑے گی وہ کرے گی, لیکن بے تکی بات نہیں کرے گی اور اس طرح کی بات نہیں کرے گی جس میں لوچ ہو, جس میں دوسرا انداز ہو. کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ رول ماڈل ہوتا ہے نا انسان, تو جب کوئی قائد کے قائدانہ مقام پہ آ جائے, لیڈرشپ کے لیول پہ آ جائے, تو اس کی ذمہ داری بڑھتی ہے. دوسرے لوگ بھی پھر اس سے سیکھنے لگتے ہیں کہ اچھا یہ کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں کر سکتا, یہ نہیں تو وہ نہیں ہے. حضرت عائشہ ایک عالمہ تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے مسائل انہی کے ذریعے لوگوں کو ملے, بہت سارے صحابہ ان کے شاگردوں میں بھی شامل تھے, تو لہٰذا اس کے لیے مختلف طریقے سے ان کو یہ احکامات دیے. آج بھی لوگ عورت کی آواز اور عورت کے پردے کی بات کرتے ہیں, تو بات پردے کی نہیں ہے, بات آواز کی نہیں ہے, بات انداز کی ہے. لوچ نہیں ہو, بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے. ضرورتاً آپ میں ہم بھی غیر محرم مردوں سے بات کر سکتے ہیں, لیکن ان ساری پابندیوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے لگا دی, کیونکہ اسی کے ساتھ ہی ایک انسان اپنے آپ کو رکھے گا. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ عورت انوائٹنگ ہوتی ہے. یہ جو بات ہے نا کہ دل کی خرابی کا مبتلا آ جائے, تو جس دل میں پہلے سے خرابیاں ہوں گی وہ پھر ایسی باتیں کر کے سن کے تو واقعی اپنے آپ کو اس کے قابل کرنے لگیں گے اور سوچیں گے. پھر اسی طرح ایک اور حکم عورتوں کو جو دیا گیا, جو بڑا ہی خوبصورت حکم ہے, واقعی لگتا ہے کہ عورت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہر چیز کی حفاظت کر چاہتے ہیں, وہ کیا ہے؟ آئیے اس کو پڑھتے ہیں. آیت نمبر 33 جو واقعی ہم عورتوں کے لیے اسپیشل ہے, جس کو کہنا چاہیے کہ ویمن اسپیشل. کیسے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سجدچ نہ دکھاتی پھرو, پھر نماز قائم کرو. یعنی پہلے دیکھیے عورت کو عزت عصمت کی حفاظت، اس کے بعد نماز کا حکم، وآتین الزکا، اور زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں صبح و شام پڑھی جاتی ہیں. قرآن نازل ہو رہا تھا اس کی طرف اشارہ ہے، تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالی لطیف اور باخبر ہے. آپ دیکھیے کہ ان آیتوں میں عورت کو اس کا مقام دکھایا گیا. اصل بات کیا ہے کہ عورت کا اصل مقام گھر ہے، کوئی مانے نہ مانے، میں بھی عورت ہوں آپ بھی عورت ہیں. جتنا مزہ ہمیں اپنے گھر میں گھر کو سجاتے ہوئے سنوارتے ہوئے پکاتے ہوئے آتا ہے، اتنا ہمیں باہر جا کے نہیں آتا. اس کے باوجود مجبوراً ضرورتاً عورتوں کو باہر جانا پڑتا ہے. تو عورت کا اصل مقام گھر ہے، کیونکہ عورت کے اوپر ذمہ داری بچوں کی دیکھ بھال کی ہے، گھر کی ہے، کھانے پینے کی. اور گھر سے عورت جب نکل جاتی ہے تو گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے، عبادت میں خشوع نہیں ہوتا، اور اپنے مزاج کے اعتبار سے عورت تھوڑی نازک بھی ہوتی ہے. تو جب ایک عورت باہر کے بھی کام کرے اور اندر کے بھی کرے تو مشکل ہوتی ہے. رہ گئی بات تبرج، نل تبرج الجاہلیت الاولا، تو تبرج کس کو کہتے ہیں؟ اس کی بہت ساری تفاسیر کی جاتی ہیں. مثلاً عورت کا اپنے ہار اور بندے ظاہر کرنا، پھر عورت کا بن سن کے آنا. برج کہتے ہیں اونچی چیز کو، تو انگلش میں آپ ایک لفظ میں سمجھ سکتے ہیں، ٹو بی پرومیننٹ، ایک جملہ ٹو بی پرومیننٹ. عورت کا تبرج کیا ہے؟ کہ وہ خود کو نمایاں کرے، دوسروں کے سامنے بڑا بنائے، ناز انداز دکھائے. اس میں یہ تک تفسیر آتی کہ ناز انداز کے ساتھ لچک کھا کر چلنا، اٹھلاتے ہوئے چلنا، ایسی ایسی چال چلنا جس کو دیکھ کر دوسروں کے دلوں میں خیال آ جائے آج تو اس نام پہ بڑے بڑے شوز ہونے لگ گئے ہیں. تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. عورت کے لیے دھیمی چال، نرم انداز، آرام سے بیٹھنا، آرام سے اٹھنا اچھا لگتا ہے. جاہلیت کی جو عورتیں تھیں نا، وہ تبرج کرتی تھیں. وہ کیا کرتی تھی؟ اپنے سر کا جو دوپٹہ تھا نا، اس کو اس طرح سے لے کر سر سے یوں کر کے کانوں کے پیچھے، تو جو اس کا پیچھے والا پلو ہے نا، دونوں ان کو جوڑ کے اس طرح، تو پیچھے جوڑا سا بنا لیتی تھی. اس کو بھی تبرج کہا گیا. کہ پیچھے کیا کہا؟ ولیضربن بخمری ہن علی جیوبہن، کہ اپنے دوپٹوں اپنی چادروں کو سینوں پہ ڈال لو. تو آج بھی اگر آپ دیکھیے جس میں عورت اونچا ہوتی ہے، اور حدیث میں اس دوپٹے کے اندر کوئی چیز رکھ کے اس کو اونچا کرنے، اس کو ہمپ کہا گیا. بختی اونٹوں کی طرح سے عورتیں ہوں گی کہ اپنے سروں کے اوپر وہ بڑے بڑے، یعنی ایک قسم کی کہہ لیجئے کہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گی. اسلام میں اس کا یہ انداز پسندیدہ نہیں ہے. عورت حقیقت میں چھپی ہوئی چیز ہے، اس لیے اس کو صرف یہاں بھی اتنا ہی سمجھ لیں، کیونکہ آگے ایک اور آیت آ رہی ہے جس میں وہ شرائط بھی ہمیں پتہ چل جائیں گی کہ جب عورت باہر نکلے گی تو کیسے ہوگی. لیکن یہاں خاص طور پہ اپنی خوبصورتی کو نہ دکھانا، اس کی طرف اشارہ ہے. مسند احمد کی روایت ہے 23943 نمبر، تین آدمیوں کی ہلاکت کے متعلق کچھ نہ پوچھو. مطلب یہ کہ تین ہلاک ہونے والے ہیں. کون؟ ایک وہ عورت جس کا شوہر موجود نہ ہو اور وہ اس کی تمام دنیاوی ضروریات میں اس کی کفالت کرتا ہو. یعنی کیا پتہ چلا کہ ایک عورت جو اپنے آپ کو اس طرح سے سجائے، مثلا مرد باہر گیا ہوا ہے اور جاب میں دوسرے ملک میں ہے، کہیں ڈیوٹی میں وہ اکیلی ہے، تو اس کے بعد وہ اپنی خوبصورتی کا اظہار کرتی پھرے، دوسرے مردوں میں اپنے آپ کو نمایاں کرے. اور تبرج والیوں کا جنت میں کم ہی جانا ثابت ہے. عورت کا مرد سے امتحان بہت مختلف ہے. مرد کو تو بہت بڑے بڑے امتحان دے کے جنت ملے گی، لیکن عورت کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں. ایک حدیث سن لیجئے، عمارہ بن خزیمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حج عمرے کے سفر میں عمر بن العاص کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ جب مراو زہران نام کی جگہ پر پہنچے تو ایک عورت اپنے حودج ہے، جیسے اردو میں ہم ڈولی کہتے ہیں، کندھوں پہ رکھ کے لوگ لے کے جاتے تھے، اپنا ہاتھ حودج پہ رکھا ہوا تھا، یعنی باہر نکال کے رکھا ہوا تھا. عمر بن العاص راستے سے ہٹ گئے، اس طرح سے انہوں نے راستہ کاٹ لیا اور ایک گھاٹی میں داخل ہوئے. ہم بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے. وہ کہنے لگے، ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ اسی جگہ سے گزرے تھے، ہم نے چند کوے دیکھے جن میں ایک سفید کوا بھی تھا جس کی چونچ اور دونوں پاؤں سرخ رنگ کے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جنت میں صرف وہی عورتیں داخل ہو سکیں گی جو کووں کی اس جماعت میں اس کوے کی طرح ہوں. یعنی مراد بہت تھوڑی عورتیں جنت میں جا سکیں گی. حسن کہتے ہیں کہ اس عورت کے دونوں ہاتھوں میں انگوٹھیاں اور سجاوٹ تھی، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کیے ہوئے تھے. یہ مسند احمد کی روایت ہے 17826. آج اس کو سن کر کوئی کہے گا، کیا صرف ہاتھ انگلیاں عورت نے گاڑی میں رکھے ہوئے اپنا ہاتھ یوں رکھا ہوا تھا اور اس میں انگوٹھیاں تھیں اور اس کے اندر سجاوٹ تھی؟ تو اس کو دیکھ کر صحابی نے راستہ پلٹ لیا. اور یہ ساری حدیث جا کے خود پڑھ لیجیے ریفرنس کے ساتھ، یعنی انگلیاں نمایاں کرنا، نیل پالش لگانا، مردوں میں سے گزرنا، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے تو باقی چیزیں کیا ہوں گی. اور یاد رکھیے کہ عورت کے تو ہر حصے میں کشش ہے، عورت کے تو پاؤں میں بھی کشش ہے، تو لہذا آرائش زبائش اچھی ہے لیکن اس کو چھپا کے مردوں میں نہیں جانا، کھول کے نہیں پیش کرنا، ورنہ یاد رکھیے کہ ایسی عورتوں کے لیے اتنے بڑے بڑے احکامات دے دیے، اسی لیے اگلی آیتوں میں اس کی حکمت بھی بتائی جا رہی ہے آخر کیوں ایسا کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ناپاکی سے دور کرتا ہے، گندی نظروں سے دور کرتا ہے، عزت اور عصمت کی حفاظت ہے. دیکھیے پہلے عورت جتنا ڈھک چھپ کے جاتی تھی نا لوگ کہتے تھے بچی محفوظ ہے، آج کو ڈھک چھپ کے جائے کہتے ہیں پکڑی نہ لے کوئی کہ یہ مسلمان بچی جا رہی ہے، غلط بات ہے. آج بھی پردہ آپ کے میرے لیے بہت بڑی ڈھال ہے، جتنے فتنے اور جو اس سوسائٹی میں گندگی ہیں اس کے تو ریئیکشن کے شو میں ہم سب کو اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت ہے تاکہ تم ہم سے کوئی غلط امید ہی نہ رکھو. آگے اگلی آیتوں پہ غور کرتے ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمومنات والمومنین والمومنات بل یقین، وہ مرد اور عورتیں جو مسلم ہیں، مومن ہیں، متی فرمان ہیں، راست باس ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ سب خوبیوں سے متصف کر دے. والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. پھر آگے یاد ایک لیے ذکر، عد لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت رکھ دی یعنی ان کے پچھلے گناہوں کی معافی، واجر نظیم، اور بہت بڑا اجر مہیا کر دیا. چند سیکنڈ ان آیتوں پہ غور کر کے تڑپ کے اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے اندر یہ ساری صفات آ جائیں، کیونکہ جب تک میں اور آپ اس کرائیٹیرین پہ پورے نہیں اتریں گے ہم اللہ کی نظروں میں بڑے نہیں بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ میں مسلمہ، قانتہ، صابرہ اور شاکرہ وہ سب کچھ بنا دے. صحیح مسلم کی روایت ہے 6984 نمبر کی، آپ نے فرمایا کہ مفردون سبقت لے گئے، مفرد کون؟ فرد سے، ایک بندہ، یونیک، آگے جانے والے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ مفردون کون ہے، تو فرمایا اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں. تو ذکر زبان سے نہیں ہوتا، رویوں سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے. اور یاد رکھیے جب ہر وقت زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو بندہ بہت ساری چیزوں سے تو ویسے ہی بچ جاتا ہے. اسی طرح ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا سب سے اچھی نماز کس کی ہے، آپ نے فرمایا اس کی جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے. کچھا سب سے اچھا روزہ کس کا ہے، کہا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے. کچھا سب سے اچھا حج کس کا ہے، کہا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے. تو عبادات کی خوبصورتی ذکر کے ساتھ ہے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے مفردون وہ ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. 8290 آپ کو ایک خوبصورت سا تصور نہیں آ رہا، ایک بڑا پیارا سا سکیچ بنتا ہے ان ساری آیتوں پہ غور کریں نا. اچھا پھر اسلام مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے، تو آپ کو مجھے اس آیت صورت میں بڑی گائیڈ لائن مل رہی ہے. مت صرف پردے اور حجاب اور نکاب پہ لیں، یہ پوری آیت پہ گھر جا کے غور کریں. مسلمہ ہوں، مومنہ لگتی ہوں، کانتا ہوں میں، کیا صابرہ ہوں میں، ہر وقت شور تو نہیں مچائی رکھتی، صبر ہے میرے اندر کے نہیں. تو یہ ایک اچھی بیوی، ایک اچھی بیٹی، ایک اچھی بہن کی صفات ہے. گو کہ اس میں مردوں کی بھی بات ہے، لیکن اب نوٹ کریں گے کہ مرد اتنا حال حوال نہیں ڈالتے جتنا عورت ڈالتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آسان درجے پہ کام کرنے والا بنائے. آگے ہماری چوائس کو اور بھی مختصر کر دیا گیا، وما کان للمؤمن ولا مؤمنا، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو اس بات کا حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں اس کے لیے کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے. کیا اللہ نے آپ کے میرے لیے کچھ فیصلہ؟ کیا اللہ نے مسلمان عورت، مسلمان بیٹی، بہن، ماں کیسی ہونی چاہیے کر دیا فیصلہ؟ تو وی ڈونٹ ہیو اینی چوائس، ہاتھ بند دیے، ہینڈز اپ، ہاتھوں کو کف لگا دیں، ہینڈ کف لگ جائیں گے سو، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا. اب کتنے لوگ ہیں جو اس فیصلے پہ راضی ہیں؟ میں تو دونوں ہاتھوں سے راضی ہوں. میں تو کہتی ہوں اللہ جو آپ نے کہا ہے وہ بالکل سچ کہا ہے، جو آپ نے کرنے کو کہا ہے وہ بھی کرنا ہے، جس سے روکا ہے وہ بالکل نہیں کرنا، جو لائف سٹائل آپ نے دکھایا ہے میں اس کو ہی کامیاب لائف سٹائل کہتی ہوں. کر دیا ختم. اب اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. اب دیکھیے یہ نافرمانیاں نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ماڈرنائزیشن ہے یہ کہ اپنے آپ کو دکھاؤ، نمایاں کرو، سجاؤ، سنورو. اللہ تعالیٰ اس کو دار جاہلیت کی باتیں کرتے ہیں. آپ میں ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کس طرح سے تبرج کر کے عورت کو نقصان ہوا. آپ دیکھیں چند عورتوں نے سجا سنوار کے خود کو خوبصورت سکرینوں پہ پیش کیا، کتنی عورتوں کی عزت لوٹی، کتنی عورتوں کے گھر ٹوٹے. آج بھی آپ دیکھیے کہ عورتیں پریشان ہیں. اصل خوبصورتی جو عورت کی ہے نا وہ کیا ہے؟ ایک جم بنائیے اس بارے کا. شکل پر ذہانت ہو، علم کی روشنی ہو اور حیا کا نور ہو، یہ ہے خوبصورتی. کوئی پوچھے خوبصورت عورت کون ہے؟ جس کی شکل پہ ذہانت ہو، بے وقوفیاں نہ کرتی پھرے، اچھلتی کودتی نہ پھرے، اور علم کی روشنی اور حیا کا نور ہو. تین چیزیں لے آئیے، ذہانت، علم اور حیا، آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہوگا. اور آج بھی دیکھ لیجئے جو سجی سمری عورتیں ہوتی ہیں ان کو لوگ دور سے دیکھنا چاہتے ہیں. جب شادی کرنی ہو تو پھر چاہتے نہیں شریف عورت ملے، شریف لڑکی ہو، باحیا لڑکی ہو، اپنے آپ کو دبا کے رکھنے والی عورت ہو. تو اللہ تعالیٰ اصل خوبصورتی دیتا ہے مسلمان عورت کو. آگے ایک واقعہ ہے، ابھی سے سمجھ لیجئے، اس میں کچھ رسموں کو توڑا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں نماز روزہ ہی نہیں سکھایا، معاشرے میں جو پھیلی ہوئی غلط رسمیں تھیں اس کا بھی تدارک کیا. جیسے پیچھے ہم نے منہ بولے بیٹے کی بات پڑھ لی شروع میں سورت کے، اب یہاں ایک اور نام جو تھا وہ ٹوٹ رہا ہے. وہ کیا تھا کہ عرب لوگ منہ بولے بیٹے کو بالکل سگا بیٹا کہتے تھے، اور اس کی جو بیوی ہوتی تھی اس کو بالکل سگی بہو کے مطابق لیتے تھے، اور یہ درست نہیں تھا کیونکہ سگا سگا ہے، منہ بولا منہ بولا. اللہ تعالیٰ نے یہ رسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عملاً توڑوانی تھی، جو اللہ کے نبی کے لیے ایک بہت بڑا پہاڑ تھا. آپ دیکھیں نا، آج آپ 100 باتیں لوگوں کو بتائیں لوگ مان لیں گے، 20 تسبیحیں سنائیں، میں یہ پڑھتی ہوں تم بھی کرو، یہ کرو، لوگ کریں گے بلکہ لکھیں گے مجھے بھی وہ کتاب لا دینا جس میں یہ وظیفہ ہے، یہی کہیں گے نا. جدھر آپ اپنے خاندان کی کسی ایک رسم کو توڑنے کی بات کریں گے نا تو لوگ اوفینسو ہو جائیں گے، نہیں نہیں ہوگا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا کہ وہی حضرت زید بن حارثہ جو اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹھے تھے، جب جوان ہوئے تو آپ نے ان کی شادی کا انتظام بھی، تو ادھر آ جائیے سسٹر، ادھر بھی کرسی ہیں، آپ نے ان کی شادی کا بھی ارینج کرنا تھا. اپنی پھوپھی زاد بہن امیمہ جو تھی، ان کی بیٹی تھی یہ حضرت زینب، خاندانی بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، قریش سے بھی تھی، آپ نے ان کو پرپوز کیا حضرت ان کے لیے، حضرت زید کے لیے ان سے شادی کا پیغام دیا. شادی کے وقت بھی حضرت زینب خوش نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کے آگے چپ. پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں نا، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو باپ نہ بولے، خاموش ہو گئی، شادی کر دی. لیکن دل میں خیال بیٹھا ہوا تھا کہ یہ میرا شوہر آزاد کردہ غلام ہے، اور اس دور میں غلام سے ایسے ہی تھا، بالکل آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے کسی کی ماسی کی بیٹی سے آپ اپنے بیٹے کی شادی کر دیں تو 10 دفعہ لوگ چھپائیں گے، ہائے ماسی کی بیٹی تھی، اچھا ڈرائیور کی بیٹی، حالانکہ وہ بھی بیٹی ہیں، کوئی ان میں کوئی کمی ہے؟ وہ بھی لڑکیاں جیسے باقی، ہو سکتا ہے کہیں خوبصورت بھی بہت ہو، بعض دفعہ بہت ساری پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ اونچے خاندان کی نیچے خاندان کی. حضرت زینب کا دل نہیں جڑا ان کے ساتھ، حتیٰ کہ یہاں تک ان کو ان سے بیر ہونے لگا کہ وہ ان کے ساتھ حق کے زوجیت بھی پورا نہ کریں. آتا ان کو دیکھتی تو ان کو لگتا ہائے میرے شوہر دوسرے مردوں سے کم ہے، یہ ہے وہ ہے. تو بالآخر حضرت زید سے پھر ان کی طلاق ہوئی. اب وہ طلاق تو ایک میاں بیوی کا ایشو چل ہی رہا تھا، لوگ تو یہ سوچ رہے نا کہ زید کا اور زینب کا نکاح ٹوٹ رہا ہے، لیکن ایک گھر بنتا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں ایک گھر ٹوٹتا ہے نا تو دوسرا اسی وقت بن رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ کیسے جوڑ توڑ کرتا ہے. اللہ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ دیکھیے اب زینب جب زید سے فارغ ہوں گی نا تو ہم نے آپ کا نکاح ان سے کروانا ہے. کیوں؟ اللہ اکبر، بہو سے نکاح، یہی تو جڑوانا ہے کہ سوسائٹی کو پتا چل جائے کہ منہ بولے کی بیوی بہو نہیں ہوتی. اب اللہ کے نبی یہ بالکل نہیں چاہتے تھے. پہلے ہی لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں آپ کو سابی ہو گئے اور یہ ہو گئے اور وہ ہو گئے، اوپر ایک اور شوشہ ہو جائے گا، دیکھو دیکھو یہ دین کا کیا کھیل بنا رہے ہیں. اب یہ ساری باتیں اس آیتوں کے تناظر میں سنیے گا. اللہ نے یہ امتحان لیا، گو کہ اللہ کے نبی کو مشکل لگا لیکن لیا. اور آج ظالم لوگ اس پہ اتنے افسانے بنا کے پیش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی تو خود زینب سے نکاح چاہتے تھے اس لیے زید کی طلاق کروائی. تو نکاح بھی تو زید سے آپ نے خود ہی کروایا تھا، اگر آپ کا زینب میں کوئی انٹرسٹ ہوتا تو آپ پہلے ہی اپنی شادی ان سے کروا لیتے، کیا حرج تھا؟ جو غلام سے شادی کرنے کو تیار ہو گئی آپ کے کہنے پہ، کیا وہ آپ سے شادی کے لیے تیار نہ ہوتی؟ تو بہرحال اب یہاں سے وہ حصہ سورت کا شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ کے نبی کی شادیوں پہ بڑی باتیں جو ہوتی ہیں اس کے جواب ہے. یاد فرمایا، اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا. اس بات پہ حضرت زید بہت فخر کرتے تھے کہ دیکھو اللہ نے میرے بارے میں کہا کہ اللہ نے احسان کیا تھا. کیا کہا؟ کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا تھا. سمجھ آ رہا ہے نا واقعہ؟ وہ تخشن ناس، اور آپ تو لوگوں سے ڈر رہے تھے، یعنی دل بیٹھ رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میری زینب سے شادی ہو گئی تو. واللہ حق کو انتخشا خوب، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید اس سے اپنی خواہش پوری کر چکے، یعنی شادی کر کے اس کے بعد طلاق بھی دے دی، بات ختم ہو گئی، تو ہم نے اس متعلقہ عورت سے آپ کا نکاح کر دیا، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنا، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے. نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو. یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی جو پہلے سے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے، إِلَّا اللَّهَ سِوَائِ اللَّهِ کے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور واقعی محاسبے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. تو بات کا آخری جملہ، مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. بار بار کہا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ زید کے باپ نہیں تھے، وہ منہ بولا بیٹا تھا، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس پورے واقعے میں جو بھی بات ہوتی ہے، اس کو اگر آپ اور میں اپنے سامنے رکھ کے اپنے لیے عمل کی باتیں رکھیں، تو پہلی بات تو دیکھیے کہ اگر اللہ کے نبی کے ذریعے سے یہ رسم و رواج نہ ٹوٹتے تو عملی نمونہ کیسے پیش آتا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں شادی کے موضوع پہ بات نہ کرو، یہ جو مرنے کی رسمیں چل رہی ہیں اس کی بات نہ کرو، اور یہ تو بس باتیں ہیں نہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بس نماز کی بات کرو، چلو ایک نماز اور ایکسٹرا پڑھ لو، چلو صدقہ تھوڑا سا اور زیادہ دے دو، وہ کر دو، یہ کرو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دین ان چیزوں کا نام ہے. آپ اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں نا، یہ دین ہے. آپ اللہ نہ کرے گھر نہ بنے تو اپنی بیٹیوں کے فیصلے لیتے ہیں نا، یہ بھی دین ہے. آپ چھوٹا کام کریں بڑا کریں، جب آپ اللہ کی رہنمائی میں کریں گے تو وہ دین ہے. اور آپ کو تو حضرت زینب کی یونیک چیز کیا ہے کہ یہ نکاح اللہ نے آسمان پہ کروایا تھا، زمین پہ جس طرح پروٹوکول ہوتا ہے نکاح کا وہ نہیں ہوا، اور حضرت زینب اس پہ رش کیا کرتی تھی، باقی ازواج میں کہاں کرتی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے میرا رشتہ تو اللہ نے آپ کو کہا تھا کریں، کیونکہ حضرت جبرائیل جو تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر آپ کو دکھاتے تھے، اشارہ تھا کہ اس عورت سے آپ کا نکاح ہوگا، اور ان کا نکاح تو آسمان پہ ہوا. اب آپ کہتے ہیں ہائے ہائے یہ کیسے ہوا، ولی نہیں تھا وہ نہیں تھا، تو جو یہ نیچے ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ تین منٹ لگتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے، اور ایک حرام رشتہ حلال ہو جاتا ہے. وہ بھی اللہ کرتا ہے، یہ بھی اللہ کرتا ہے، سیدھی سی بات ہے. تو لہٰذا ان معاملات پہ بحث کی بجائے یہ دیکھیے زینب کی کیا خوبی تھی. یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اگر وہ بچیاں جو واقعی کسی کی ٹھکرائی ہوئی ہیں وہ اس بات پہ کان رکھیں. دیکھیے زینب ایک عام عورت نہیں تھی. آپ نبی کی ساری بیویوں کے حالات پڑھیں، سوائے عائشہ کے کوئی بیوی پہلے سے شادی شدہ، پہلے سے یعنی غیر شادی شدہ نہیں تھی. عائشہ صرف آپ کی وہ بیوی تھی جو غیر شادی شدہ تھی، باقی سب عورتیں بیوہ تھی اور متعلقہ تھی. یہ پوری لسٹ ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گی ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. ہر عورت کو اللہ کے نبی سے نکاح سے پہلے چوٹیں پڑی، یہ کہنا چاہ رہی ہیں اس وقت. کچھ نے ٹھکرایا اور کسی نے پکڑا. ہوا کیا کہ جب ان کو ادھر سے چوٹ پڑی نا تو انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. حضرت صفیہ یہودی عورت تھی، شادی ان کی کسی عورت سے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ چاند ان کے گھر میں آ گیا. یہودی شوہر تھا جو بڑا کٹر یہودی تھا. اگلے دن کہتی ہیں آپ کو پتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ ایسے ایک عرب سے ایک چاند ادھر سے نکلا اور آ کے میرے گھر میں آیا. زور سے اس نے تھپڑ مارا، کہنے لگا تو نبی کی بیوی بننے کے خواب دیکھ رہی ہے. اتنا سمجھدار تھا، خواب کی تعبیر سے اس کو پتا چلا کہ صفیہ کا نکاح جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، اور یہی ہوا. حضرت صفیہ کے منہ پہ تھپڑ کا نشان بھی تھا، ان کے پہلے شوہر سے پڑا، لیکن ان عورتوں نے صبر کیا، اللہ کی مرضی کی بنی. ہر وہ عورت لڑکی بچی جو تنہا جس کو طلب ہے، ان میرڈ بچیاں بھی اس میں آ سکتی ہیں، بچوں کی تو ہم بات نہیں کرتے، ہمارے بات سننے والے بچے ہیں ہی نہیں ہیں جن کو ہم سنائیں، لیکن اپنے لیے ایک بات لکھ لیں، جب اللہ آپ کو تنہا کرتے، یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، وہ آپ کا ایمان کا لیول اوپر کرنا چاہتا ہے. پہلا جو شخص ملا تھا نا وہ آپ کے قابل نہیں تھا، یا پھر آپ اس کے قابل نہیں تھے، یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں، یا وہ بہت نیک تھا آپ اس کے قابو میں نہیں تھے، ایسے گھر ٹوٹتے. لڑکے بہت نیک ہوتے ہیں، لڑکیاں بہت مسر ہوتی ہیں، گھر نہیں بنتے، ختم، ایسے بیسیوں لوگ ہیں. اسی طرح اپوزٹ بھی ہوتا ہے، لڑکی اچھی تھی، لڑکا شریف نہیں تھا، سب کو ڈمپ کر دیں، مٹی لیں اس میں ڈال کے، اس کو بند کر کے، آج کے بعد اس کو نہ کھولے. آپ اپنا سوچیں کہ اب میں کیا چاہتی ہوں، میں کیسا شوہر چاہتی ہوں. پھر پہلے ویسا، اگر آپ بھی ویسی ہیں نا تو ویسے ہی ملے گا. اگر آپ ایک درجہ اوپر آ گئی ہیں نا، اور آ گئی اور آ جائیں، آپ جس لیول پہ اپنا ایمان لے آئیں گی، واللہ اللہ آپ کو اسی قابل آپ کا رشتہ دے دے گا. دکھوں تکلیفوں میں ڈال کر نبیوں کی بیویاں بنی، واقعہ اس کے اوپر پورا. ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی میری بیٹی سے نکاح کر لے. کیا وقت تھا کہ لوگ خدا آ کے کہتے تھے، نبی تھا. اللہ کے نبی نے اس کی بات کو سنا، یعنی انٹرسٹ لیا، تو وہ تعریفیں شروع ہو گئی. ارے میری بیٹی اتنی اچھی، اتنی نیک، اتنی وہ. اس کو تو آج تک کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا، یعنی اس کی خوبیاں بیان کی. جو ہی اس نے اپنی بیٹی کی تعریفیں بیان کی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے تمہاری بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. مفسرین کہتے ہیں، محدثین اس واقعے پہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس لڑکی کے ایمان کا اندازہ لگا لیا کہ جس کو کوئی چوٹ ہی نہیں پڑی، جس کو کوئی تکلیف نہیں، جس کو آج تک سر درد نہیں ہوا، پھر وہ نبی کے ساتھ نہیں نبھا سکے گی. اور آج بھی سچ ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری بچیوں کو نیک رشتے ملے، لیکن نیک مردوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی آپ کی بچیاں اگر ان کے انداز ایسے ہوئے. 10 دفعہ، کم از کم 5 دفعہ تو دن میں لڑائی کا، جھگڑے کا موقع ہے. 5 نمازوں پہ اس نے کہنا ہے میں نے مسجد جانا ہے، اور آپ کی بیٹی ایک وقت میں اس کو بازار لے کے جانا چاہ رہی ہے، دوسرے میں کہہ رہی ہے کھانا لاؤ، تیسرے میں کہتی بیٹھو میرے ساتھ، دیکھو نہیں چلتے گھر. اس کے لیے بیسٹ ٹائم، یہ مجھے لگتا ہے جیسے وہ، اگر سائنس جانتے ہیں آپ تو، وہ ہائبرنیشن ہوتا ہے، جب بہت غلط یعنی سرکمسٹانسز، جب کیا کہنا چاہیے، اللہ میری انگلش مجھے معاف کرے اور آپ بھی معاف کریں، میں آپ کے چہروں پہ ناگواری دیکھتی ہوں، لیکن اصل میں کیا کروں. اور بھی بہت سارے لوگ سنتے ہیں، اور بچیاں بھی ہیں نا، تو ان کو پھر زیادہ انگلش کی سمجھ آتی ہے. اب دیکھیے، جب موسم خراب ہوتا ہے نا، جس کو آپ خراب کہتے ہیں، میں تو کبھی خراب موسم آج تک زندگی میں نہیں دیکھا، کسی قسم کی نہیں دیکھی، لیکن -20 ہو گیا، اب آپ کہتے ہیں بہت ہے، تو جانور جو ہوتے ہیں نا، وہ زمین میں گھس جاتے ہیں، ہائبرنیٹ کر لیتے ہیں، اپنے جسم کی چیزوں کو چھپا کے سو جاتے ہیں، پھر 2-3 ماہ بعد اٹھتے ہیں. جب کبھی زندگی میں ایسا وقت آئے، کسی بھی وجہ سے، شوہر ہونے کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، باہر ہیں، پاس نہیں ہے، بات نہیں سمجھ رہے، کچھ نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، آپ کو ٹائم نہیں دیتے، آپ کو نہیں، آپ شکر کریں یہ وقت مجھے اپنے لیے ملا. ایک وہ شوہر ہے جن کے تقاضے نہیں ختم ہوں گے، کیا وہ اچھا ہے؟ یا ایک شوہر ہے جو عزت کے ساتھ گھر میں رکھا ہوا، روٹی کھانی لیتا ہے، آتا ہے، کھاتا ہے، گروسری دیتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے نہیں، یہ آپ کے لیے فائدے کی چیز ہے. اپنے ایمان کو بڑھائیں. تو ان بیویوں نے، اب زینب کا کیا ایمان تھا کہ اللہ نے عرشوں پہ ان کا رشتہ کرا دیا، اور کہ اللہ اپنے نبی کی بیویاں ایسی ویسی عورتوں کو لائے گا. تو لہٰذا اپنا مقام بڑھائیں، شادی ہو نہ ہو آپ کا ایمان بڑھ جائے گا. اور جب ایمان بڑھ گیا، اللہ آپ کو وہ خوشیاں بھی دے دے گا جو شادی شدہوں کو نہیں ملتی. تو بہرحال یہ ایک بات تھی سائڈ کی، لیکن بات بڑی اہم ہے. ہم ایسے وقت میں روتے ہیں، ڈپریشن میں چلے گئے، دوائیاں کھائیں، ٹرنکلائزر کھائیں، کیا ضرورت؟ اللہ کی کتاب ہے شفاء لما فی الصدور. ہر اس بچی کے ہاتھ میں جا کر قرآن پکڑا دیں. کئی دفعہ ہم نے ادھر کوشش کی، اگر آپ کے تھرو کوئی کر سکتا ہے تو میں تیار ہوں. کرائسس سینٹر بھرے پڑے ہیں ناروے میں، عورتوں، بچیوں، لڑکیوں سے، آپ جانتے ہیں، مجھے وہاں لے جائیں. یقین کریں، میں ایک ایک بچی، ایک ایک لڑکی کے ساتھ اکیلے میں بھی بات کرنے کو تیار ہوں. ان کو قرآن پکڑائیں، وہ کیوں رو رہی ہیں، وہ کیوں دکھی ہیں؟ کہ اللہ نے ان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ سارا دن نوف کے چکر لگاتی رہے، اور کبھی ادھر سے پیسے مانگے، کبھی ادھر سے، اور روٹی پانی کے انتظام میں چلے. ان کو قرآن دیجیے، ان کو بزی کریں. ان کرائسس سینٹرز کو یقین کریں کہ بے آباد کرنے والی چیز یہ قرآن ہے. بچیوں کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو جو سب سے بڑا سہارا اس وقت چاہیے ہوتا ہے نا، وہ ماں باپ نہیں ہوتے. یا ہم سوچتے ہیں ماں ہوتی تو یہ کرتی، باپ ہوتا تو یہ کرتا، اماں کو بلاؤ، بھائی کو بلاؤ، باپ کو بلاؤ، نہیں آ سکتے وہ، غریب کیسے آئیں گے؟ ادھر اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ موجود ہے، اور اس کی کتاب کو پکڑ لیں، اللہ وہیں آپ کا انتظام کرے گا. شرط یہ کہ آپ اپنا ذرا سٹینڈرڈ صحیح کریں. ہمارا اگر وہی معیار ہے جو پہلے تھا، تو پھر وہ بات نہیں ہوگی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے زینب کے ناطے سے ہمیں کتنی خوبصورت باتیں سکھا دی، اللہ کرے یہ بھی حضرت زینب کے حق میں ایک صدقہ جاریہ ہو. اب آگے عقیدے کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. وہ کیا ہے؟ ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین، اصل میں اسی آیت میں تھا، آیت 40 میں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتم النبیین کی بات ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے. آپ کے بعد کسی اور کو نبی ماننا، یا نبی کا کوئی پرتو ماننا، یا آپ کے بعد کسی اور کے طرف دیکھنا، یہ اسلام کو ختم کر دیتا ہے. آج جہاں باقی معاملات میں لوگ ریلیکسڈ ہو گئے، وہاں اس بات میں بھی ہو گئے، کیا فرق پڑتا ہے، تو مسلمان ہی نا. بس وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلاں نبی آیا، یہ آیا. جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ گیا، اس کا اسلام ختم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سیدھا سا جملہ. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے. تو ہر دور میں لوگوں نے دعوے کی، آج تو ایک فرقہ بہت ہی عام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ہمیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. لیکن میں ایک ایڈوائس دوں گی بچیوں کو جو سکول کالجز میں پڑھتے ہوئے لڑکوں کے ساتھ انوالو ہوتی ہیں، کم از کم اس لڑکے سے یہ تو پوچھ لیجئے کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں. ایسے کئی واقعات سامنے آئے مشوروں میں کہ شادیاں کرنی ہے کیونکہ لڑکی لڑکا انوالو ہو چکے ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ لڑکا کچھ اور ہے. مسلمان کہنے کے بعد بھی تو بہت ساری باتیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب عقیدہ درست ہوگا، جب اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، اسلام کو سمجھیں گی ہماری بچیاں، تو وہ کبھی ایسے لڑکوں کے ساتھ بات نہیں کریں گی کہ جو ان کے دین کو بھی خراب کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو بھی پختہ کر دیں. دوبارہ ذکر کی باتیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کثرت سے اللہ کو یاد کرو اور صبح و شام ذکر ذکر ذکر، سبحوا بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح کرتے رہو. وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی ملائے. کتنے لوگ ہیں جو واقعی اندھیروں سے روشنی میں آ رہے ہیں؟ سوچ کھلتی ہے قرآن کے ساتھ؟ کانسیپٹ کلیئر ہوتے؟ پرسیپشنز ٹھیک ہو رہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹھیک کر دے. اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. اللہ مومنوں کی زندگی اجیرن نہیں کرنا چاہتا اور نہ مومنات کی. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا. بس اس دن کو یاد کریں جب اللہ سے ملنا ہے، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کیا ہے. اب آگے اللہ کے نبی کی خوبیاں اور ساتھ ہی ساتھ عقیدہ بھی درست کرنا ہے، اللہ کے معاملے میں بھی اور رسول کے معاملے میں بھی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ ہے اصل میں اللہ کے نبی کا تعارف. کوئی آپ سے پوچھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے یا ان کی کیا حیثیت ہے، تو یہ آپ کے لیے بیسٹ آیتیں ہیں، ان کو چوز کیجئے گا. اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا نمبر ایک گواہ بنا کر، شاہد، کیا وہی جو مجھے آپ کو کام دیا ہوا، شہادت حق کی گواہی. پوری دنیا میں آپ نے اسلام کی شہادتیں دیں، لوگوں کو اللہ کا دین پہنچایا. ومبشرن، اور خوشخبریاں دینے والا کن کو؟ جو ڈر کے نیک کام کرنے لگ جائیں. ونذیرا، اور ڈرانے والا کن کو؟ سن کے بھی نہ مانے، ٹس سے مس نہ ہو. وداعین الی ساتھ سوچیں کہ میں نے بھی کیا اللہ کے نبی کے نقشے قدم پہ چلنا ہے. وداعین الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا. وہ کہتے ہیں نا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. دعا کیجیے اللہ ہمیں داعی دین بنا دے. ہم نبی نہیں بن سکتے، ہمیں بننا بھی نہیں، ہم شاہد بن سکتے ہیں. کیسے شہادت حق کی گواہیاں دیتے دیتے زندگی سے جائیں اور شہادت کی موت پائیں. ہم مبشر بھی بن سکتے ہیں، اچھے اچھے کام کرنے والے آپ جیسے لوگ، ان کو خوشخبریاں دیں. ہم کسی حد تک نذیر بھی بن سکتے ہیں کہ جو لوگ اچھے کام نہیں کرتے ان کو تھوڑا سا وان کیا جائے. لیکن سب سے بڑی بات داعین الی اللہ، اتنا خوبصورت لفظ ہے. آپ عرب ملکوں میں دیکھیے جو عورتیں دین کی تبلیغ کرتی ہیں ان کو داعیہ کہتے ہیں. یہاں بھی یہاں یہ نام آنا چاہیے، ہمارے معاشروں میں بھی یہ عام نہیں ہے. داعیہ دعا کا لفظ ہے نا، اسی سے پکارنے والے، کدھر؟ اللہ کی طرف بلانے والی. اور اللہ ہم سب کو داعیات بنا دے، اللہ ہماری بیٹیوں کو داعیات بنا دے اور ہمارے بیٹوں کو داعی دین بنا دے. آپ دیکھیے، جو جس کی غلامی کرتا ہے وہ اس کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے. کبھی سوچے تو سے ہمارے نام کے ساتھ اللہ کا نام. آپ اکیا میں جاتے ہیں تو اکیا میں کام کرتے ہیں جو ان کے ورکرز، ان کے یہاں سٹیمپس لگی ہوتی ہیں نا، یونیفارم ہوتا ہے، حال اولیا ہوتا ہے. ایون اگر باہر ان کو کہیں دیکھیں تو آپ کو کبھی کبھی ان کے حال اولیا سے اندازہ ہو جائے گا. کیا پیارا بندہ جس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں وہ داعی دین جا رہا ہے، وہ داعی اللہ جا رہا ہے. اور دیکھیں، داعین اللہ، اللہ کی طرف بلائیں، اپنی جماعت گروہ فرقہ نہیں. بہت ساری دعوت بیکار ہو جاتی ہے جو صرف اینڈ پہ رہ جاتا ہے کہ ہمارے گروہ کو جوائن کریں اور ہماری طرف آ جائیں. آپ یہ کہیں کہ ہم اللہ سے جوڑنے والے بن جائیں، بیس نہیں ہوگا یہ اللہ کے حکم سے. وہ سراجم منیرا، اور روشن چراغ بنا کر. اب یہ کس طرح اللہ نے کہا یہ تو ڈیٹیل ہے، لیکن میں جب اس لفظ کو پڑھتی نا تو میرے ذہن میں اللہ کے نبی کا چہرہ آتا ہے. اور حدیث میں کہ آپ کا چہرہ چوڑا اور چمکتا ہوا تھا اور اس کے اندر سے روشنی پھوٹتی تھی. صحابی نے ایک رات اللہ کے نبی کو دیکھا، چودھویں کا چاند تھا، تو کہتے ہیں کہ نبی بھی بیٹھے ہیں تو اوپر آسمان پہ چاند بھی ہے، تو میں چاند کو دیکھتا ہوں پھر میں اللہ کے نبی کو دیکھتا ہوں، پھر میں دل میں سوچتا ہوں کیا یہ چاند زیادہ چمکدار ہے یا اللہ کے نبی کا چہرہ، تو پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ چاند سے زیادہ میرے نبی کا چہرہ پیارا تھا. سراج منیرہ، انتہائی خوبصورت ہے اللہ کے نبی، اللہ چہرے پہ چمک ڈال دیتا ہے. آج بھی نیکی کا نور آئے گا. آج آپ دیکھیے 10 چیزیں چہروں پہ لوگ لگا لیں، وہ چمک نہیں آتی جو نمازی کے چہرے پہ ہوگی، جو تہجد گزار کے چہرے پہ ہوگی. تو دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنے دین کی چمک دے دے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقوں سے. 3 سیکنڈ غور کریں، جب نبی کو کہا جا رہا ہے تو مجھے بھی کہا جا رہا ہے، دبنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے پریشر میں مت آؤ، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی. کتنا سکون ملتا ہے. اللہ کہتے ہیں کیوں ڈرتے ہو، میں ہوں نہ پیچھے، میں مدد کروں گا، تمہیں وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، بس تم نبی کے نقشے قدم پہ چلو اور بھروسہ کر لو اللہ پر، کوئی تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتا. وہ کفا باللہ وکیل، اور اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے. پورے پکڑ کے دیجئے. دیکھیے آپ شادی میں گئے، ہاتھ میں زیورات کی پوٹلی ہے یا پرس ہے، انجوائے نہیں کر رہے. وہاں دیکھا ماں بیٹھی ہیں راؤنڈ ٹیبل پہ بیٹھی ہیں، یا راؤنڈ ٹیبل چیئر ہے، اماں کو دیکھ لیا، جا کے اماں کی گود میں وہ پوٹلی ڈالی، آپ اس کو پکڑے میں جا رہی ہیں، اور کچھ نہیں تو بچہ اٹھا اٹھا پھر رہے تھے. اماں دیکھی اب کیا ہوا، یہ بوڑھی مائیاں بےچاری شادی پہ کیا کرتی ہیں 3-3، 4-4 گھنٹے، ایتھے ہی رکھ دیو، اے مینوں پڑھا دیو، تسی جاؤ پھرو. ہے بچے بھی مائیں پکڑ لیتی ہیں، پرس بھی لیتی ہیں، اور اگر کوئی چار اب آئے ہوں تو وہ بھی لے لیتی ہیں. کتنا سکون ملتا ہے ماں کے ہاتھ میں چیز دے کر. اب یہ جانے اللہ کا، میں گرا دوں گی، یہ نہیں گرائیں گی، یہ تو دوسرے کا بھی لے آئیں گی، میرا کیا چھوڑ کے آنا ہے. ہے نا، مائیں ایسی ہوتی ہے نا. اب آپ 70 ماؤں سے پیار کرنے والی ذات کو سوچیں، کہیں ذرا اللہ میرا سب تیرے حوالے، سب تجھے پکڑا دیا، میرے اچھے میرے برے، میرے خوشیاں میری غم، میرا ہر معاملہ تیرے ہاتھ میں. یہ سکون ہے توکل میں، سکھ کی نیند سو، جس کو کہتے ہیں نا ٹھنڈا دودھ پی کے سوئیں. ہیں آج کل پیتے ہیں ٹھنڈا دودھ، یہاں تو گرم دودھ پیتے ہوں گے. ہیں لیکن سچ بات ہے، اصل مزہ ہی اللہ کے ہاتھ میں اپنی چیزیں دینے کا. اللہ تعالیٰ میں نے نہیں یہ کام لینا، پلیز اللہ جی میرے ساتھ ایسا نہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ میرے پاس اتنا موقع نہیں، مجھے نہیں شوق، میں نہیں یہ کر سکتی، آپ کیجیے، میں اپنے کام خود نہیں کر سکتی. یقین کریں اپنے کندھوں کا سارا بوجھ اٹھا کے ادھر اللہ کے پکڑائیں، اور کہیں اللہ تعالیٰ میں بے خوف ہو کے سونا چاہتی ہوں، کر دے گا. شرط یہ کہ آپ توکل وہ کریں جس توکل کا اس نے حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جس کے پورے ہونے کا کوئی مطالبہ تم کر سکو، پس انہیں کچھ مال دے دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اشارتاً طلاق کی باتیں آ گئیں، کیونکہ شادی بیاہ کے ساتھ یہ سارے معاملے چلتے رہتے ہیں. پھر فرمایا یوحنا نبی انا احللنا لک ازواجک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کی وہ بیویاں جن کے حق مہر آپ نے ادا کیے. جیسے ہمارے حق مہر ہوتے ہیں اس طرح اللہ کے نبیوں کی بیویوں کے بھی تھے. اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے آپ کی ملکیت میں آئے، اور آپ کی وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، آج کہتے ہیں کزن میرج ہی نہیں کرنی. اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں آپ اپنی کزنز کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہیں. اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہیں، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. دیکھیے اللہ کے نبی کے لیے کچھ چیزیں امت سے بھڑکے تھی ان میں سے، اور جیسے آپ پہ تہجد فرض تھی امت پہ نفل ہے، تو اسی طرح کچھ لائبلٹیز ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ بینیفٹس بھی ہوتے ہیں، انہیں کا تذکرہ چل رہا ہے. فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم، ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے مستثنا کیا تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے. یعنی مردوں کو اپنی بیویوں کے حق دینے لازم ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمًا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، اور جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس واپس بلا لو. اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں، یعنی کوئی پکڑ نہیں. ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گی اس پر وہ سب راضی رہیں گی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حلیم ہے. لا یحل لک النساء من بعد، یہ ہے وہ آیت جب آپ کی بیویوں نے آپ کو چوز کیا تو اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر اللہ کے نبی کو کیا کہہ دیا، اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند ہو، البتہ لونڈیوں کی آپ کو اجازت ہے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی ان کے ساتھ جو معاملہ تھا اسی کا یہاں تذکرہ کر دیا گیا، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ رخصتیں تھیں تو کچھ دوسری باتیں بھی تھیں. آپ کے میرے لیے ان ساری باتوں کو سنتے وقت جو بات سننے کی ہے وہ اب آگے آ رہی ہے جس پہ غور کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو اتنے اختیارات دیے، اس کے باوجود بھی نہ آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی حق تلفی کی، نہ آپ نے کبھی ان کو برا بھلا کہا، بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ عدل اور انصاف ہی کیا. اور شوہروں کو بھی اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کریں اور کبھی بھی ان کو برا نہ کہیں. اب اس کے بعد خاص طور پہ عورتوں کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. حضرت زینب کا ولیمہ تھا جس کا تذکرہ ہم پیچھے پڑ چکے. اللہ کے نبی نے ولیمے کی دعوت کی اور اچھا ولیمہ تھا، یہ موقع تھا. اب آپ کے گھر چھوٹے چھوٹے تھے، حکم کیا ہے کہ کھانا کھاؤ چلے جاؤ. کچھ لوگ کھانے کے بعد بیٹھ گئے باتوں میں لگ گئے، جیسے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں ویکینڈ ہی ہے نا تو صبح فجر بھی تو نہیں پڑنی نا. ہاں تو یہ جو کھانے کے بعد پارٹیز اور اسپیشلی ڈنرز کے بعد لیٹ نائٹ تک بیٹھنا یہ انتہائی غیر اسلامی ہے، اس کا اشارہ ہے، ذرا سنیے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو. کسی کے گھر بلا اجازت نہیں آنا چاہیے. پیچھے کیا کہا تھا سورت نور میں، حتی تستانسو، انس حاصل کرو اور نہ کھانے کا وقت دیکھتے رہو. کیا کہ یعنی کھانا پکے تو جاؤں. اب آپ دیکھیں یہاں تو ہمیں نہیں پتا چلتا نا کون کیا پکار ہے. آپ ذرا مدینہ کا ماحول دیکھیں، دروازے بھی نہیں تھے. اب ایک گھر سے کڑی کی خوشبو آ رہی ہے، دوسرے سے آپ کہہ لیجئے کہ پلاؤ کی خوشبو آ رہی ہے، اچھا کدھر جاؤں، اچھا کھانا پک گیا ہوگا چلوں. نہیں پسندیدہ عین کھانے کے وقت بغیر بلائے نہیں جانا چاہیے. ہاں اگر وہ تمہیں کھانے پر بلائیں تو ضرور جاؤ، یہ ایک ادب ہے. ہر بندہ اپنے اوپر لے کے اس کو سوچ سکتا ہے. ہر وقت تو اتنا کھانا نہیں ہوگا کہ تین چار پانچ لوگ اس کے ساتھ آ جائیں، اور معیوب بات ہے صرف کھانے کے وقت پہ جانا، یہ اچھا پسندیدہ نہیں. ہاں جب بلائیں تو جاؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، اسکیٹرڈ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. کتنا کلیئر حکم ہے. ہم کیا کہتے ہیں، لو بھی تو بیٹھنے کا وقت آیا، اب آپ چل بھی پڑے. اب دیکھیے گھر والے تھکے ہوتے ہیں، بیوی بیچاری تھکی ہیں، پھر انہوں نے سونا ہے، سمیٹنا ہے، تہجد پڑھیں گے، فجر پڑھیں گے، تو منع کر دیا کہ زیادہ دیر نہ بیٹھو. تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے. اللہ کے نبی کی مروت، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا، یعنی منع کر دیا. اب زینب کا ولیمہ اس لحاظ سے بھی بہت بابرکت تھا کہ اس ولیمے کے موقع پر پردے کی آیتیں نازل ہوئی تھی. آئیے سنتے، اب ہے حتمی، وہ کہنا چاہیے کہ آخری کیل ہے عورتوں کے لیے کہ کیا کرنا ہے، آج ڈیسائیڈ کر کے اٹھنا یہاں سے. کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمائے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. ایک ایک لفظ پہ بات ہے، آگے بھی آئے گی آئے. آپ دیکھیں گے کہ اتنا کلیئر ہے عورت کے اور مرد کے رہنے سہنے کے طریقوں کو ڈیفائن کرنا. کچھ ایک لفظ بھی اگر ہم ترجمے کے علاوہ نہ بولیں نا تو ویری کلیئر مینیفیسٹ ٹروتھ. کیسے؟ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. یہ کون سا پردہ ہے؟ یہ ویل ہے، پردہ، کرٹن، سوری کردہ، یہ لکھیے اس کے اوپر ورنہ بات نہیں سمجھیں گے. کرٹن، ویل کون سا؟ کرٹن. یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور یہ نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات کرو یا تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. تو ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بالکل ایسے آمنے سامنے نہیں بیٹھا کرتی تھی جیسے اس وقت میں آپ کے سامنے اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں. ازواج مطہرات علمی باتوں پہ، مشروں میں حکمت عملیاں معلوم کرنے کے لیے صحابہ سے انٹریکشن کرتی تھیں، جس کو آج کی زبان میں آپ کے کہ وہ میٹنگ کرتی تھیں، لیکن میں حجاب ہوتا تھا، گوشہ کہتے تھے اس کو اس دور میں، کرٹن ہو جاتا تھا. ہم تو بعض دفعہ بھائیوں میں چونکہ باہر پھرتے ہیں، تو اگر کسی بلڈنگ میں یا کسی مسجد میں جائیں تو وہاں مرد ہوں تو ہم بالکل آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. انتہائی ناپسندیدہ بات ہے. دفتروں میں بیٹھے ہیں، آفیسز میں بیٹھے ہیں، کسی جگہ عورت اگر واقعی اس کو کرنا ہی ہے ڈیل مردوں کو، تو اس کو آمنے سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ عورت کی حیا کے خلاف ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے. حضرت انس جو بچے تھے 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کے گھر آ گئے تھے، جب آپ مدینہ آئے تو ام سلیم جو ان کی ماں تھی وہ ان کو آ کے دے گئی اللہ کے نبی کو کہ میرا بیٹا آپ کے لیے ہے، اس کو اپنے لیے رکھیں، آپ کی خدمت کرے گا، کام کرے گا اور آپ اس کو سکھائیے گا بھی. یہ آتے جاتے تھے آپ کی بیویوں کے گھروں میں. کہتے ہیں کہ جب زینب کے ولیمے کا موقع آیا تو میں نے حسب عادت آپ کی کسی بیوی کے حجرے میں جانے کے لیے ارادہ کیا تو ایک دم پردہ ڈال دیا گیا. کہتے ہیں میں گھبرا گیا کہ شاید میرے سے کوئی غلطی ہوگی. کیا ہوا؟ بعد میں آپ نے بتایا کہ انس اب اللہ کا حکم آ گیا، اب آپ میری بیویوں کے سامنے آمنے نہیں جا سکتے، حجاب آئے گا بیچ میں، جب جائیں گے تو بات کر پوچھ کے بتا کر جائیں گے. آج لوگ کہتے ہیں اپنے اوپر عورتیں لیتی، کہتی لو دیور یہ تو اتنا سا تھا جب میں آئی تھی، تو تب اتنا سا تھا نا، اب تو وہ اتنا بن چکا ہے، آپ سے بھی بڑا. بعض تو کہتی ہیں ہم نے ان کو کھلایا پلایا، نلایا دلایا، اب تو نہیں کھلا پلا سکتی ہیں آپ. تو یہ دلیل ہے. جس مرد نے آپ کو 100 دفعہ بھی دیکھا ہوا ہے نا، گھر میں رہتے ہوئے بھی ہے، اللہ کا حکم آ گیا، کٹ ڈاؤن. اس کے بعد انس کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی بیویوں کے ساتھ اس طرح کھلے عام نہیں جاتا تھا، اور یہی حکم دے دیا گیا کہ آپ نے اس معاملے کو لے چلنا ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ کیسے لوگ ان معاملات کو اتنا کنفلکٹنگ کرتے ہیں. آگے آیت آئے گی، اسی پہ جا کے بات کریں گے تو بہتر ہے، لیکن یہاں اشارے مل رہے ہیں کہ اسلامی کلچر کیا ہے، کیا اسلام سکھاتا ہے. اسلام مجھے آپ کو ویسٹرن سٹائل آف اسلام نہیں سکھاتا. حقیقت میں ہر چیز میں یہ بات ہے جس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اگلی آیتوں پہ جا کے کوشش کرتی ہوں، سورت کے اینڈ پہ اس پہ بات کریں گے کیونکہ وہیں وہ آخری آیتیں آ رہی ہیں، تاکہ ایک سٹریچ میں ہم سمجھ لیں کہ آخر اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فرمائن تبدو شیئن او تخفوہ ان اللہ بکل شیئن علیما. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے اور ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. آج ہمارے لیے بھی کوئی حرج نہیں اگر یہ محرم رشتے کھلے عام آ جائیں، سر عام آ جائیں. اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. سورت العذاب کا انداز آپ دیکھ رہے ہیں، بیچ میں جنگیں، بیچ میں نبی کا مقام، بیچ میں پردے کے احکامات، بیچ میں کھانے پینے کی باتیں. کیسا خوبصورت دین ہے ہمارا، بس اشارے کر کر کے چھوڑ رہا ہے ابھی کہ ابھی سوچو، پہلے اپنی عقل سے پوچھو کیا کرنا ہے، کیا نہیں، پھر میں بتاؤں گا. اور آپ کو پتہ 22 پارے پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، ابھی تک پردے کی آیت نہیں آئی. جو آیا وہ لباس حجاب کی بات آئی، زینت کی آئی، تبرج کی آئی، ابھی پردے کی آیت نہیں آئی ہمارے سامنے. اس لیے ریلیکس رہیں، اٹھ کے جانا چاہیں تو چلے جائیں، کہہ دیں گے ہم نے تو پڑھی نہیں پورے قرآن میں. صرف اللہ فطرت کو جھنجھوڑتا ہے، ذرا سوچو تو صحیح، کیا ہونا چاہیے، کیا بیٹر ہے، کیا صحیح نہیں، کیا غلط ہے. تو آگے بیچ میں پھر اللہ کے نبی کی شان بیان کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. نبی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. شعور سے درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد. آپ دیکھیں چھوٹے بڑے اتنے خوبصورت درود اللہ کے نبی نے سکھائے ہیں، صرف اتنا بھی کافی ہے جو میں نے ابھی پڑھا. کہیں بھی اللہ کے نبی کا نام آئے، پڑھیے اللہم صلی علی محمد. فرمایا وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور اس پر درود نہ پڑھے. اور یہ اصل میں ایک خراج تحسین ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہم لوگ اس کو ایڈمائر کرتے ہیں، اور آپ کے اوپر درود پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح سے آپ اور میں دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کو پڑھتے وقت اپنے آپ کو دیکھیں تو کس طرح سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی کی شان بلند ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا, اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بختان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر پر لے لیا. توہین رسالت, کبھی نبی کے کارٹون بنانا اور کبھی نبی کی سنتوں کو ماننے والے کو کارٹون کہہ دینا, کسی کی داڑھی کو دیکھ کے مذاق اڑانا, ان چیزوں سے نبی کو تکلیف دی جاتی ہے. ایسا کام کبھی نہیں کرنا چاہیے. کیا آپ اور میں اپنے لیے کرائیٹیریا نہیں رکھ سکتے؟ کوئی کام بھی کریں دین کے نام پہ یا دنیا کے, بس خود سے پوچھ لیں اگر اللہ کے نبی میرے سامنے ہوتے تو میں یہ کام کرتی؟ تو اللہ کے نبی خوش ہوتے کہ ان کو تکلیف ہوتی؟ سیدھی سی بات ہے, آپ کو کسی دوسرے سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کر سکتے ہیں ایسا؟ ہر کام سے پہلے پوچھیں اللہ کے رسول اس بات سے خوش ہوتے کہ ناراض ہوتے؟ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو وہ میرے لیے مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے کہ ناراض؟ بس یہ معیار کافی ہے. اب چلیے اصل آیت ہے پردے کی, اس کا نمبر نوٹ کر لیجئے اور اس پہ غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نے یا ایھا النبی یقل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو. ذرا پروٹوکول تو فیل کریں, سارے حکم دے دیے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر, مردوں کا بھی نام نہیں لیا بس کہہ دیا آمنو میں سب عورتیں بھی آ گئیں. ادھر کیا کہا؟ نبی کو بیچ میں رکھا. بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے کبھی رشتہ مانگنا ہونا تو لوگ ڈائریکٹ نہیں مانگتے, خاندان کے کسی بڑے کو بیچ میں ڈالتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں یہ پھر ابا جی کو نہ تو نہیں کریں گے نا, اما جی کو نہ نہیں کریں گے نا, بڑے کی بات کی عزت ہوتی ہے. نوٹ کریں ہم عورتیں, پردے کی آیتوں میں اللہ اپنے نبی کو بیچ میں ڈال رہا ہے کہ میری بات نہ سمجھو, تم ذرا اس نبی کا بھی مان رکھنا, کیا کہہ دو. اور پھر دیکھیے ازواج جی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بناتک, ہم نے کہنا تھا یہ تجھے ازواج متحرات کے لیے. آج لوگ کہتے ہیں پردہ تو ازواج متحرات کے لیے تھا, تو یہ آیت کیا کہتی ہے؟ ازواجک بیویاں, ٹھیک ہے, باقی وہ بناتک ساری امت کی عورتیں اللہ کی نبی کی بیٹیاں, لیکن مان لیتے ہیں اس میں وہی فاطمہ رقیہ اور ام وہ جو آپ کی بیٹیاں تھیں ام کلثوم تھی وہی تھی, مان لے. لیکن آگے کیا ہے؟ ونساء المؤمنین, اور ایمان والوں کی عورتیں. کون ہیں یہ سب؟ میں, آپ, ہم سب. کیا کہو ان کو؟ یتنین علیہن من جلابیبہن, اپنی چادروں کے پلو اوپر سے لٹکا لیں. کیوں؟ ذالک ادنا یعرفن, یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں. ہیں, ہم تو کہتے پردہ اس لیے کرتے کہ پہچانے نہ جائیں, اللہ تو کہہ رہا ہے وہ پہچان لی جائیں. کیا پہچان لی جائیں؟ کہ یہ مومنات ہیں, یہ پردے کے اندر ایک مومنہ بیٹھی ہوئی ہے, یہ لوگ پہچان لیں. اور دوسری حکمت, فلا یوزین, اور ستائی نہ جائیں. یہ حکم کیوں دیا اللہ نے اتنا مشکل؟ پچھلی زندگی میں کیا کیا وہ کیا کیا؟ ڈونٹ وری, وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. ہائے پردہ کریں سر سے پاؤں تک. یہ یدنین جلابی بھی ہننا, یہ جلباب کیا ہوتی ہے؟ آپ عربی ڈکشنری کھول کر دیکھ لیجئے, جلباب کہتے ہیں سر کی وہ چادر جس کو سر پہ ڈالا جائے. میں پڑھ کے سناتی ہوں کچھ چیزیں. جلباب عربی زبان میں بڑی چادر کو کہتے ہیں. آپ اس کو برقع کہیں, آپ اس کو ابایا کہیں, آپ اس کو ٹوپی برقع کہیں, اس کی حکمت سمجھیے گا. سر کے اوپر جیسے اب میں نے لیا ہوا نا یہ دوپٹہ ہے, یہ جلباب نہیں ہے. جلباب کیا؟ یدنین علیہن, یہ دیکھیے, یہ اس کو کہتے ہیں ادنا اللہ, یا اس کے آگے جو لفظ آ رہے ہیں اس کی حکمت بتا رہی ہوں, ڈکشنری سے پڑھ کے بتا رہی ہوں آپ کو. ادنا کے اصلی معنی ہوتے ہیں قریب کرو اور لپیٹ لو, مگر جب اللہ کا صلہ ہے جیسے یہاں ہے نا یدنین علی, ہاں, تو اس کا معنی کیا ہے؟ ارخا, اوپر سے لٹکا لینے کا مفہوم. چادر لپیٹنی نہیں ہے, اوپر سے لٹکانی ہے. دوپٹے کے لیے تو سورت نور میں آ گیا تھا خمری ہننا, وہ تو چادر تھی. جلباب لفظ آج عربوں میں جا کے پوچھیے, اور اگر آپ کسی بھی عرب سٹور پہ جا کے کہ مجھے جلباب چاہیے تو آپ کو وہ عربی برقع دیں گے. سر پہ رکھتی ہیں عورتیں اور پورا پاؤں کیا ہاتھ تک اس میں چھپ جاتے ہیں, وہ اتنا نیچے, ایک میرا ایک بالش لمبا ہوتا ہے قد سے. عرب عورتوں کو اپنے پہننا دیکھا ہوگا. تو لفظ جلباب کو آپ چادر کہہ لیں, آپ نقاب کہہ لیں, لیکن اس سے یہ پتہ چل گیا کہ عورت سر سے پاؤں تک چھپی ہوگی. اور اس پہ ایک حدیث بھی سن لیجئے جو آج کے دور میں بھی اگر آپ عمل میں کر لیں تو بڑی بات ہے، لیکن جو صحابہ نے اس سے سمجھا تھا انہوں نے کہا کہ جلباب کیا ہے، تو صحابی جن سے پوچھا کیا، انہوں نے کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اڑا کے پورا سر، پیشانی، پورا منہ ڈھانک کے صرف ایک آنکھ کھلی رہی، یعنی آپ سمجھ ہی جائیں گے، لیکن جیسے اس طرح سے رکھ کے اس کو کر کے تو اس طرح سے کیا، فرمایا ایک آنکھ کھلی رکھی، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ یہی ہے تفسیر جو نین علیہن من جلابی بہن، ہے اس کے اندر کوئی راز کی بات یا نہ سمجھ آنے کی بات کہ عورتوں گھر سے نکلو، کر نبی فی بیوتی کن، نکلو تو جلباب پہن کے نکلو، سر سے اوپر کچھ ڈال کر نکلو اور اس کو اس طرح سے رکھو. اور آپ کہتے ہیں کہ عرب میں اس دور میں شریف عورتوں کی پہچان تھی لونڈیوں سے ہٹ کے، کہ وہ چھپا کے نکلتی تھی، لونڈیاں کھلے منہ نکلتی تھی، ان کو حکم نہیں تھا. حضرت عمر نے ایک دفعہ ایک عورت کو دیکھا تھا تو وہ لونڈی تھی اور ایسے پھر رہی تھی، تو انہوں نے کہا تو ہماری شریف عورتوں کی مماثلت کرتی ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ سب کچھ کیا بتاتی ہے کہ ایک عورت قیمتی چیز ہے. اب آپ دیکھیے یہ ایشو کبھی بھی ایشو نہیں تھا، آج تک تو نہیں تھا، سچ بتائیں. یہ آج سے کوئی 50-60 پہلے ایشو ہوا جب لوگ دوسرے ملکوں میں آ کر رہنے لگے. آج بھی سعودی عرب میں رہیں یہ آج کوئی ایشو نہیں ہے. چہرے کا اب اسی پہ بات ہو سکتی ہے نا کہ کیا پردہ چہرے کا ہے؟ تو پہلی بات اپنے لیے نوٹ کریں کہ یہ سوال صرف اس کو سمجھ آئے گا جس نے کم از کم چادر میں خود کو چھپا لیا، جو عبایا لے کر سکارف پہننے لگ گئی، اب اگلا جملہ اس کو سمجھ آئے گا. یہ ایسے جیسے ماسٹر کا سوال کون حل کرتا ہے؟ جس نے ایف ایس سی بی ایس سی کر لی ہو، ایف اے بی اے کر لیا. جن عورتوں بیچاریوں نے ابھی تو یہ کچھ کیا ہی نہیں، ان کو چہرے کے پردے سے کیا لگے؟ سٹیپس ہیں، ان کو ہمت کرنے دیجئے. اصل میں اس پورے سسٹم کو دیکھنے کے لیے جو میں نے آج پھر اس پہ غور کیا صبح بیٹھ کے بہت، تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیتوں میں عام عورتیں، بگنرز، نیو عورتیں جو ابھی بیچاری سکرٹس اور پینٹس اور ایسی چیزوں میں پڑی، ان کو نہیں بلا رہے. یہ آیت اصل میں ان لوگوں کے لیے جو کئی مہینوں سالوں سے عبایا اور سکاف میں آ چکے ہیں، یہ ان کے لیے اس میں بات ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ بچے کو آپ بڑی بات کر دیں ان کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے. جس کو اللہ ایمان دے دے وہ سکاف سے پہلے ہی نکاب شروع کر دے، سونے پہ سواگا نور اللہ نور. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے جادوگروں نے بیچ میں کون سے پریکاشنز لیے تھے، پہلے ہی دن کھڑے ہو کے چلے اور اس پہ جان بھی دے دی. تو چہرے کے پردے کو آپ اس آیت سے سمجھ سکتے ہیں. سب سے زیادہ جسم میں خوبصورت کیا چیز ہے؟ لڑکی دیکھنے جائیں کیا دیکھتے ہیں؟ گھر آ کے کسی عورت کی بیوٹی کی بات کریں تو کیا ہے؟ چہرہ. پیسہ کس پہ لگتا ہے؟ بیوٹی پارلرز کس کے لیے ہیں؟ زیور کہاں پہنتے ہیں؟ آپ اپنی انگلی پیٹ پہ کیوں نہیں کچھ باندھ لیتے؟ چہرہ خوبصورت ہے. اور یاد رکھیے کہ حجاب اور نقاب میں فرق کتنا ہے. میں کہتی ہوں صرف اس کو بیٹھ کر آپ سب سوچیں اور میں بھی سوچوں، چند انچ کا فرق ہے. دیکھیں نا یہاں تک تو میں نے بھی لیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہوں. حالانکہ اس وقت میں اس طرح چادر اور نقاب نہ بھی لوں، دوپٹہ نہ لوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سہولت کی خاطر اگر ٹائٹ کر لیتے ہیں کہ گرے نہ، اور عورتیں اور قرآن کا ایک ادب، اٹس فائن. حالانکہ اگر میں قرآن پڑھاؤں اور میرے بال آپ کو دوڑے دکھے، اللہ تو نہیں مجھے کچھ کہے گا، بندے تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں آپ جیسے، یعنی آپ لوگ تو کہہ سکتے ہیں لیکن گناہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اب اس میں کیا رہا، اتنا سا حصہ نا، اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا چھپے، صرف ایک بالش سے بھی کم کا چہرہ ہے، چند انچ. سوچیے اگر جنت سے بھی صرف چند انچ کی وجہ سے رہ کے، اور زینت چھپی نہیں سکتی جب تک چہرہ نہ چھپایا جائے، اور اسلامی ماحول بن ہی نہیں سکتا، اسلام کا کلچر آ ہی نہیں سکتا جب تک عورت چہرے کو نہیں چھپائے گی. سیگریگیشن کیوں کریں؟ عورتوں کا انتظام مردوں سے الگ کیوں کریں؟ بحیا عورتیں، بپردہ عورتیں. دیکھیں نا جو عورتیں باہر جو نیچے مردوں میں پھر رہی ہیں، وہ یہاں بھی اگر اس کلاس روم میں ہم ایک کلاس رکھے جس میں مرد عورتیں دونوں کو آنے کی اجازت ہے اور ٹیچر میل ہے، تو وہ عورتیں ادھر بھی آ کے کیوں نہ بیٹھ جائیں ساتھ؟ بات سمجھ آ رہی؟ وہ تو پہلے بھی منہ کھولے ہوئے تھے، یہاں بھی کھول لیں گی. چند نکاب والی عورتیں کسی بھی پارٹی فنکشن میں آ جائیں مردوں کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں، اتنا روب تاری ہو جاتا ہے ان کا اس چیز کی وجہ سے کہ وہ گھبرانے لگتے ہیں. جس شخصیت میں ایک روب پیدا ہوتا ہے، مرد آتے ہوئے نوک کرتے ہیں، کھانستے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں نکاب والی عورتیں ہیں. تو یہ حقیقت میں ایک بات ہے. باقی رہ گئے کہ اتنا اہم ایشو نہیں، اس کو اہمیت نہ دیجیے، آگے چلیں نو پرابلم، جا سکتے ہیں. ہر سال میں ان آیتوں پہ 8-10 پوائنٹس لکھاتی ہوں، اگر آپ چاہیں تو آپ کو بتا دوں، نہیں چاہیں تو جا کے پچھلے سال کا دورہ قرآن ان آیتوں سے سن لیجئے گا کہ اہمیت اس کو کس نے دی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اتنا 3 انچ کا ٹکڑا کیوں لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ بڑے بڑے فورمز میں اس پہ بات ہو رہی ہے، بڑے بڑے سینکشنز لگ گئے. آپ کو تو 50 یورو کا فائن رکھا ہوا ہے بیلجیم والوں نے عورت کو نقاب میں دیکھنے پہ. اور ایک ایسا مسلمان بھائی ہے جس نے کہا میری ہر بہن ماں بہن جو بھی پہنے پر کرے نقاب کرے، اور جہاں وہ پکڑی گئی میں یہ پیسے دوں گا، تم کرو جرت تو کرو. اہمیت اس کو انہوں نے دی جنہوں نے نقاب کی وجہ سے جاب نہ دی. جو نقاب کی وجہ سے رشتہ چھوڑ آتے ہیں وہ اہمیت دیتے ہیں. اللہ نے تو اس کو بہت سمپل رکھا، کوئی بڑی چیز نہیں ہے. آج عورت عزت مانگتی ہے، ذلیل ہو گئی، بڑے بڑے بل بورڈ پہ عورت چلی گئی. آپ دیکھیے کہ عورت کی عزت اس پردے میں تھی، آج آپ دیکھیے کہ کس کس طرح سے اس ساری چیزوں کو دیکھتے. اس کے لیے تو صرف انسان اپنے دل سے پوچھ لے، استفتح قلبک ولو افتوک، سب سے زیادہ کس چیز کی وجہ سے دنیا میں اوریانی ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے. کوئی آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی چہرے سے کچھ نہیں ہوتا، تو آپ مثال لیجئے کہ ایک آندھی آ رہی ہے، آپ گھر کے دروازے بند کر دیں، کھڑکیاں کھول دیں، یا کھڑکیاں تو بند کر دیں اور مین گیٹ کھول دیں. یہ تو مین گیٹ ہے، یہ تو کھلا سامنے کا آپ کا کھلا ہوگا. شاعری میں کس کا ذکر ہے، فلموں میں کس کا ذکر ہے؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اتنا اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، مان جاؤ، تمہیں خود فائدہ ہوگا. آج سارے مسئلے چھوڑ کر حکومتیں اس موضوع پہ بات کیوں کر رہی ہیں، تاکہ یہ کلچر اگر عام ہو گیا تو ہماری تو وہ باقی ساری چیزیں پیچھے ہو جائیں گی. اور باقیوں کو چھوڑ دیجیے، صرف وہ لوگ سوچیں کہ جو اس کو سمجھ چکے ہیں، دل سے سمجھ چکے ہیں. حضرت عائشہ، فاطمہ، مریم، تین آج اس دنیا میں آ جائیں، کس روپ میں آئیں گی؟ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو کس روپ میں دیکھنا چاہا؟ کوئی یہ تو نہیں کہے گا نا کہ نکاب کر کے کوئی جہنم میں جائے گا، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا. آپ یہ تو کہہ سکتے نا کہ نکاب کیا تو اعلیٰ درجے ہیں، فائدہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، لیکن یہ بتا دیجئے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کو تو آج صرف 4-6 سال پہلے اسکارف ایشو تھا، ہر جگہ اسکارف پہ باتیں. وہ کچھ بہنیں کھڑی ہو گئیں، اکڑ گئیں، جو مرضی کر لو ہم نے اسکارف پہننے. تھوڑا سا وہ مشہور ہوا، عام ہوا، جب لوگوں نے نکاب شروع کیے انہوں نے کہا اللہ کے لیے نکاب چھوڑ دو، حجاب جتنے مرضی پہن لو. آج حجاب کوئی ایشو نہیں. اس 2000 کی سینچری میں بچیوں کا اسکارف پہننا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے کبھی کبھی آتا ہے بین کر دیں گے، یہ کر دیں گے، کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف ڈراوے ہوتے ہیں، کوئی کر نہیں سکتا، کسی کو جرت نہیں اس بات کی. لیکن آج کے دور میں نکاب ایشو ہے، اسی پہ جنگیں ہو رہی ہیں، اسی پہ باتیں ہو رہی ہیں. جب آگے بڑھنے والے آگے بڑھے، پچھلوں کے لیے گنجائش بن گئی. جن عورتوں نے حجاب کیا، جن کو اجر ملے گا اس بات کا کہ انہوں نے اب نکاب کے لیے راستے بنا دیے. تو بہرحال دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے. رہ گئے ایک سوال کہ نکاب تو پردہ بہت بڑی، نکاب تو رکاوٹ ہے بہت بڑا ترقی میں. 7 لوگ میں آپ کو گنوا سکتی ہوں جو نکاب کرتے ہیں، پھر بھی دنیا کے سب سے بڑے بڑے کام کرتے ہیں. نمبر 1 سرجن، نکاب کر کے پہن کرتے ہیں آپریشن کے نہیں. پائلٹ، اتنا بڑا ہیلمٹ کیوں پہنتے ہیں؟ خلاباز جو فضاؤں میں جاتے ہیں، جو پانی میں جاتے ہیں، کھانا پکاتے ہوئے یہ جو شیف ہیں، یہ منہ پہ نکاب کیوں کرتے ہیں؟ وائرسز سے بچنے کے لیے ڈاکٹر نکلتے ہیں، سڑکوں پہ کام کرنے والے، سن برن سے بچنے والے، یہ جراثیم سے بچتے ہیں. کیا یہ جراثیم برے ہیں کہ دوسرے برے ہیں؟ اور یقین کیجئے نکاب خاص الخاص اسلام کا شعار ہے. اس کو عرب کلچر سے ریلیٹ کرنا یہ نہ سمجھی کی بات ہے. عرب کلچر سے تو اسلام لڑ رہا ہے. وہ تو تبرج الجاہلیہ لولا کی عادی تھی. اس دور میں تو عورتیں خوب ہنہار بندے پہن کر کان بھی کھول لیتی تھیں، حجاب بھی پہنتی تھی اور کان باہر نکال لیتی تھیں. آج بھی میں نے لڑکیوں کو ایسے حجاب پہنے ہوئے دیکھا کہ بس گردن اتنی چھپائی، پیچھے چھپائی، ادھر سے بندے ہیں، نیچے سے ہار ہے. اتنی تردد کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے آپ سمپل سی بات، اپنا حق لیں. میں کہتی ہوں نکاب آپ کا حق ہے. جب عورتیں نکاب کریں گی پھر آپ کو مکس گیدرنگ سے لوگ چھوڑیں گے، جان چھوڑیں گے. یہ کوئی ظلم نہیں کہ آپ اتنا 10,000 کا جوڑا پہن کر وہاں جا کے نکاب میں بیٹھی ہوئی ہیں. کیوں بھائی، آپ نے پیسے نہیں لگائے، آپ کا دل نہیں کرتا انجوائے کرنے کو؟ نہیں جی، آپ کے لیے ہم نے کونے میں 4 لوگوں کا اس ٹیبل لگوا دیا، آپ وہاں بیٹھ جائیے گا. کیوں؟ کمی کمین ہے کوئی؟ ہم تمہاری روٹی کھانے آئے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی. عزت تو کروائیں اپنی. ہم آپ کے گیسٹ ہیں، ہم آپ کے بلانے پہ آئے ہیں، آپ نے ہمارے لیے کہاں جگہ بنائی ہے؟ یہ ایشو ہے نہیں، یہ صرف ایشو بنایا گیا. آج بھی اللہ کے حکم سے مسلمان ملکوں میں رہنے والوں کے لیے یہ ایشو نہیں ہے، ویسٹ میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ ایشو لگتا ہے جو دوسروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، جن کے ذہن غلام ہو گئے، جنہوں نے اسلام کو پکڑا بھی اور اسلام کو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں. اور اصل بات ہے کہ یہ کافروں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں. وہ ننگی ٹانگے لے کے جاتے ہیں, کوئی کچھ نہیں کہتا, اس میں تو کوئی خلل نہیں پڑتا. کتنے لڑکے بچے کتنی مشکلات سے باہر سے گزر کے جاتے ہوں گے جب ایسی ایسی شکلوں کو اور ایسے ایسے جسموں کو دیکھتے ہیں. تو ایک عورت نقاب میں جائے تو کیا اس میں کوئی پرابلم کھڑا ہو گیا؟ اصل بات وہی ہے جو اکبر الہ آبادی نے کہی نا کہ اکبر زمین میں غیرت قومی سے گھڑ گیا, پوچھا جواب کا پردہ کیا ہوا, کہا مردوں کی عقل پہ پڑ گیا. یاد رکھیے یہ مرد ہیں جو عورتوں کو بے پرد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم کچھ اپنا پریشر بنائیں, ایک پریشر گروپ بنائیں. جتنے وہ ننگے ہوتے جاتے ہیں نا آپ اتنا چھپنا شروع ہو دیں, فرض سنت کو چھوڑ دیں. بس آپ کہیں کہ یہ مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی بیویاں تو کرتی تھیں, اللہ کے نبی کی بیٹیاں تو کرتی تھیں. آج یقین کرے اگر مشیل اوباما پردہ کر لے, دیکھیے جنگل کی آگ کی طرح دنیا میں پردہ آتا ہے. آج ہلری کلنٹن نے نکاب کیا ہوتا ہے, اگر آج لوگ جو آپ کہہ لیجئے کہ امبیسیز ہیں وہ کہہ دیں نا کہ نکابی عورتوں کو ہم ویزے جلدی دیں گے تو دیکھیے لائنیں لگ جائیں گی. آج بڑی بڑی یونیورسٹی, ہارورڈ اور یل یونیورسٹیز, اگر وہ پردوں والی بچیوں کو جلدی داخلے دینے لگ جائیں تو بات کیا ہوگی. پر اصل بات پتہ کیا, کوئی کچھ نہیں کہتا آپ کو مجھے. من اپنا پرانا پاپی, برسوں میں نمازی بن نہ سکا, اور میں پردہ کرتی ہوں. میں آپ کو اکیلے میں بیٹھ کے 15-20 فائدے اس کے وہ بتا سکتی ہوں جو میں یہاں پبلکلی نہیں بتانا چاہتی, جو اس نقاب کے فائدے ہیں. دیکھیں نا جو کر رہے وہ روئے نا, ہائے میری زندگی, ہائے میرا سانس گھٹ گیا, ہائے مجھے ڈپریشن ہو گیا, ہائے میرا بی پی ہائی ہو گیا. آپ مجھ سے بیٹھے اور میں آپ کو ایسے پرائیویٹ اس کے فائدے بتا سکتی ہوں جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. شرط یہ ہے کہ ہم اس حق کو لیں, پھر بات بنے گی. ورنہ پردہ کر کے رشتے کٹتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نہیں. آپ اپنے آپ کو الگ سے رکھیں, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. اور آپ جب دیکھیں گے, لیکن آخری باتیں پھر یہ کہہ کر آگے چلتی ہوں کہ نقاب کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں. لوگ کہتے ہیں نقاب کیا بچی کا رشتہ نہیں ہوگا. میں ایسی بچیوں کو جانتی ہوں, سب سے چھوٹی بچی تھی, تین بہنیں آتی تھیں ہمارے پاس, تیسری نے پردہ کر لیا پہلی دفعہ کے قرآن میں, اور جو پہلی دفعہ نہیں کرتا میں نے نہیں پھر اس کو بعد میں کرتا دیکھا, اللہ ماشاءاللہ. آج اپنے آپ کو لیں کہ میں پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں, اللہ کی مرضی میں اللہ کی مرضی کی بن رہی ہوں. اور یہ تو اللہ کی شان ہے, وہ تو خود بھی چھپا ہوا ہے. یہ پردہ تو اللہ کا پرتاؤ ہے جو اللہ عورتوں میں دیکھنا چاہتا ہے. جیسے مرد کا پرتاؤ اللہ کا تعالیٰ کا مرد میں اللہ نے ڈالا کمانا, کھلانا, رزق کا انتظام کرنا. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ شادیاں ہونی, وہ تیسری بچی جس نے نکاب کے اس کی سب سے پہلے ہو گئی اور بڑی دو پڑھی رہی, تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اڈاپٹ کر لیں تو اچھا ہے, نہیں کر سکتے تو ایکسپٹ کر لیں. ایکسپٹ کر لیں لیکن اپوز نہ کریں, اور کچھ نہیں کر سکتے نہ تو اگنور کرتے. اس موضوع پہ بات نہ کریں, منہ بھر بھر کے اس کے خلاف باتیں کرنا صرف اس لیے کہ میں نہیں کر رہی یہ غلط بات ہے. جو پہلے سے فیصلہ کر کے وکیل گھر سے, جو جج پہلے سے فیصلہ کر لے کہ میں نے اس مقدمے میں یس ہی کہنا ہے, تو اس کو کیا فائدہ ہوگا. ہم اسے میں پہلے سے فیصلہ کر کے آیتیں سنتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا اور میں تو یہ کر نہیں سکتی. تو ایک آخری بات حدیث کی, اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان تمہارے سینوں میں پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ ہمارا ایمان پرانا ہونے سے بچ جائے اور ہم ان حکموں کو سن سن کے سن نہ ہو جائیں. اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ نے ایک موقع پہ کہا اللہ کے نبی آپ ہمیشہ تعریف کرتے ہیں تو انصاری عورتوں کی کرتے ہیں. اب ریئیکشن سن لیجئے اس آیت کا کیا ہوا تھا. مدینہ میں اترا ہے, 5 نبوی میں اترا ہے یہ پردے کا حکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ ہمیشہ انصاری عورتوں کی تعریف کیوں کرتے ہیں. کہا میں کیوں نہ ان عورتوں کی تعریف کروں جن کو اللہ کا حکم سن کر میں نے عمل کرتے دیکھا. رات کو عشاء کی نماز میں یہ پردے کی آیتیں نازل ہوئیں اور صبح فجر میں ما منہن امرات الا قامت مرتہا. جا کے کسی سے اس کا اردو پوچھ لیں, نہیں تو میں ہی بتا دوں, کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں تھی جس نے راتوں رات اپنے گھر کی چادروں کو, بستروں کی چادروں اور کپڑوں کو اپنی جلباب میں بدلا, اور فجر میں جب عورتیں آئیں تو وہ نقاب میں تھیں, جلباب میں تھیں. یہ چاہیے سبمیشن. ہم کہتے اچھا جاتی ہوں منگاتی ہوں, پاکستان سے منگاؤں گی, سعودیہ سے منگاؤں گی, دبئی کے حجاب بڑے اچھے ہوتے ہیں, یہ الگ بات ہے. اب باقی باتیں موتی ستارے اصل میں سٹیپس میں جو کر رہے کرے, لیکن اصل میں یار اللہ نے مجھے آپ کو بتا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عمل والا بنا دیں. دعا کریں اپنے لیے ہم سب کو اچھی سی, اور اپنا محاسبہ بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے. ورنہ یاد رکھے کہ یہ بہت اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے کہ ہم اسلام کے خلاف ایسی باتیں کریں جو کہ کبھی کسی نے سنی نہیں. آپ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں, پاکستان انڈیا پاکستان جب اکٹھا تھا برصغیر پاک و ہند میں, جا کے دیکھ لیجئے کیا معیار تھا، شرفا کی کیا پہچان تھی، رانڈی کس کو کہتے تھے، طوائفوں کی کیا پہچان تھی. آج تو ہر چیز ہی خلط ملط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے اب اگلی آیتوں میں منافقوں کی باتیں ہیں. آیت 60، لَئِلَّمْ يَنْتَخِلْ مُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدْ، اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلاتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے. ایسے لگ رہا ہے آج کے وہ سارے لوگ جو اس موضوع پہ باتیں کرتے ہیں، اس کے خلاف لاس پاس کرتے ہیں، ان کی بات اللہ تعالیٰ ادھر کر رہے ہیں. کہا پھر وہ اس شکل میں پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سک جائیں گے. یعنی جو اللہ کے حکموں پہ بات کرتا ہے اللہ اس کے زمین سے دن گن لیتا ہے. ملونین، ان پر تو ہر طرف سے لانت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے اور پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریبی آ لگی ہو. بہرحال یہ یقینی عمر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے. اب دیکھیے گا ذرا خاص طور پہ پچھلے مضمون سے ریلیٹ کر کے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. جیسے کباب کی ایک سائڈ گرم کر ہو جائے تو پھر دوسری ڈالتے ہیں نا، ایسے اللہ ان کے ان چہروں کو پلٹے گا. اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا. ہمارے تو خاندان میں کوئی کرتا ہی نہیں یہ کام، ہمارے تو بڑے ہی ایسے ہیں، آپ کو کیا پتا ہمارا لائف سٹائل کہ ہم کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. وہ انسان اپنا مردہ دوسرے پہ ڈالنا چاہے گا. دیکھیے جہنم کی بات ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. ایک حدیث صرف آپ کو سنا دیتی ہوں، آپ دیکھ لیں گے کہ جہنم میں کیا کچھ ہوگا. یزید بن شجرا کہتے ہیں جہنم میں کنویں ہیں اور ہر کنویں میں سمندر کے ساحل کی طرح ساحل ہے، یعنی ہر کنویں کے ساتھ کھلی جگہ بھی ہے جس میں کیڑے مکوڑے اور سانپ بھی ہیں، جیسے کہ بختی اونٹ کے، یعنی اونٹ کے اوپر ایک ہمپ ہوتی ہے ایکسٹرا سی. اس میں سیاہ خچروں کی طرح، سیاہ گھوڑوں کی طرح بچھو بھی ہیں. پس اب جہنم والے آگ کو ہلکا کرنے کا سوال کریں گے کہ یا اللہ آگ کو کم کر دے، تو کہا جائے گا ساحل کی طرف چلے جاؤ، تو انہیں یہ کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں، پہلوؤں اور ہر جگہ سے پکڑ لیں گے، اور ان جگہوں پر جن پر اللہ چاہے گا ان کی سب کھال اتار دیں گے، نوچیں گے ان کو. بس وہ جہنمی واپس آئیں گے، تیزی سے بڑی آگ کی طرف لپکیں گے، وہاں اتنے تنگ ہوں گے کہ واپس آنے لگیں گے. یہاں ان پر خارش مسلط ہو جائے گی. کبھی آپ اللہ نہ کرے کسی بھیڑ نے کاٹا ہو تو امیجن کیجئے کیسی خارش ہوتی ہے. فرمایا وہ اتنا کھجائے گا کہ اس کی ہڈی نظر آنے لگے گی. اس سے کہا جائے گا فلاں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ کہے گا ہاں. پھر اس سے کہا جائے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ تم مومنوں کو تکلیف پہنچاتا تھا. یہ ترغیب و ترہیب کی روایت 3677 ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دوسروں پہ باتیں کرنے سے بچائے اور جہنم کا ایندھن بننے سے بچائے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی بے گناہی ثابت کی، اور وہ ہے اللہ کے ہاں بہت باعزت. اے ایمان لانے والے، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. آئیے دعا کرتے ہیں اپنے لیے کہ اللہ مجھے متی بنا دے، مجھے فرما بردار بنا دے. اے اللہ تو میرے لیے ہر عمل کو آسان کر دے، اور اللہ آسان کرتا ہے، کوئی کام نہیں بندہ کر سکتا اللہ کی مدد کے بغیر. اب آخری آیتوں میں ذمہ داری کا احساس، یہ جو ول پاور مجھے آپ کو ملی اس کا اشارہ. ان نارد نلمان تعالی سماواتی ولرد، ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل ہے. اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے. اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. اے اللہ ہمارے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ فرما. اللہ تعالیٰ زبردستی بھی تمہارے ساتھ کر سکتا تھا نا. ان آخری آیتوں کا یہی تھیم ہے کہ زبردستی پہ آنا چاہتے ہو, دیکھیں اللہ نہ کرے چہرے پہ کوئی چیز نکل آئے کہ عورتوں سے بھی بندہ چہرہ چھپانے لگ دے, پھر کیا کریں گے؟ صرف اللہ کی تھوڑی سی بات ماننی اتنی مشکل لگتی ہے, ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جوشیر لانا ہے, کوئی پہاڑ لانا ہے. جسم بھی تو انسان چھپاتا ہی ہے نا, تو کیا انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو دوسری طرف نہیں کر سکتا؟ اور خاص طور پر وہ کپڑے جن کو پہن کر انسان کا جسم نہ چھپے, اتنے ٹائٹ پجامے جن کو پہن کر ٹانگوں کا ایک ایک حصہ دکھے, اور وہ ہیل کے جوتے. آپ دیکھیے کیا نکلتا کہ ذہن میں تصور, اونچی ہیل, بال کھلے ہوئے, کندھے اچکاتی عورت, ٹائٹس پہنی ہوئی. کیا یہ فاطمہ کی بہن ہے؟ یہ خدیجہ کی بیٹی ہے؟ اتنا تو بندہ کم از کم لحاظ کر سکتا ہے نا کہ ایک عورت باہر جا کر, وہ تو شاپنگ کر رہی ہے اور کتنے اس کو دیکھ کر چوز کر رہے ہیں. کتنے مردوں کے لیے وہ خرابی کا ذریعہ بنتی ہے اور اپنے آپ کو گناہگار کرتی ہے. تو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ ہمیں متیات بنا لے اور ہم اللہ تعالی کی بات کو ماننے والیاں بن جائے. تھوڑی سی تلاوت اور ساتھ کہ کتنا سکون ملتا ہے نا سن کر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح پڑھنے کی توفیق دے. سورۃ احزاب بڑی بوجھل سورت تھی, واقعی اس نے انسان کے دل دماغ پہ بہت اثر رکھا. اگر واقعی ہم سوچیں تو یہی صورتیں تو ہیں جو ہم سے بہت بڑے بڑے فیصلے کرواتی ہیں. لیکن یہ سارے احکامات سننے کے بعد کیا چیز ہمیں عمل پہ ڈالے گی؟ یہ سورت سبا میں ہے. اللہ کی محبت, کسی کی نظروں سے انسان خود کو نہ دیکھے, اللہ کی نگاہوں سے دیکھے. تو سورت سبا بہت خوبصورت سورت ہے. شکر اور ناشکری کا رویہ, اور شکر پہ نعمت ملتی ہے, ناشکری پہ چھنتی ہے, یہ اس کا بنیادی تھیم ہے. اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لانے کی بات کی جا رہی ہے. اس پوری سورت کے اندر 7 مختلف ٹاپکس ہیں. پہلا ٹاپک آیت 1-9 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور توحید بیان کی گئی, اور ساتھ ہی ساتھ آخرت پر اعتراضات کا جواب دیا گیا. آیت 10-14 میں حضرت داؤد کے شکر کی بات اور سلیمان کے شکر کی بات ہے. پھر آیت نمبر 15 سے 21، 15 to 21، قوم سبا کی ناشکری اور انکار آخرت کا انجام. آیت نمبر 22 سے 28 میں دلائل دیے گئے توحید کے اور رسالت محمدی کے. آیت 29 سے 42 میں اسباب شرک اور انکار آخرت ہے، اور آیت 43 سے 46 میں رسول پر اعتراضات ہیں، اور آخر میں آیت 47 سے 54 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے دلائل اور قیامت سے گھبرایا جا رہا ہے. سورت سبا بھی مکہ کے دوسرے دور یعنی 4 یا 5 کے بیچ میں نازل ہوئی. اللہ کے نبی پر شک تھا، لوگوں کو الزامات تھے، مجنو ظاہر کہا جا رہا تھا. تو یہاں حضرت داؤد اور سلیمان کا قصہ بیان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلے کی کڑی ہیں، لہذا تم اس پہ اعتراض نہ کرو. بڑی سافٹ صورت ہے، پڑھتے ہوئے واقعی ہر آیت پہ انسان اپنا محاسبہ کر رہا ہوتا ہے کہ کیا میں شکر گزار ہوں یا ناشکری ہوں. آئیے اسی سوچ کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ دانا اور باخبر ہے. اس شعور کے ساتھ بولیے الحمدللہ. جب سارے اس کی تعریفیں کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ رحیم اور غفور ہے. وقال الذین کفروا لا تاتین الساعة. منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی، مذاق اڑاتے تھے. کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی، اس سے ذرا برابر کی کوئی چیز نہ تو آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے. اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. اولئک لہم مغفرت و رزق کریم. ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں رزق کریم عطا فرما. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. اے نبی، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا. اب آپ بھی تو جانتے ہیں نا، یہ سراسر حق ہے، خدا عزیز و حمید کا راستہ بتاتا ہے. واقعی آپ کو ڈیوائن گائیڈنس مل رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہدایت نامے مل رہے ہیں؟ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے. نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے. دیکھیں اللہ کے نبی کی تعلیمات پہ شک پیدا کرتے تھے، ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، ایسے ہی ان کی باتیں، تم ان کی باتوں میں نہ ہو، یہ سٹائل نہیں. بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے. ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں. ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں. در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. مومن نیکیاں کر کے بھی ایسے ڈرتا ہے کہ ابھی آسمان میرے پہ گر جائے گا، اور منافق بڑے بڑے گناہ کر کے کہتا ہے ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. اب اس بات کا جواب ہے کہ شاید اللہ کی بات ماننے سے دنیا بگڑتی ہے. کہا نہیں، دیکھو میری بات ماننے والے داؤد کو میں نے دنیا میں کیا کچھ دیا. ہم نے داؤد کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا. ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑو اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا. ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیے، اس ہدایت کے ساتھ کے زرہے بنا، اور ان کے ہلکے ٹھیک اندازے پر رکھو. اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں. بڑی پیاری بات ہے، اس پہ ہم بھی غور کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر عمل کو دیکھتا ہے. ولی سلیمان الریح غدوها شہر و رواحها شہر. اور سلیمان کب نام؟ اب جو داؤد کے بیٹے تھے. اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک ماہ کی راہ تک. ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا. سوچیے آج بھی نہیں بہتی یہ چیزیں، کتنے بڑے بڑے اللہ نے ان کو معجزات دیے. اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہے، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے، وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ کے وہ چاہتا. کتنی طاقت تھی داؤد اور سلیمان کے پاس، من چاہے کام کرواتے تھے جنوں سے. آج تو جنوں کے نام سے لوگ بھاگ جائیں، لیکن اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی تھی. اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی دیگیں. ان دیگوں میں کیا پکتا تھا؟ کھانا. اور کھانا مخلوق کو کھلاتے تھے. یعنی ان انبیاء کرام نے جو کچھ بھی کروایا لوگوں سے، لوگوں کے فائدے کا کروایا. اللہ تعالیٰ آج بھی ایسے ہی کام کروا لے کہ جو لوگوں کے فائدے اور ان کے نفع کے کام ہوں. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ یہ ساری باتیں پڑھتے ہو کہ یقین نہیں آتا کہ اتنے پہلے کی باتیں، اور یہ کام کرتے کیسے ہوں گے؟ نہ مشینیں تھیں، نہ فیکٹریاں تھیں، نہ کارخانے تھے، لیکن ان لوگوں کے ہاتھوں میں طاقت بہت تھی. اور اسی طرح فرمایا لے تو عمل کرو شکر کے طریقے پر. لیکن اس آیت کو ہائی لائٹ کیجیے، اور شرمندہ ہونے کے لیے یہ آیت کافی ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں. آئیے خود سے پوچھتے ہیں، میں شکر گزار ہوں؟ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہوا زندگی میں، کیا میں اس کو پا کر اس کا حق بھی دے رہی ہوں؟ اللہ اکبر. پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا، تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے اعصاب کو کھا رہا تھا. کیا پتہ چلا کہ جنوں کو غیب کی خبر نہیں ہے. اسی طرح جب سلیمان گر پڑے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. لقد کان علی سبن، ابھی تک جو بات ہوئی ہے نا، یہ حضرت سلیمان اور داؤد کے ناطے سے شکر کی ہوئی ہے. خلاصہ کیا اس ساری بات کا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی مرضی سے انسان استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خوش ہوتا ہے، اور اس کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو کہ وہ مانگتا ہے. اس کے بعد اپنا شکری قوم، قوم سبا کا تذکرہ ہے. روایت میں آتا ہے کہ بہت خوشحال قوم تھی، پھل پھول سبزہ اتنا تھا کہ ایک خالی ٹوکرا لے کر اگر سر پہ رکھ کے کوئی ان کے باغوں میں سے گزرتا نا، تو اس سے پہلے کہ باغ کو ختم کرتا، دوسرے سرے پہ پہنچتا، تو وہ ٹوکرا خود سے گر گر کے پکے پک پک کے گرے ہوئے پھلوں سے بھر چکا ہوتا تھا. اتنی اللہ نے ان کو دنیا کی بھی دولت دی، لیکن انہوں نے نہ شکری کی اور ایڈونچرس ہو گئے. کہنے لگے ہمیں تو لمبے فاصلے چاہیے، ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، تو اس کو سنیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک حدیث، شکر کا جو رویہ ہم نے پیچھے دیکھا، اللہ نبیوں کے ذریعے شکر بتاتے ہیں، تو اللہ کے نبی بھی شکر گزار تھے. کیسے تھے؟ فرمایا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے دونوں پاؤں اور پنڈلیاں سوج جاتی. آپ سے کہا جاتا آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں، آپ کے تو سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہے. تو آپ نے فرمایا فلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ بخاری کی روایت ہے 1130. تو میرے آپ کے لیے بھی یہی چیلنج ہے، جو نعمتیں ملی ہوئی ہے کیا اس کا صحیح حق ادا کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو مزید عبادت کر کے اس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. اب نہ شکری قوم کا رویہ سنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا بھی محاسبہ کریں گے کہ کہیں ہم لوگ بھی نہ شکریوں میں تو نہیں پڑ گئے. اللہ نے جتنا زیادہ دیا اتنا ہی ہم اللہ کے دین کے معاملے میں اپولوجیٹک ہو گئے. فرمایا لقد کان علی سبا فی مسکنہما، یا سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، دو باغ دائیں اور بائیں، یعنی ایک رائٹ سائڈ پہ تھا ایک لیفٹ پہ تھا. قلو میرے اس کی ربی کم، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ، اس کا ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ، اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا. غور کریے اس آیت کی خوبصورتی پہ. اللہ سبحانہ تعالی کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندوں سے، اتنا کچھ دے کر بھی بخشتا ہے ہمارے گناہوں کو، مگر وہ منہ موڑ گئے. آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سے لاپ بھیج دیا، اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ ان کو دیے، جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درختے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھی. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا. سچ سوچیں کہ سچ دیکھیں، یعنی اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے زندگی میں، کافی کچھ پڑھتے ہی رہتے ہیں نا فٹیکس، کیا ہم اس وقت سوچتے ہیں کہ یہ کسی ناشکری کا بدلہ ہے؟ ہم تو اس وقت اسباب پہ آ جاتے ہیں، فلاں نے اچھی چیز نہیں دی، فلاں نے خراب دے دی، دھوکہ کر دیا، وہ کر دیا. اللہ کرے یہ کفر کا بدلہ ہے کہ اچھی چیزوں کو بدل کر بری چیزیں دے دیتا ہوں. اور ناشکری انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے. اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی نمایاں بستیاں بسا دی تھی اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی. چلو پھر ان راستوں میں رات دن آمینین امن کے ساتھ. مگر انہوں نے کہا, یہ دیکھیں ایڈونچر ان کا, اچھا خاصا پرامن راستہ تھا لیکن کیا کہنے لگے, اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. ہم لانگ ڈرائیو چاہتے ہیں, ہمیں مزہ آتا ہے ذرا لمبے لمبے سفر کر کے. انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, آخر کر ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا اور ان کو بالکل تتر بتر کر دیا. یقیناً اس میں نشانیاں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان سچ پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی سوائے ایک چھوٹے سے گروہ کے جو مومن تھا. کیا پتہ چلا, اکثریت ناشکری ہو گئی اور کثرت شیطان کے پیچھے لگ گئی. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا, مگر جو کچھ ہوا وہ صرف اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کے ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے, تو میں اور آپ بھی ہر وقت اللہ کی نظروں میں نعمتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اچھا کہ برا, اور ان کو پا کر اللہ کا قرب پاتے ہیں یا اللہ سے دور ہوتے ہیں. اس لیے ہر نعمت کو لیتے وقت فکر کرے انسان کہ اللہ اب اس کی ذمہ داری بھی مجھ سے پوری کرا لینا, میں اس کو اچھے طریقے سے نبھا بھی پاؤں. پھر اس کے بعد توحید اور شرک کا فرق. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ, اے نبی ان مشرکوں سے کہو کہ پکارتے کو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو, وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ بر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں, وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں بھی شریک نہیں, ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں, اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں سوائے اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو, حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے کہیں گے, ماذا قال ربکم, تمہارے رب نے کیا جواب دیا, وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے. کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرنا عام بات نہیں ہے, لوگ تو خود اس طرح اسے خوفزدہ ہوں گے, وہ دوسرے کی سفارش کیا کریں. اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں زمین سے رزق دیتا ہے, کہو اللہ, ابلا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں, ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا اس کی باز پرست تم سے نہ ہوگی اور جو کچھ تم کر اس کی جواب طلبی ہم سے نہ کی جائے گی. بات تو سچ ہے نا, اس لیے ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کی فکر کرے. کہو ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا, وہ ایک ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے. 3 سیکنڈ سوچئے ذرا, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے میرے حالات میرے واقعات. تھوڑا سا تعاون کریں, اسٹور کو بند رکھیے. کہو ہمارا رب سب کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا, وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے. ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح, کیا وہ کون ہستیاں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے, ہرگز نہیں, زبردست اور دانا تو بس اللہ ہی ہے. اور اے نبی ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. کیا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خوشخبریاں دیں, حالانکہ جتنا آپ کا بشیر ہونا ہے اتنا بلکہ اس سے بڑھ کے نذیر ہونا ہے. یہ لوگ تم سے کہتے ہیں وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا, اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں گھڑی بھر کی تاخیر نہیں کر سکتے اور نہ اس کو وقت سے پہلے لا سکتے ہو, جیسے قیامت کو نہیں آگے پیچھے کر سکتے ایسے ہی میں اور آپ اپنی بیماریوں کو اپنی موت کو بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. وقال الذین کفروا, اور یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے. کافر تو کہیں تو کہیں, مسلمان کو تو یہ نہیں کہنا چاہیے, اور نہ اس سے پہلے آئی بھی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے, کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. تصور میں آ رہا, اس وقت ایک دوسرے پر الزام دھریں گے, جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں یعنی ان لیڈز بڑے بڑے جو لوگ تھے ان سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے نا تو ہم مومن ہوتے. دیکھیے ہر بہکنے والا کسی کی وجہ سے بہکتا ہے, تو وہاں جا کے کہیں گے کبھی تم نہ ہوتے نا تو میں بھی ٹھیک ہوتی. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے، کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ دیکھیں کیسے کورے چٹے انکاری. آج ہم کہتے ہیں فلاں کا نام لے کے کہہ دیں گے بس ان کی وجہ سے ہم دین پہ نہیں تھے. نہیں، بلکہ تم خود مجرم لوگ تھے. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے، نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں. آخرکار جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے، یعنی تو تکار پہ آئے ہوئے ہیں، دونوں قصوری، لیکن ایک اس کو کہتا ہے دوسرا دوسرے کو کہتا ہے، تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے. اور جب ہم منکرین کے گلوں میں توک ڈال دیں گے، کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں؟ نہیں دیا جا سکتا. تو کیا پتہ چلا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. اعمال ٹھیک کریں گے، اللہ حالات بھی ٹھیک کر دے گا. کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. لفظ کھاتے پیتے پہ غور کر لیں. ان کے راستے کی رکاوٹ ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا، ہم تم سے زیادہ مال اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں. یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ چونکہ دنیا میں اتنا کچھ مل گیا تو آگے بھی ملے گا. اے نبی، ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. رہ گئی دنیا کی دولت جس پہ ریجتے ہو، تو یاد رکھو، ہائی لائٹ کر لیجئے اس آیت کو، بڑی پیاری آیت ہے ویسے. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا. یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو. ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے. رہے وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. تو اسی مال اور انہی اولادوں کو اللہ کے راستوں میں لگا کر اللہ کا قرب لینا ان شاء اللہ تعالی. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء. اے نبی، ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں پھر اور آ جاتا ہے. یہ اللہ ہی تو دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انفق ینفق علیک، تو میرے پہ خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا. وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے. اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات. جیسے حضرت عیسیٰ گھبرا جائیں گے نا، اسی طرح دیکھیں یہ نیک بزرگ ہیں جن کو لوگ پوجتے ہیں. اچھے لوگ تھے، نیک تھے، توحید پھیلاتے رہے. بعد میں لوگوں نے ان کی قبریں بنا کے انہی کو داتا کہنا شروع کر دیا. تو وہ کیا کہیں گے؟ ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نا کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے. اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان. اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جس کو تم چھٹلایا کرتے تھے. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے بدگمان کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا. ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو صریح جادو ہے. حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ اسے پڑھتے، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی آگاہ کرنے والا بھیجا. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے. جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا اس کے تو اشرے اشیر کیا ہوتا ہے؟ دسواں حصہ. اس کے تو اشرے اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. مکہ والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اس نبی کا انکار سوچ کے کرنا. اے نبی، ان سے کہو. بس اب سورت کا اینڈ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے خوبصورت طریقے سے سوچ دی جا رہی ہے. اے نبی، ان سے کہو میں بس تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں. آپ سب بھی اس نصیحت کو اپنے اوپر لیں. خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ، یعنی جیسے بھی زیادہ اچھا سوچا جاتا ہے، الون اور بڈیز. اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو؟ صاحب سے مراجع نفس سلم ہے، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو وان کر رہے ہیں، سچ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کو کیا تھا ہمارے ساتھ، بس ہمیں ڈراتے نہیں تھے کیا؟ ان کو پتا تھا کچھ آنے والی باتیں ہیں، اس کے لیے آج ہی ڈر جاؤ، ان سے کہو، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجر بھی تو نہیں مانگتا، وہ تم کو ہی مبارک ہو اگر کچھ مانگ لوں، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو، میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ کہو، حق آ گیا ہے، اب باطل کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو، اگر میں گمراہ ہو گیا تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، اور وہی سنتا ہے اور وہ قریب ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بھی قریب ہے، اللہ ہمیں اس کا احساس دلا دے۔ اب قیامت کی جھلکی، وَلَوْ تَرَائِذْ فَزِيُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَقَانٍ قَرِيب، کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے، ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے، اس سے پہلے یہ کفر کر چکے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لے کر آئے۔ آج کے مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے، قرآن سیکھتے ہوئے قریب کے ریسورسز، قرآن سنت اور اسلاف کی تفسیروں کو چھوڑ کر دور دور کی باتیں لاتے ہیں جو دماغوں کی اختراع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پہلے ہم مشرب لوگ محروم ہو چکے، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے، کیا پتہ چلا کوئی کام نہ آئے گا ان کے۔ تو سورت سبا شکر اور نہ شکر کا انجام بتاتی ہے۔ اگلی سورت فاتر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیارا نام الفاتر، پھاڑ کے کسی چیز۔ دیکھیں یہ لوگ ویکیوم چلا رہے ہیں، ادھر کوئی آوازیں آ رہی ہیں، ان کو کہیں پلیز آپ تھوڑا سا صبر کریں۔ سورت فاتر اللہ تعالیٰ کے نام پر ہے، 45 یعنی 45 آیتیں ہیں، مکی سورت ہے، 7 اس کے ٹاپک ہیں۔ پہلا ٹاپک اس کا آیت 1-18 ہے، جس میں توحید کی دعوت اور آخرت کے دلائل ہیں۔ آیت 19-23 میں مومن اور کافر کا فرق ہے۔ آیت 24-26 میں تاریخ خلاقت ہے، پچھلی قوموں کی تاریخ۔ آیت نمبر 27-28 میں توحید ربوبیت ہے۔ آیت 29-39 میں اللہ تعالیٰ کا قانون جزا اور قانون سزا ہے۔ اور آیت 40-41 میں شرک کا رد ہے اور توحید کی دلیل ہے۔ اور ساتواں ٹاپک جو ہے وہ آیت 42-45 ہے، متکبر کی عادت کو ہلاکت کی دھمکی۔ پوری سورت کا مزاج قانون جزا سزا کو سمجھ کر اللہ کی دعوت کو مانو، قرآن کی دعوت کو مانو، توحید اور آخرت پر ایمان لاؤ، ورنہ تمہارا وقت آئے گا تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ مکی دور کے تیسرے دور میں یہ سورت نازل ہوئی، شدید مخالفتیں تھیں اس دور میں، اور قریش کے متکبرین کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس سورت میں۔ آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی فاطر السماوات والارض، تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں اور زمین کو بنانے والا۔ یہ آواز کس چیز کے باہر؟ تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے، ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں۔ آپ کو پتہ فرشتے کتنی بڑی مخلوق ہیں؟ صرف جبرائیل علیہ السلام کے 600 بار ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، آپ نے فرمایا کہ ان کے دو پر صرف کھلے ہوئے تھے اس وقت، 600 پر تھے۔ حدیث سن لیجئے، میں نے سدرۃ المنتہا کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے، جیسے آپ کے ستارے موتی جھڑتے ہیں نا، فرشتوں کے پروں سے موتی اور یاقوت جھڑتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 3915۔ تو فرشتے اتنے بڑے ہو کر اللہ کا حکم مانے، اور ہم اتنے چھوٹے ہو کر اکڑے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، یہ ہماری نہ سمجھی کی بات ہے۔ وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کو ہائی لائٹ کیجئے گا، ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ، اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے، فلا ممسک لہا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ دعا کریں اللہ مجھ پہ اپنی رحمت کر دے. یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. دل سے کوئی رحمت مانگ لیں جلدی سے اللہ سے. اور پھر اس کا اپوزٹ, فلا وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں, وہ زبردست اور حکیم ہے. لوگوں, تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں ان کو یاد رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو. کیا جواب ہے آپ کا؟ نہیں, کوئی معبود اس کے سوا نہیں, آخر تم کو کہاں سے دھوکا آ گیا. اب اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں, آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اس آیت پہ غور کریں گے ہم سب. لوگو, اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے, لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. کون کیسے دھوکے دیتا ہے؟ بہت مشکل, ویری ہارڈ, امپاسیبل, کوائٹ امپاسیبل, نہیں ہو سکتا. آج کے دور میں یہ باتیں نہیں چل سکتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے, اس لیے تم بھی اس کو دشمن سمجھو. وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوستیوں میں شامل ہو جائیں. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا؟ ذرا سوچئے, کان کھڑے ہو جائیں. ہر کس کی گمراہی کی بات ہو رہی ہے؟ جس کے لیے اس کا برا عمل خوش نما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہوں. محاسبہ کرتے ہیں, کہیں میں اپنے برے عملوں کو اچھا تو نہیں کہتی, اپنی خراب سوچوں کو ٹھیک سوچ تو نہیں کہتی. حقیقت یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. پس اے نبی, خواہ خواب کی جان ان لوگوں کی خاطر افسوس اور غم میں نہ گھلے. یہ دوسرا مقام ہے. تیسرا مقام ہے بلکہ شورا, کہف اور یہ صورت آگے فاتر. کیا میرا بھی دل گھٹتا ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, دنیا کدھر جا رہی ہے؟ ان اللہ علیم بما یصنعون. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے, پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں, پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو زندہ کر دیتے ہیں جو مری پڑی تھی, اور مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. عزت چاہتے ہو؟ آج عزت کے لیے تم بہت سارے حکم نہیں مان پاتے نا, کہ نہیں پھر بندہ بیکورڈ لگتا ہے. تو جواب لے لیجئے, جو کوئی عزت چاہتا ہو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. دعا کریں اللہ میں عزت دے دے, اسلام کی عزت دے, دین کی عزت دے. سر اٹھا کے جیے, خوبصورت مسلمان بن کے جیے, اور کہ اللہ ہماری یہ جو اجتماعی بے عزتی اس وقت دنیا میں ہو رہی ہے اس کو ختم کر دے. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ کال ہے, اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. کیا پتہ چلا کلمہ پڑھ کے عمل صالح کرو گے تو نیکیاں اوپر جائیں گی, ورنہ وہ نیچے ہی پڑی رہیں گی. رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں, ان کے لیے سخت عذاب ہے, ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر تمہارے جوڑے بنا دیے, یعنی مرد اور عورت. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی نہ بچہ جنتی ہے, مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. عورت کو خود نہیں پتا ہوتا وہ پریگنینٹ ہے کہ نہیں, اللہ کو پتا پہلے چلتا ہے. اور کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پا سکتا, اور نہ کسی کی عمر میں کوئی کمی ہوتی ہے, مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے, اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے. اور پانی کے دو ذخیرے یکساں نہیں. یہاں تقابل دیکھیے, بڑا خوبصورت ہے. ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا, پینے میں خوشگوار, اور دوسرا سخت کھاری کے خلق چھیل دے. آپ اور میں کیسے ہیں؟ اپنے اخلاق دیکھیں. مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو, پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو, اور اسی پانی میں تم کشتیاں چلاتے ہو جو اس کا سینہ چیرتے ہوئے چلی جاتی ہیں, تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. وہ دن کے اندر رات کو, رات کے اندر دن کو پھروتا ہوا لے آتا ہے. چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہے, تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر تم جن دوسروں کو پکارتے ہو وہ تو ایک پرکاہ کے بھی مالک نہیں، یعنی ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی پہ لگا ہوا ایک چھلکا، تو وہ تو ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ ان کو پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو اس کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اگلی آیتیں کل کریں گے جو بڑی خوبصورت ہیں، مس نہ کیجیے گا۔ شروع میں آپ لوگ ذرا تھوڑا سا دیر سے کچھ لوگ آتے ہیں تو بہتر ہے کہ وقت پہ آئیں۔ کل شروع والے حصے میں انشاءاللہ سورۃ یاسین بھی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آپ سب کو آ رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا آج کا سیشن کمپلیٹ ہوا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کتنے زیادہ احکامات تھے نا آج۔ آپ نے دیکھا خاص عورتوں سے ریلیٹڈ کتنی ساری باتیں تھیں نا، سبحان اللہ۔ کتنا پاورفل میسج تھا جو کہ ہم سب کو پتا ہونے کے باوجود ہمارے مائنڈ سے نکل جاتا نا، اور ہم اتنی حجتیں تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ڈاما ڈول کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے جسے کہا جائے ہمیں بس یہ بتا دیں کہ اتنا ٹھیک ہے اتنا کر لینا۔ اور سادہ جی نے کتنی واضح انداز سے الحمدللہ صرف ان آیات کی ترجمے کی روشنی میں دیکھے، کتنی وضاحت کے ساتھ سارے احکامات کے لیے رہنا۔ جی الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیے، وائس بریک ہو رہی ہے آپ سب کے لیے؟ مجھے آپ بتائیے، وائس کے لیے ہے الحمدللہ۔ آپ بتائیے آپ کو کیسا لگا جب سورہ الاحزاب شروع ہوئی؟ کتنا زیادہ پاورفل میسج تھا نا۔ آج تو ہمارے معاشرے میں جسے کہا جائے جب اس طرح کے جو بھی احکامات بتائے گئے ہیں جب یہ عام ہو جائے گا تو آپ دیکھیں کتنا کم ہو جائے گا نا۔ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عورتوں کو گھر میں رہنا کتنا پسندیدہ ہے نا، لیکن اس کے باوجود جب اللہ نہ کرے ہم ان نیسسری نکلتے ہیں تو معاشرے میں کتنے سارے فساد برپا ہوتے ہیں نا۔ جی آپ نے کیا سیکھا، شابش بتائیے۔ آپ نے دیکھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے اس کے پیچھے کتنی کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں نا، کس طرح کے رسومات کو ختم کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ یہ دیکھیں کتنا مشکل کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کتنا آسان طریقے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا نا۔ جی ڈر بھی لگا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، آپ یہ دیکھیں نا، شادی اور یہ اس طرح کی جیسے گلیمرائز کر دیا گیا ہے نا۔ ایسا لگتا ہے کہ سنت کی طرح کی ہماری زندگیوں میں شادی رہی ہے، نہیں لگتا نا۔ پورا جب تک ایک پورا لائک جو اتنا میڈیا سے انسپائرڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں جب تک ویسا اس طرح کا پورا گلیمرائز نہ کیا جائے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو شادی میں انجوائے نہیں کیا نا۔ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کو لگتا ہے کتنا عام ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ کسی سے بات ہو رہی تھی تو شادی کے حوالے سے تو ان کی بہت دھوم دھام سے منگنی، آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں منگنی کی رسم بھی بہت عام ہے، اور اتنی دھوم دھام سے منگنی کے ہر ایک کو باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، یعنی اس کو کہا گیا کہ تمہیں اسٹیج پہ کام کرنا ہے، تمہیں یہاں کام کرنا ہے، یہ سب کرنا ہے۔ تھوڑے دن کے بعد میرا نہیں خیال ہے کہ سال بھی رہی ہوگی، سسٹر نے بتایا کہ ان کی انگیجمنٹ ٹوٹ گئی۔ اور کس بات پہ ٹوٹی؟ اور یہ سوچیے کہ میں سوچ کے یہ حیران ہو رہی تھی آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے۔ صرف اس بات پہ ٹوٹی کہ وہ لڑکا زیادہ فون پہ بات نہیں کرتا اور نہ ہی اس نے اس کو آئی لو یو کہا۔ آپ یہ سوچیے یہ اتنی بڑا ایشو ہے پیرنٹس کے نزدیک کہ وہ اس بات پہ کہتے ہیں استغفر اللہ کہ ہم اپنی بچی کی شادی نہیں کریں گے، لڑکا بہت بور ہے، بورنگ ہے، صحیح سے اس کو بات کرنا نہیں آتا، میری بچی کا دل خوش کرنا نہیں آتا، تو پھر پتا نہیں بعد میں کیا ہوگا، لہٰذا ہم ابھی شادی یہاں پہ کینسل کر دیتے ہیں۔ تو میں سوچی تھی آج ہمارے مطلب پیرنٹس کی سوچوں کو کیا ہو گیا نا، ہمیں حیا باوقار لڑکے پسند نہیں آتے، وہ جو اس طرح کے جیسے دادا جی کہتے نا جو گلیوں میں پھرنے والے اور ہڑپا کرنے والے، جوکس کرنے والے، دن سے دور لڑکے، نعوذ باللہ زیادہ پسند آتے ہیں نا, کیونکہ ہم اتنے میڈیا سے گلیمرائز ہوتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح کے لوگ پسند آتے ہیں. جی الحمدللہ. جی کیسے عشاء کی نماز میں حکم آیا فجر کی نماز میں؟ الحمدللہ کیسے, یہ ہے نا سمینا وطانا نا. آج ہمیں بھی کتنے سارے احکامات ملتے ہیں, تو بعض اوقات ہم بعض احکامات کو نہیں دے پاتے, تو بات تو یہی ہے کہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہہ دیا, صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی رہے تو ہم سارے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے بتائے ہیں ایز اس ہم اس کو لے لیں, تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب سے راضی ہو جائیں گے نا. جی ہم تو حضور خانقاہوں میں اتنا وقت لگا دیتے ہیں, سارا جو پروڈکٹیو جو وقت ہے وہ بیکار کاموں میں لگا کے, لفظ کاموں میں لگا کر, لہو الحدیث کے کاموں میں لگا کر, اچھے کام کے لیے موقع ہی نہیں ملتا. اسی لیے شادیاں اور کام یہ سب اتنے بوجھ بن جاتے ہیں, لیکن اسی کو انجوائے کر کر کے ہم جسے کہا جائے خوش ہوتے رہتے ہیں. جی جی یہ تو آپ منگنی کا کہہ رہی ہیں نا, آج تو شادیاں جی اسی بات پر ختم ہو جاتی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل آپ. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, ہمیں سنت اکارڈنگ سنت کے مطابق الحمدللہ اپنی بچیوں کی, اپنی بہنوں کی, یا جو بھی ہمارے بھائی ہیں جن کی بھی شادی کرنے کے اللہ میں توفیق دے, تو اللہ تعالیٰ ان کو سنتوں کے مطابق کرے. آپ یہ دیکھیے اس سے محبت بھی آتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ الثواب بھی ملتا ہے نا الحمدللہ. استاذ ایک کوشچن کا آنسر دیکھنے کو پتا کہاں تک کہ کون کون سی عورت. جی الحمدللہ سے اسٹارٹ ہوتی ہیں سورۃ الفاتحہ, سورۃ الکہف, سورۃ الانعام, ٹھیک ہے, سورہ سبا اینڈ سورہ فاتحہ. جزاک اللہ سسٹر فردا الحمدللہ. چلیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے آج جو بھی ہم نے احکامات سیکھے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باعمل بنا دے اور ہمارے شوہروں کے دل میں وہ محبت دے دے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو محبت دی تھی, تاکہ ہم جب اچھے سے انشاءاللہ ان کے حق ادا کریں گے. تو آپ نے کل بھی دیکھا تھا آیات کے اندر کتنی زیادہ خوشخبری ہے نا, اور آج کی آیات کے اندر بھی دیکھا کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج کے لیے محبت اور اپنے دین کی فکر کرنا. آج اللہ تعالیٰ ہمارے شوہروں کو بھی ہمارے دین کے کام میں ہمارا معاون بنا دے, تاکہ وہ ہمارے دین کی فکر کریں. جب دین کی فکر کریں گے تو آٹومیٹیکلی دنیا تو خود ہی سنور جائے گی نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے, ہم سب کے لیے اس رمضان میں ان ساری باتوں پر عمل کرنا آسان کر دے, اور ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو, ہمارے پیرنٹس کو, ہمارے بھائیوں کو, ہماری بہنوں کو, سب کو اللہ تعالیٰ جسے کا دل ہدایت دے اور سب کو ہمارے کاموں میں مددگار بنا دے. آمین. جی حیا اور زبان کو قابو کرنا ہے انسان کی, بالکل یہ انسان کی حیا کی علامت ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, جزاکم اللہ خیر کثیرا. انشاءاللہ باذن اللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے, اپنا خیال رکھیے گا, اور اگر یاد رہے تو ضرور ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے, اسپیشلی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. واخر توانا الحمد للہ رب العالمین, اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الايمان, ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تدلنا بعد ان الهي. امين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.